ये वाली बात है कि जो शरीक हम बना लेते हैं, यानी लिटरली भी जो अगर देखे लोग जो शरीक बनाते हैं दूसरों को अल्लाह ताला को छोड़ के, तो वो भी इनको छोड़ जाते हैं, उनको काम नहीं आते और फिर उनके लिए हलाकत का सबब बनते हैं। लेकिन अगर हम अपने लिए देखें तो हमारे शरीक क्या है कि वही चीज ना जो कि जिसका जैसे उस्ताद कहते हैं हमने जो अपने बछड़े बनाए हुए हैं, जो अल्लाह ताला के मुकाबले में हम जैसे शिर्क फिल अमल कर जाते हैं कामों में, अल्लाह ताला के हुक्मों को मानने में थोड़ा सा हम वो हो जाते हैं सिर्फ किसी और रीजन की वजह से ना, तो फिर वो भी तो इस तरह का शिर्क फिल अमल हो जाए, तो फिर वो चीजें हमें सिर्फ खसारे की तरफ ले जाती है और हमें कुछ भी काम नहीं आती। और दूसरी फिर अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत मोटिवेशन दी है आयत नंबर 114 में कि इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, तो इसमें इतनी एक तसल्ली वाली कि नेकियां और बुराई इंसान करता है लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भलाइयां नेकियां जो है फिर वो ले जाती है जो बुराइयां हम कर जाते हैं। तो ये कितना बड़ा हम पर अल्लाह ताला का एहसान है, एक फेवर है कि अल्लाह ताला ने अगर हमें ये एक किया है कि हम अपने गुनाहों को मिटा सकते हैं नेकियां करके ना, अल्हम्दुलिल्लाह। सो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बस नेकियों में आगे बढ़ाए और अल्लाह ताला के साथ किसी भी किस्म के शिर्क से बचाए। आमीन। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा। सलाम।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری میرے پاس تھوڑی سی آواز بریک ہے. انشاءاللہ آیا نمبر 116 کو جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے بہت شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں اور یہاں پہ کیا مجھے کہا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں لوگوں میں سے ایسے ہیں جو منع کرتے لوگوں کو غلط کاموں سے, فساد سے زمین میں, مگر تھوڑے ہی ہیں جن کو نجات دی اللہ نے. تو یہ سارے انبیاء کی کہانیاں پڑھتے ہوئے اگر ہم سوچیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پورے بستی میں ایک اکیلے ہی تھے جو ورشپ نہیں کر رہے تھے, جیسے کہ سسٹر میں نے کہا کہ ان بچوں کی عبادت نہیں کر رہے تھے. اس زمانے میں جیسے بتوں کی عبادت تھی. پھر لوط علیہ السلام کو دیکھیے, پھر شعیب علیہ السلام کی سٹوری جو اس میں گزر رہی ہے. تو بہت شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اکثر ہم ہمت چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم تو بہت کچھ ہی کر رہے ہیں, اب کیا ضرورت ہے اور کچھ کرنے کی, اور بہتوں سے تو بہتر ہیں. لیکن یہ دیکھیے کہ جو آخری لائن اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, وَتَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, کہ وہی والی بات کہ انہوں نے ظلم کیا اور پھر ان کو فالو کر رہے ہیں. اور میں اتری فو, مطلب اپنے عیش و آرام کے اندر ہی ہم پھر بزی ہیں اور تھے وہ گناہ گار. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو ظلم کرتے ہیں اور جو اپنے ہی عیش و آرام کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. تو کرنے کا کام جو تھا وہ آیہ نمبر 112 کے اندر بہت خوبصورتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اتنے جامع طرح سے کہہ دیا کہ فاستقم, کہ ایک تو قائم ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. اور ہم یہی تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر بھی, کہ ہدنا صراط المستقیم, اور کیسے کھڑے ہونا ہے, کما جیسے عمر تو اللہ نے حکم دیا تھا. تو اس طرح نہیں کہ جو ہمیں ہماری سوسائٹیز بتا رہی ہیں یا جو کوئی اور لوگ ہمیں بتا رہے ہیں, بلکہ اس طرح سے جیسے کہ اللہ نے حکم دیا تھا. اور جس نے بھی توبہ کر لی تو پھر تم جو ہے اس کے بعد اس مطلب سرکشی نہ کرو, حد سے تجاوز نہ کرو. تو بس ایک چیز میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی. کل ایک نان مسلم کے ساتھ میرا انٹریکشن تھا کسی انشورنس کے حوالے سے, اور اسے مجھے بہت سارے پلانس دکھائے کہ یہ پلانس ہیں, یہ ہے آپ کی اس میں لائف انشورنس ہے, ہیلتھ انشورنس ہے اور سارا کچھ. تو میرے چہرے پہ اسمائل آئی. میں نے اسے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہماری میٹنگ ختم ہو, میں نہیں چاہتی کہ ڈے آف ججمنٹ پہ تم تو یہ کہو کہ میں نے اس کو اتنی ساری اچھی باتیں بتائی تھی لیکن اس نے مجھے کوئی بھی اچھی بات نہیں بتائی. تو میں نے کہا میں تمہیں ضرور بتاؤں کہ اس مرنے کے بعد کے لیے بھی انشورنس کے لیے ہمیں فکر کرنی ہے. اور پھر جب اس سے بات شروع کی تو اس نے اتنا خوبصورت طریقے سے مجھے کہا کہ میں اتنے چھوٹے سے بستی میں پلی بڑی تھی, اور میں جب اس اسکول میں یا اس جگہ پہ آئی اور میں نے اسلام کے حوالے سے یہ چیزیں اپنے ارد گرد دیکھ رہی ہوں, تو مجھے اتنا مزہ آیا اور مجھے اتنا اچھا لگا کہ تم نے مجھ سے پوچھا. اور میرے ہاتھ میں اس وقت نور القرآن کا کیلنڈر تھا, اور وہ اس نے اس کیلنڈر کو دیکھا تو اتنی خوش ہوئی, اور اس سے میں نے اسے کہا کہ تمہارے لیے, تو اتنی خوش ہوئی کہ اچھا یہ میں بھی پڑھ سکتی ہوں. میں نے کہا بالکل, یہ بائبل کی ہی ایکسٹینشن ہے اور آگے اس میں سارا کچھ موجود ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سیدھے چیز پہ کھڑے ہو جائیں, جم جائیں کہ جو چیز ہمیں سمجھ آ گئی وہ بالکل صحیح ہے اور اس آخرت کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے, اور پھر اس کنوکشن کے ساتھ دوسروں کو انوائٹ کریں تو اللہ تعالیٰ پھر خیر کے بہت دروازے کھولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کہ اس وقت ہم یہ تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگلا بندہ کیا سوچ رہا ہے، یا اگلا بندہ مائنڈ نہ کر جائے، یا اگلا یا کوئی اور نہ مائنڈ کر جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ بات جو آیا نمبر 112 کے اندر ہے کہ انہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر وقت یہ کانشیسنیس رہے کہ اللہ فرسٹ اینڈ دین ایوری تھنگ ایلس. ان شاء اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ آپ دونوں کی شیئرنگ بہت اچھی تھی، تو بہت ہی خوبصورت ریمائنڈرز تھے نا. ہم سب جو ہے وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں ایک دوسرے کی شیئرنگ سے نا. ماشاء اللہ جس طرح سے آپ نے اس کو پرسیو کیا الحمدللہ. تو یہ میں وہی سوچی تھی کہ یہ ہمارے اندر یہ کب آتا ہے نا، جب ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے تو وہ ہمیں یہ جرات دیتے نا. تو یہ دیکھیں نا آیا نمبر 116 میں بھی جو آپ نے بتایا کہ اولو بقیت ان کے وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں نا اللہ قلیل، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دینا کہ صاحب خیر جو ہیں جو منع کرے نا، کہ یہ نہیں کہ ہم گونگے شیطان نہ بن جائیں دیکھ کے گناہ کو دیکھ کے بھی. یہ ہمارا کامن جو ہے وہ آج کل یہی ہے نا. وہ یہ جرت ہمیں کب آتی ہے؟ جب ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے نا، تو پھر ہم دوسرے کو بھی ریمائنڈر دے سکتے ہیں. جب ہم یہ فیل کریں کہ پراؤڈ ٹو بی مسلم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا دین دیا ہے، ہمیں کسی کے سامنے شائع ہونے کی امبیرس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ وی شوڈ فیل پیٹی فار دیم، کہ ان کو بھی ہم بتائیں کہ ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے، ہم ان کو بھی دے سکیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے زور بیان میں اور طاقت دے، اور اس کو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. آمین. تو انشاءاللہ ابھی ہم اپنے اگلے والے سیشن کی طرف جاتے ہیں. ہمارا آج خلاصہ قرآن کا جو آج ہم اس کا پارا 12 کا روپ 4 کریں گے. انشاءاللہ آج ہمارا ایک اور پارا کی تکمیل ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 12 پارے کا آخری رب کریں گے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 19 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوہ قال یا بشرا ھذا غلام. اور آیا ایک قافلہ اس کے پاس، پس انہوں نے اپنے آگے بھیجا ایک شخص کو، اور اس نے اپنا ڈول لٹکایا، اور اس نے ڈول لٹکانے کے بعد جب اس میں ایک لڑکے کو دیکھا تو کہنے لگا ہائے خوشخبری، یہ تو ایک بچہ ہے. پس اس کو چھپا دیا ایک قیمتی جمع پونجی سمجھ کر، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے تھے. یہاں سے آپ دیکھیے کہ ہم پچھلے روپ میں دیکھ چکے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے اور باپ کی محبت سے نکال دیے گئے، چھوٹ کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ. لیکن اب آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا حالات تیار کرتا ہے. یہاں سے زندگی کے کچھ معاملات کی اصل بھی سمجھ لیجیے. ہمارے ہاں ایک شعر میں بھی کہا کرتے ہیں نا کہ مدعی لاکھ برا چاہے مگر کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. بھائیوں نے کیا چاہا کہ ان کو ختم کر دیں، الگ کر دیں، ہمارے راستے سے ہٹ جائیں، لیکن وہی یوسف جو تھے وہ وہاں سے کامیابیوں کی ایک ایسی منزل کی طرف بڑھتے ہوئے دکھ رہے ہیں کہ جس کا وہ تصور نہیں کر سکتے تھے باپ کی گود میں رہتے ہوئے. بس اب انسان حالات کے اتار چڑھاؤ کو سمجھ نہیں پاتا، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، میں نے تو کوئی برا نہیں سوچا، میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا. یہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم نے بہت کچھ کیا ہوتا ہے، لیکن ہم بھولے بہت ہوتے ہیں، ہمیں اپنی برائیاں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. لیکن یاد رکھیے کہ جب کوئی وجہ نہ سمجھ آئے تو اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ اس کے پیچھے کو خیر لائے گا. پورا قصہ یوسف جو ہے نا شر میں سے خیر اور خیر میں سے شر کی کہانی ہے. محبتوں کے مارے ہوئے انسان اور نفرتوں سے دھتکارے ہوئے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جب کچھ دینا چاہتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں نعمت زیادہ ہوتی ہے وہاں حاسد بھی زیادہ ہوتے ہیں. کل ذی نعمت محسود کے لفظ آتے ہیں حدیث میں، کچھ اسی طرح مفہوم ہے اس کا کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ سے اگر کوئی نعمت مانگے تو ساتھ یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ اس نعمت کی آزمائش سے محفوظ رکھنا. اور حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے نکال کر اب ایک ایسی جگہ بھیج دیے گئے کہ جہاں کوئی بھی ان کو نہیں جانتا. اور ایسی باتیں بعض دفعہ زندگی میں ناقابل برداشت ہوتی ہیں, لیکن اگر انسان اگلا صفحہ پلٹ کر دیکھے تو وہاں سے بہت ساری خیر ہوتی ہے. ہم یہاں سے دیکھتے ہیں دوبارہ. وجات سیارت ان فرسلو واردہم, ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے پانی لانے والے کو آگے بھیجا. اس نے کنویں میں جو ڈول دیکھا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا, مبارک ہو, یہ تو ایک لڑکا ہے. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا, حالانکہ وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا. آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا, اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے. یہاں بڑا خوبصورت نقطہ ہے, محبتوں سے پلے ہوئے بچے, اتنا خوبصورت خواب دیکھا ہوا بچہ, باپ کی آنکھوں کا تارا, لیکن وشروح بالثمن بخس. زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہماری صحیح قیمت نہیں لگاتے. ماں باپ کے گھر کی لاڈلی بچی بے قدرے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی جاتی ہے, وہ اس کی قدر نہیں کرتے. اور جس چیز کی انسان قدر نہیں کرتا وہ اس کے معاملے میں واقعی زاہدین میں سے ہوتا ہے, کوئی اس کو اچھی امید نہیں ہوتی. اور انہوں نے اس کو اپنی جان چھڑانے کے لیے مال مفت دل بے رحم کر دیا. کبھی بھی کوئی بے قیمت کیا جائے نا تو یوسف کو یاد کر لے کہ اتنا قیمتی بچہ اتنی تھوڑی قیمت میں بک گیا. خریدا کس نے؟ وقال الذي اشتراه من مصر لامراته, مصر کے جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح سے رکھنا, بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. یہ مصر کا وزیر خزانہ تھا, بادشاہ کا کرتا دھرتا تھا, مال اسباب اسی کے ہاتھ میں تھے. کہتے ہیں کہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا. اس نے حضرت یوسف کو پہچانا اور بیوی کو کہا کہ دیکھو تم اس کو اچھی طرح رکھنا. لیکن اصل میں یہ اس نے نہیں کیا, بلکہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی. یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں, کس کو کہاں لے جانا ہے, وہاں سے کیا خیر کرنی ہے, لینی ہے, دینی ہے. یوسف تو اس ملک میں جانے کا سوچ نہیں سکتے تھے, ٹکٹ نہ ہوتا تو یوسف کے پاس مصر جانے کا. لیکن اللہ کیسے ہواؤں کے دوش پہ لے جاتا ہے جب اللہ کسی سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں. اور وہاں جا کے پھر یوسف کی وہ تربیت شروع ہوئی جو کنان جیسے گاؤں میں نہیں ہو سکتی تھی. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, ہم نے اس کو معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا, اور اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہ کی حکمتوں کو لوگ نہیں جانتے. پھر وہی یوسف پلے بڑھے, اور اس کے بعد ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما, جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. اب جہاں محبت ملی, حسن ملا, یوسف بہت خوبصورت لڑکے ثابت ہوئے, تو وہیں آزمائش آ گئی. اور آزمائش باہر نہیں آتی, آزمائش گھر سے آتی ہے. وراوت التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ, جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی, اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا, یعنی اس کو دعوت گناہ دی. یوسف نے کہا خدا کی پناہ, میرے رب نے تو مجھے بہت اچھی جگہ دی اور میں یہ کام کروں, یعنی رب سے مراد جہاں اللہ کا ڈر بھی ہے اور اس شوہر کی نمک حرامی کروں جس نے مجھے اتنی محبت سے رکھا, یعنی تیرے شوہر کی نافرمانی کروں. ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. یہ یوسف کو کس نے سکھایا, کس مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے؟ یہ باپ کی اس بچپن کی چند سال کی تربیت کا اثر تھا جو بچے کی گھٹی میں ڈال دیا تھا 7-8 سال کی عمر کا ہونے پہ. پردیس میں چلے گئے, خوبصورت عورت ڈورے ڈالنے لگ گئی, مجبور کر سکتی تھی, لیکن بچپن کی خوبصورت تربیت جوانی تک رہتی ہے. پہلے لوگ کہتے تھے ماں کے دودھ کا اثر ہوتا ہے, کیونکہ نیک ماں کا دودھ پیا تو بچے غلط چیزوں کی طرف نہیں جاتے. آج جب ماؤں کی بجائے جانوروں کے دودھ بچوں کو پلا دیے گئے تو یہ بات بھی چلی گئی, لیکن یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بچ گئے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھ جاتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے. ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کریں. حقیقت میں وہ من عبادنا المخلصین ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. اب ذرا سوچیے ایک مرد کے لیے کتنے اسباب موجود تھے گناہ کے. مجبور بھی تھا, عورت پہل کر رہی تھی, گھر میں اکیلے تھے, لیکن اندر کی دیواریں جب مضبوط ہوتی ہیں اور تقویٰ دل میں ہوتا ہے تو پھر ایسی دعوت گناہ پہ انسان مجبور سمجھ کے مزہ نہیں لے رہا ہوتا بلکہ پورے دفاع کی کوشش کرتا ہے. کیسے؟ واستبق الباب, وہ دونوں ہی دروازے کی طرف بھاگے. کیسے؟ یوسف جان چھڑانے کے لیے اور عورت ان کو پکڑنے کے لیے. یوسف آگے تھے, وہ عورت پیچھے تھی, اور اس نے پیچھے سے یوسف کی قمیض کھینچ کر پھاڑ دی. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی, اب دیکھیے کیسے پینترا بدلتی ہے. اور حقیقت ہے کہ نفس پرستی پہ مبنی محبتیں اسی طرح رنگ بدلتی ہیں. کیسی بازاری عورتوں کی طرح کی باتیں کرنے والیاں شوہر کو دیکھ کر اسی یوسف کے اوپر اب الزام دھرتے ہوئے کہنے لگی, کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری عورت پر نیت خراب کرے, یعنی جو تیری بیوی پر نظر ڈالے, اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا سخت سزا دیا جائے؟ یہاں سے دیکھیں کہ کیسے وقتی بات تھی جو بدل گئی. اب یوسف خاموش نہیں رہے, اور یہی حکم ہے, آپ کی عزت پہ حرف آئے تو اپنی عزت کو بچانے کی کوشش کیجئے. یوسف نے جواب دیا, نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ یوسف نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اب یوسف بولے, لیکن ان کی گواہی کون دے گا؟ اللہ نے دلوائی, کیونکہ اللہ کی ذات ایسے اسباب پیدا کر دیتی ہے جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور کیسے اللہ تعالیٰ نے گواہی دلوائی, وہ شہید شاہد من اہلھا, اور گھر ہی میں سے ایک شخص نے گواہی دی. اس عورت کے گھر والوں میں سے کسی نے گواہی دی, کون تھا واللہ عالم, لیکن اللہ سچے لوگوں کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے. گواہی میں اس نے سبق کیا بتایا؟ کہ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے, یعنی عورت دفاع کر رہی تھی اور یہ جھوٹا ہے, اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیض تو پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا, یہ تم عورتوں کی چلاکیاں ہیں, واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. یوسف عارضاً ہذا, یوسف اس معاملے میں اب درگزر کر, یہ ہے اس کی دیوسیت. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مرد اپنی بیوی میں برائی دیکھے اور اس پہ کوئی ایکشن نہ لے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا حالانکہ وہ کئی میل سے آ رہی ہوگی. شخص کو دیوس کہتے ہیں. آج تعلقات کے نام پہ اور نہ جانے کس ناموں پہ, ماڈرنائزیشن کے نام پہ شوہر بیوی اور بیویاں شوہروں کے ان معاملات کو جانتے ہوئے اس پہ کوئی ایکشن نہ لے تو سوچنے کی مقام ہے. اور پھر اپنی بیوی سے کہنے لگا, واستغفری لذنبک, اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ لے, تو ہی اصل میں خطا کار تھی, بس ہلکی سی ڈانٹ دی لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا. اور کہہ دیا بس خاموش, یوسف کو پیچھے کر دیا کہ بولو نہیں, لیکن ایسی باتیں کہاں چھپتی ہیں. وقال نصفۃ فی المدینۃ امراۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسہ, باتیں پھیلنے لگی, شہر کی عورتیں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے, ہمارے نزدیک تو وہ بالکل گمراہی میں ہے. اس نے جو ان کی مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیجا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی, اور مہمانی میں ان کے سامنے ایک ایک چھری رکھ دی. پھر عین اس وقت جبکہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی, اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈال لے, یعنی کہ انگلیاں کاٹی, ہاتھ ہی کاٹ دیے, اور بے ساختہ پکار اٹھی, حاشا للہ, یشس انسان نہیں, یہ تو کوئی بزرگ کریم فرشتہ ہے. قالت فذلکن الذی لمتننی فی, اب دیکھیے ڈٹائی دیکھیے, ایسی چیزیں کرنے اور ایسے باتوں سے حیا ختم ہو چکی ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ شرمسار ہوتی اور موقع دے کر لوہا نرم دیکھ کر وہ عورت بولی, دیکھ لیا نا, یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی, بے شک میں نے اس کو رجھانے کی بڑی کوشش کی تھی مگر یہ صاف بچ نکلا. اس سے لگ رہا ہے کہ گناہ کی کوئی شرمندگی نہیں ہے, اور اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. اب دوبارہ دھمکی ہے قید کی. اب یوسف بیچارے اپنی عزت بچانے کے لیے ایک دعا مانگتے ہیں, اور وہ کیا؟ یوسف نے کہا ہے میرے رب، رب سجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب میرے لیے قید خانہ بہتر ہے اس چیز سے جس کی دعوت یہ عورتیں مجھ کو دے رہی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر دور نہ کرے گا تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا اور بے شک میں جاہلوں میں ہو جاؤں گا. اس کو ہائی لائٹ کر لے. کتنے مرد ہیں جو ایسے پرکشش ماحول میں رہنے سے تنہائی میں رہنا اور قید میں رہنا پسند کر لے. جس کو لوگ گلیمر کہتے ہیں نیک لوگ اس کو فتنہ کہتے ہیں. اور یہ ہے وہ تربیت جو نبیوں نے اپنے بیٹوں کی بچپن میں کی ہوتی ہیں کہ اس کا اثر ان کے پاس ہوتا ہے. حدیث کے مطابق کہ سات لوگ عرش الٰہی کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ مرد جس کو اعلیٰ رتبے والی عورت برائی کے لیے برائے اور وہ اس وقت اس کی اس بات میں سے پیچھے ہو جائے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اللہ کے خوف سے. اسی لیے حضرت یوسف کے بارے میں یہ پریڈکشن کی جا سکتی ہے کہ وہ قیامت کے دن عرش الٰہی کے سائے میں ہوں گے. دعا دل سے مانگی تھی فاستجاب لہ ربہ، تو اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. پھر ان لوگوں کو یہ سوچی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے. یعنی اب یوسف قید کر دیے گئے. یہاں دیکھیے کہ بے گناہ شخص قید ہو رہا ہے. پتا تھا شوہر کو کہ قصور بیوی گئے، لیکن اتھارٹی کا اثر اور اپنی عزت بچانے کے لیے بعض دفعہ اس طرح کے کام بھی کر دیے جاتے ہیں. اگر ہم صرف ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے کلچر پہ غور کریں تو عورتیں خود گناہ کی دعوت دیتی ہوئی جن معاشروں میں دکھیں، پھر وہاں کون بچے گا؟ کس قید میں اب بند کریں گے؟ نکاح کی قید میں، چھوٹی عمر میں بچوں کی شادیاں، بچپن میں ان کی اچھی تربیت، ان کی سوچ کا تزکیہ. بچپن میں بچوں کے ہاتھوں میں وہ مشینیں آپ پکڑا دیتے ہیں کہ جس میں وہ جو گن دیکھ سکتے ہیں دیکھ لیں، کوئی ہر وقت ساتھ نہیں رہ سکتا. اگر حقیقت میں اپنے بچوں کی جوانی کو خوبصورت دیکھنا نا، تو ان کے بچپن کو خوبصورت کریے. اگر آپ بچیوں کی عزت اور ان کی حیا اور ان کے اندر اس قسم کے جذبے پیدا کرنا چاہتے ہیں بڑے ہو کر کہ وہ حضرت خدیجہ اور عائشہ جیسی بنے، تو ان کا بچپن ایسا رکھیے کہ حقیقت میں اس وقت ان کے دلوں میں ایسا کوئی خیال نہ آئے. یہی بات ہمیں حضرت یوسف کے یہاں تک قصے کی دکھتی ہے. اس کے بعد اب یوسف کی زندگی کا ایک اور دور ہے. ابھی تک کتنے دور گزرے؟ باپ کی گود محبت سے نکلے تو کنویں میں پہنچ گئے. اب یہ بہت خوبصورت دور کے بعد ایک برا دور تھا. پھر صبر کیا تو وہاں سے نکلے تو عزیز و مصر کے گھر میں گئے، بیٹا بنا کے رکھے گئے. یہ اچھا دور تھا. اسی کے اندر سے ایک شر نکلا تو ٹریپ ہوئے، تو یہ پھر فتنے کا دور ہو گیا. پھر بات گئی آئی ہوئی، پھر دوبارہ کچھ دن گزرے تب قید میں پہنچ گئے. اتنے عروج اور سوال، اتنی زندگی میں چینجز آتی ہیں. اور اب اصل میں یوسف کو اللہ تعالیٰ اپنے کام کا بنا رہے ہیں. کیسے؟ وَدَحَلَ مَعَهُ سِجْنَ فَتَيَانِ، قید خانے میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے. ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. یہ کس نے کہا ان کو؟ یوسف کے رویے نے. پوری صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ محسنین کا لقب یوسف کو ملتا جا رہا ہے، آگے جا کے تو بہت ہی ملے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دشمن آپ کو قید خانے میں کیوں نہ ڈال دے، آپ کا اعلی اخلاق کھل کے رہے گا. اب انہوں نے خواب دیکھا، دونوں جو تھے بادشاہ کو قتل کرنے کے جرم میں گرفتار تھے، دونوں کے خواب کو اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل ایسی سچائی بنا کے پیش کیا. تو یوسف کی علم کی شہرت پھیل چکی تھی، یہاں ان کو نبوت کے آثار شروع ہو چکے تھے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یوسف کو نبوت جو ملی تھی وہ اسی قید خانے کے دوران ملی، اور اس کے دوران اللہ تعالیٰ نے ان کو تبلیغ کا اور اپنی بات کرنے کا حکم دیا. پہلے تو کچھ نہ کہا، لیکن جب ان کو ضرورت پیش آئی تو یوسف کے پاس آ گئے. اب یوسف نے فوراً تعبیر نہیں دی بلکہ قال لا یاتیکما طعامن ترزقانیہ الا نبتکما بتاویلہ، یہاں جو کھانا تم کو ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر، یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگ ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا. پہلے طریقے چھوڑنے پڑتے ہیں، پھر ہی اللہ تعالیٰ خیر کے طریقے دیتا ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس کے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بننا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے قید کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو۔ یہاں دیکھیے پہلے تبلیغ کی، اس میں بڑی خوبصورت ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں سبیل الجنہ میں۔ ڈیٹیل سننا چاہیں تو صرف حضرت یوسف کے اس چھوٹے سے مکالمے سے تبلیغ کے کتنے نقطے دکھتے ہیں کہ پہلے اگلے کی ضرورت تھی تو پھر بات کی، اور سب سے پہلی چیز توحید کی شروع کی۔ آتے ہی سود کا مسئلہ نہیں شروع کر دیا اور شراب کی بات نہیں کی، حالانکہ وہ شراب پلانے کے جرم میں تھا، لیکن توحید اصل چیز ہے۔ لیکن خود ہی کہا کہ اکثر لوگ جو ہیں لا یشکرون۔ یا صاحبہ، یہ لفظ بھی نوٹ کیجئے گا، اے میری قید کے ساتھیوں، پیار سے بلا رہے، غیر مسلم ہے، الزام لگا ہوا ہے، قاتل ہے ان میں سے کوئی ایک، لیکن محسن جو ہوتا ہے وہ اپنا اخلاق خراب نہیں کرتے، اور اب سوچنے کی دعوت دے رہے۔ تم خود ہی سوچو کہ کیا بہت سارے متفرق رب بہتر ہیں، یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو، اس کے سوا کچھ نہیں، بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے ابا اجداد نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری، کیونکہ حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ اس کا حکم ہے خود اس کے سوا کہ تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی صحیح طریقہ ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ نوٹ کریں، اکثر 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 شکر نہیں کرتے، اکثر کافر ہیں، اکثر آخرت کو نہیں مانتے، تو پھر میجورٹی کے پیچھے نہیں چلنا۔ ایک قید کے ساتھیوں، تمہارے اب خواب کی تعبیر ہے، تھوڑی سی بات کر کے فوراً ان کی بات پوری کر رہے ہیں کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ یہاں دیکھیے کہ نام نہیں لیا، حالانکہ خواب سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ جس کے سر پہ روٹیاں تھیں اور پرندے کھا رہے تھے وہ نان بھائی تھا، اس کو سزا ملنی ہے، لیکن ان ڈائریکٹ بات کی۔ یہ بھی خوبصورت انداز ہوتا ہے کہ کسی کو بالکل لٹ ڈاؤن نہیں کرنا کہ آپ تم تو مری جاؤ گے، ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وقال للذي ظن انه ناج منهما، پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف کئی سال تک قید خانے میں رہا۔ جتنی مرضی دعائیں کرا لیں آپ دوسروں سے، آپ کی مشکل تب دور ہوگی جب اللہ چاہے گا۔ بلوا دیا، کام ایک منٹ میں ہوتا ہے، لیکن وہ ایک منٹ ہی آپ نہیں کر سکے، تو پتا کیا چلا کہ جتنے مرضی اسباب اختیار کر لیجئے، جب اللہ نے وہ غم دور کرنا ہے، بیماری دور کرنی ہے، تبھی ہوگی۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ میرے مسائل یا میرے غم، میری بیماریاں، ان کا حل تیرے پاس ہے، تو خود ہی ہمارے لیے ٹھیک کر دے۔ اب کئی سال تک یوسف پڑے رہے، لیکن اب وقت آ گیا، اور وہ کیا کہ اللہ نے اسی ملک کے پھر بادشاہ کو خواب دکھایا۔ حکمت ہے، پہلے جاتے باہر قید سے تو یہ ہوتا ہے ہاں انہوں نے سفارش کیے تو آئے ہیں، لیکن آپ دیکھیے صبر سے پڑے رہے، اب بادشاہ خود بلوائے گا، یہ ہے صبر کے راستے۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے ایک روز کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ سات موٹی گائیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی سات بالیاں ہری ہیں اور دوسری سات سوکھی ہیں۔ اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان کن خواب ہے، ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ عام طور پہ جس نے خواب دیکھا ہوتا ہے اس کو تو لگتا ہے کہ میں نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، اب اس کی کوئی ضرور بات ہوگی، لیکن لوگ جان چھڑانے کے لیے اس طرح کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کو لگا ہوا تھا۔ اسی وقت میں وہ خیال آ گیا، وقال الذي نجا منهما، ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تو اسے ایک مدت دراز کے بعد یہ بات یاد آئی، اس نے کہا، میں آپ حضرات کو اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجئے۔ ایسا ہوتا ہے نا، بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی اس کو، ارے ہاں میرا بھی تو اس نے خواب بتایا تھا اور وہ ٹھیک تھا، تو چلو بادشاہ کا بھی خواب پوچھتے ہیں۔ ہے، بادشاہ نے اس کو بھیجا، اب جا کے نہ سلام نہ دعا نہ معذرت نہ شرمندگی جی کہ میں بھول گیا تھا، بلکہ اپنے کام پہ کام رکھا۔ یوسف ہوئے یوح صدیق افتینا فی سب بقرات سیمان، اس نے جا کر کہا، یوسف ہے سراپا راستی، یعنی سچے یوسف، مجھے اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات بالیاں ہری ہیں اور سات سوکھی ہیں، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ خواب منوان بیان کرنا چاہیے۔ یہ آیتیں دیکھیں بالکل دہرائی گئی ہیں، جو خواب اس بادشاہ نے اپنا بیان کیا، اب پوچھنے والا بھی وہی لفظ بول رہا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کسی دوسرے کا خواب آپ نہ کسی سے پوچھے، الا یہ کہ یہاں دیکھیے منون وہی لفظ استعمال ہو رہے ہیں، کیونکہ خواب میں لفظوں کو تھوڑا سا بدل دیں تو مفہوم بدل جاتا ہے. اب یوسف علیہ السلام نے کوئی اس کو شرمندہ نہیں کیا، اچھا جی میرا کام تو کیا نہیں اور اپنا کام آیا تو بڑھ گئے، نہیں. قالت ازرعون سبع سنین دابا، یوسف نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے لیے کام آئے نکال لو اور باقی کو اس کی بالیوں میں ہی رہنے دو. پھر جب 7 برس بہت زیادہ سخت آئیں گے اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر لیا ہو. پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارشیں ہوں گی اور لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے. تعبیر کے ساتھ طریقہ بھی بتا دیا، یہ بھی ایک قابل غور نقطہ ہے کہ یہ کرنا وہ کرنا، تعبیر جو بتائے وہ بہت سمجھدار انسان ہونا چاہیے اور ساتھ ہی پھر کوئی اچھا مشورہ دے سکے تو وہ بھی دے دے. اب بادشاہ کو پتا چلا، رہے ہوا ایک طرف تو اس کے اپنے چمچے تھے، وہ کہہ رہے تھے ادغاث و احلام، یہ تو ایسے بکھرے ہوئے خواب ہے، دوسری طرف اتنی اچھی تعبیر ہے، متاثر ہو گیا، کہنے لگا ان کو بلا کے لاؤ. حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں جاؤں گا. وقال الملک تو نی بھی، بادشاہ نے اسے کہا میں اس کو میرے پاس لاؤ. بس جب بادشاہ کا بھیجا ہوا یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جاؤ، رب کا لفظ یہاں بادشاہ کے لیے آ رہا ہے، اس سے پوچھ کے آپ بتاؤ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہے. یہاں پھر نوٹ کیجئے کہ شرمندگی نہیں دی ان کو کہ انہوں نے میرے پہ ڈورے ڈالے، بلکہ اس بات کا تذکرہ کیا جو کہ اس کا نتیجہ تھا. قلنا حاش للہ ما علمنا فیہ من سو، اس کو ہائی لائٹ کر لیں بڑا بڑا. بادشاہ نے جب عورتوں سے پوچھا بتاؤ بھائی کیا ہوا، ہاں تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا تم نے اس وقت یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی، تو سب نے یک زبان ہو کر کہا حاش للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا کوئی شائبہ تک نہ پایا. عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی کیا وہ حق کھل گیا، وہ میں ہی تھی جو اس کو پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، بے شک وہ سچا تھا. اللہ اکبر، یہ وقت ضرور آتا ہے، واللہ ہی یہ وقت ضرور آتا ہے اگر آپ اللہ پہ تکیہ کر کے اللہ پہ بھروسہ کر کے صبر سے جمے رہیں. زندگی میں بہت سارے الزام لگیں گے، بہت ساری غلط فہمیاں ہوں گی، لوگ آپ کے خلاف دوسروں کو کر دیں گے، مس انڈرسٹوڈ کریں گے لوگ آپ کو، لیکن اگر وہ میت تکی و یصبر، یہ سبق ہے اس پوری صورت کا، صبر اور تقوا. حالات پہ شکوا نہیں کرنا، رونا نہیں دھونا نہیں. وہی جو کل اپنے شوہر کو کہہ رہی تھی کہ یہ تمہاری بیوی پہ ڈورے ڈال رہا تھا، آج کہہ رہی ہے کہ حس حس الحق کا وانا راوتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین. اور اس طرح یوسف بے گناہ ہوئے. اللہ کے نبی نے کہا اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا تو میں جلدی سے بلانے والے کے ساتھ آتا، لیکن یوسف کا صبر دیکھے کہ بے گناہ ہی ثابت ہوئی تو نکلیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے ان کو دین کا کام کرنا تھا، اور دین کا کام کرنے والوں کو اپنا دامن بہت بچا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ پھر چھوٹی سے چھوٹی بات ہائی لائٹ ہو کے دکھتی ہے، اور کردار پہ دھبے جب ہوتے ہیں تو لوگ اس دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اس دین والے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یوسف کو اس مشکل مرحلے سے گزارا تاکہ بے گناہ ہو کر نکلے، ورنہ لوگوں نے کہنا تھا وہ یوسف ہاں جو قیدی تھا، جو جرم کے اندر شکار تھا. کہانی ذالک لیعلمن انی لم اخنہ بالغیب، یوسف کہتا ہے یہ سارا کچھ میں نے اس لیے کیا کہ یہ عزیز مصر یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کے مکر کو پسند نہیں کرتا، اللہ کو اچھے نہیں لگتے. تو آگے پھر قصہ چلے گا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنا صبر اور تقوی ہے. حالات کے پیچو خم جتنے آتے ہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں، حالات چاہے لوگوں کی وجہ سے خراب ہوں، لیکن ہمارا اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے معاملات میں سجھا دے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی جو الحمد للہ ہمارے پاس یہ رب کمپلیٹ ہوا اور کیا کیا پوائنٹس آپ سب لوگوں نے سیکھے لکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ آج کے جو ہم نے واقعہ پڑھے سورۃ یوسف کے اندر. جی آج کے لیسن سے کیا سیکھا؟ صبر اور تقویٰ, پورے لیسن کی سمری, اور واقعی ہماری ڈیلی لائف کے لحاظ سے کتنے سارے پوائنٹس ہیں نا اس کے اندر, کہ بہت ساری چیزیں, وہی بات کہ وہ پوائنٹ بڑا جامع ہے کہ شرم سے خیر نکلنا. تقویٰ اور صبر ایسنس آف لائف فور سکسیس ان شاء اللہ. جی بالکل. اینڈ وہ ایک ایکسیپٹینس والی بات بھی ہوتی ہے نا کہ ہمیں ہماری زندگی میں جو چیزیں آتی ہیں ہم انہیں قبول کریں, ورنہ اکثر ہم انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے, ہم تکلیف میں رہتے ہیں, اور جب ہم تکلیف میں رہتے ہیں تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی کتنی پرابلمس آئیں, بٹ اسٹل ہی مینج ٹو, اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق بھی دی اور پھر ان کی اپنی ایک تربیت کہہ لیں یا پھر جو, کہ وہ الحمد للہ نے بہت اچھے سے مینج کیا سب کو. بچپن کی تربیت ساری عمر ساتھ چلتی ہے, صحیح بات ہے. بیسٹ وے آف تبلیغ, گائڈ لائنس, اچھا اخلاق اپنا آپ دکھاتا ہے, صحیح. تقویٰ اور صبر سے جمے رہیں, دین کامیابی ہوگی الٹیمیٹلی. جی بالکل صحیح, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے واقعی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بھی اتنا صبر بھی دیں, شکر بھی دیں. اینڈ بیکاز انسان جتنا شکر کرتا ہے اس کی نعمت بڑھتی ہے, لیکن ہم بعض اوقات بھول جاتے ہیں, بہت سارے اور فیلنگز ہمارے پر اتنے حاوی ہو جاتے ہیں کہ نہ ہم صبر کر پاتے ہیں نہ ہم شکر کر پاتے ہیں. کنٹرول میں رہنا بڑا امپورٹنٹ ہے. صبر جمیل, واللہ مستعان علی ما تصفون. جی بالکل. پرابلمس تبھی سالو ہوگی جب اللہ چاہے گا. ہر چیز کا ایک وقت ہے. اور جیسے یہ پوائنٹ بھی مجھے بہت اچھا لگا کہ ہم دوسروں سے دعا کراتے ہیں. بہت سارے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ میرے لیے دعا کریں, اور لوگوں کو لگتا ہے کہ اچھا آپ بہت قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن آلویز آن ہے. اور اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کتنا ہی گناہ گار ہو مگر وہ اللہ کی طرف جائے, تو کتنی اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی قدر ہے. تو ہم بھول جاتے ہیں یہ چیز, بلکہ ہم دوسری چیزوں پر انحصار کرنے لگتے ہیں. مشکل تب دور ہوگی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں. بالکل صحیح. سنائے ان شاء اللہ ہم تھوڑے سے ورڈ میننگز کر لیتے ہیں. آپ اسٹارٹ کرتے ہیں سورۃ یوسف, آئی نمبر 18 سے اسٹارٹ کریں گے. آئی نمبر 18, بی دامین. جی آئی نمبر 18, بی دامین. خون, بلڈ. بالکل ٹھیک ہے. پھر اسی آیت کے اندر سولت, سولت. بنا لی, بنا لیا ہے. جی ہی میرا بنا لی ہے, بنا لی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سولت نفس کی طرف اشارہ, تو نفس نے بنا لی. یس الحمدللہ صحیح. اچھا پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 میں دیکھیں گے. اور دلوہ, دلوہ کس کو کہتے ہیں؟ اپنا ڈول, بکٹ, بکٹ, ہز بکٹ کہہ لیں. یس دلوا اپنا ڈول یا اس کا ڈول اپنا, چونکہ یہ ٹرانسلیشن میں بالکل ایڈجسٹ کر جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آگے کریں تو اسی آیت کے اندر بی وا, بی وا ہی کیا ہے؟
پلیز کہہ رہے ہیں آپ کو میرا نہیں چاہیے. آپ کو
تجارت سامان تجارت مال تجارت سمجھ کر تجارت کا مال. یس آئی ڈونٹ نو. آئی نمبر 20, آئی نمبر 20 اور وقف سن. وقف سن کس کو کہتے ہیں؟ وقف سن کس کو کہیں گے؟ تھوڑی کم ناقص. یس اچھا پھر 21 آیا اور 21 آیا کے اندر مسواہو مسواہو ٹھکانا اس کا قیام. بالکل ٹھیک ہے, گڈ الحمدللہ. پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں آئی نمبر 23 غلقت کس کو کہتے ہیں؟ غلقت بند کر دیا. یس بالکل ٹھیک, غلقت بند کر دیا, کلوز کر دیا. جی بالکل ٹھیک ہے. آئی نمبر 25 اور آئی نمبر 25 وقت دت وقت دت وقت دت اور پھاڑ دی, اور اس عورت نے پھاڑ دی یعنی کہ فیمیل کے طرف اشارے اس کی فارمیشن سے. جی پھاڑ ڈالا پھاڑ دی بالکل ٹھیک ہے. اوکے پھر اس کے بعد اسی آیت کے اندر سیدہا اس کا سردار پوائنٹنگ ٹو ہسبینڈ, اس کا شوہر, اس عورت کے شوہر عورت کے خاوند کی طرف اشارہ. یس جی الحمدللہ صحیح. پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. آئی نمبر 30 شغفہا شغفہا دل مائل ہوا اس کا, دل مائل ہوا اس کا. یس گھس گئی اس کے دل میں اس کی محبت. یس جگہ پکڑ لی. یس الحمدللہ ٹھیک. 31 آئی نمبر 31 اور اس میں ایک ورڈ ہے متتعن یا متتعا, کیا ٹرانسلیشن ہے؟ محفوظ. ویری گڈ ماشاء اللہ ویری گڈ. پھر اس کے بعد ہم دیتے ہیں اسی آیت کے اندر ہاشا کیا مطلب؟ ہاشا پاکی پناہ, پاک ہے. یہ دونوں ٹرانسلیشن ٹھیک ہیں الحمدللہ. یس سو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. جزاکم اللہ خیر, بیکاز آپ کا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے. سو یہیں پر اس کو وائنڈ اپ کر کے ماشاء اللہ آپ سب کی بڑی اچھی پارٹیسپیشن. آئی ووڈ سے کہ جو پہلے دن پارٹیسپیشن تھی اس سے زیادہ اچھی آج ہے اس سیشن کے اندر الحمد للہ. اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور آگے اور سے اور بہتر کرنے کی توفیق دے. جب بھی ہم کسی نیکی میں آگے کا اسٹیپ لے لیں تو بس پھر واپسی کا سفر کبھی بھی نہ ہو. آمین. سو ناؤ لیٹس موو ٹوورڈز دی نیکسٹ سیشن. چونکہ ہمارا سیرہ کا ہے آج اور الحمدللہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیشہ جب بھی سنتے ہیں تو ان شاء اللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیرت النبی کا اگلا سیشن شروع کریں گے. اس سے پیچھے ہم نے جس چیز کو دیکھا وہ تھا مواخات مدینہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کام جو انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد کیے. تین بڑے کام کیے. ایک بولے سب مسجد نبوی کی تعمیر, دوسرا انصار اور مہاجرین کے بیچ میں بھائی چارہ, اور تیسرا میثاق مدینہ. مقصد کیا تھا ان سب چیزوں کا؟ جی علیشا, منظم کرنا. ہمارے لیے اس میں عمل کی کیا بات ہے؟ جی آپ ادھر سے کوشش کیجیے, طریقے سے کام کریں, یعنی کاموں کو آرگنائز کرنا, وقت سے پہلے چیزوں کے لیے تیار رہنا. ٹھیک ہے, آج اب ہم دیکھیں گے کہ کیا مدینہ آ کر مسلمانوں کو چین مل گیا. یعنی جو مسلمانوں کا خیال تھا کہ ان کو ایک پرسکون ماحول مل جائے گا اور کوئی ان کو ستائے گا نہیں, کیا ہو گیا؟ تو آج ہم پیج 180 سے دیکھیں گے بک میں, قریش کی فتنہ خیزیاں. آپ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں ہمیشہ حالات آپ کی اور میری مرضی کے نہیں رہیں گے. اس بنیادی چند باتیں سمجھ لیں, پھر آپ اس بات کو سمجھیں گے. ہم ہمیشہ اچھے دنوں کا انتظار کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں دن اچھے آئے, لیکن لکھ لیجئے ہمارے دن بدلتے تو رہیں گے لیکن ہمیشہ 110% حالات ہماری مرضی کے نہیں ہوں گے. گرمی میں سردی چاہیے, آ جائے گی سردی. اگر گرمی میں گرمی لگتی ہے نا, سردی آ جاتی ہے, لیکن پھر سردی لگنے لگ جاتی ہے. رات لمبی ہے, رات لمبی ہے, رات لمبی ہے, تو راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں, پھر بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں. بچپن میں ہم کہتے ہیں ذرا سے بڑے ہو جائیں نا زندگی آسان ہو جائیں گی, ہر بات پوچھنی پڑتی ہے ماں باپ سے. پھر بڑے ہو جاتے ہیں تو ساتھ ذمہ داریاں آتی ہیں. شادی سے پہلے لڑکیاں ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہیں, کہتی ہیں بہت ساری پابندیاں, بہت مسئلے ہیں, ہر بات پہ روک ٹوک. اپنا گھر ہوگا, شادی ہوگی, بہت اچھا. شادی ہوتی ہے وہ پابندی ختم, لیکن اور ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. اکیلی زندگی ہوتی ہے, پھر شوہر آ جاتے ہیں بیچ میں, ان کی ذمہ داریاں. بچے نہیں, بچے نہیں, بچے نہیں, ہائے بچہ, ہائے بچہ, ہائے بچہ. پھر بچہ آ جاتا ہے تو کام ہی کام, مسئلے ہی مسئلے, رونا دھونا ہی پڑا رہتا ہے گھروں میں ہر وقت. یاد رکھیے اس دنیا میں ہر کام میری مرضی کا نہیں ہوگا, یہ کام جنت میں جا کے ہوگا. لہم فی ہما یشتہون, اللہ نے جنت کو ایک ایسا مقام دے دیا کہ تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. رادیتم مردیا, تم بھی راضی, رب بھی راضی. لیکن یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا. یہ شعر ہے, لیکن پریکٹیکلی دیکھیں تو کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس دنیا میں ہمیشہ ہماری مرضی کے حالات ہو. کام وہی کرے گا جو ہر حال میں کام کرے گا. پچھلے سیشن میں بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی, ہمیشہ وہی لوگ کام کرتے ہیں جو حالات سے اوپر اٹھ کے کام کرتے ہیں. آپ سب اپنی زندگی میں دیکھیں, اس وقت میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب مختلف حالات والے ہیں. کوئی ینگ بچیاں, کوئی مائیں, کوئی چھوٹے بچوں والی, کوئی بڑوں والی, کوئی بوڑھی خاتون. آپ سب اگر بیٹھیں گے نا اکیلے میں, کوئی آپ سے پوچھے سنائے آپ کے حالات کیسے ہیں, تو آپ کہیں گے دل بڑا چاہتا ہے لیکن اس طرح فائدہ نہیں اٹھا رہے. یہ ینگ بچیاں اچھی ہیں, یہ زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہیں کلاس سے. آپ ینگ بچیوں سے پوچھے وہ کہیں گے ہم دیکھیں یہاں بھی آتے ہیں, پھر ہمیں اسکول کالج بھی جانا پڑتا ہے. دیکھیں آنٹیز کتنی اچھی ہیں کہ ان کو اسکول نہیں جانا پڑتا. ہاؤس وائف سے پوچھیں سنائیں آپ کا کیا حال ہے, وہ کہتی ہیں کہ گھر کے کام ہی اتنے, بچے اور سارے, پھر آ کے ہم ساتھ کام بھی کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. جاب والوں سے پوچھے وہ کہتے ہیں ہم تو ساتھ جاب بھی کرتے ہیں, یہ اچھے ہیں صرف گھر میں رہتے ہیں. ہمیشہ آپ کو دوسرا بندہ ایسے لگے گا صحیح حالات کیا. تو اگر پوچھا جائے تو پھر میرے اور آپ میں سے کسی کے حالات ہے ہی نہیں دین کا کام کرنے والے, اور نہ ساری زندگی بنیں گے. یاد رہے, اور اللہ نہ کرے کہ اللہ میں ہر چیزوں سے خالی کر کے بالکل بے یار و مددگار تنخواہ چھوڑ دے کہ جاب میرے کام کرو. وہی کام کرے گا جو اس دنیا میں رہ کے کام کرے گا. وہ کہتے نا کہ کشتی میں بیٹھو, کہتے ہیں طوفان کا ڈر ہے. اونٹ پہ بیٹھو, کہتے ہیں کوہان کا ڈر ہے.
پھر طوفان تو آئے گا, کوہان تو ہوگی. یہ زندگی آئیڈیل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے سوچا کیا تھا کہ مکہ سے نکل کر ہمیں سکون ملے گا. آپ نے یہاں آ کر معاملات کو مرتب کیا, آرڈر میں رکھا, پہلے کیا کرنا ہے, بعد میں کیا کرنا ہے, مطلب کیا کہ تھنگس ٹو ڈو بنائی. پہلے کیا کام, امپورٹنٹ کون سے, لیس امپورٹنٹ, امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ کا فرق, اور ناٹ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ کے وقت کو اللہ کے نبی نے مرتب کیا, ترتیب دکھائی. زندگی کے مختلف گوشوں کی تنظیم کی, لوگوں کو سیٹل ڈاؤن کر رہے تھے, اور خیال کیا تھا کہ سب کو ان کی جگہوں پہ کام پہ لگا کہ میں دعوت اللہ پہ لگ جاؤں گا. لیکن یہ ہوا نہیں. آپ کا جو خیال تھا کہ یہاں کوئی کشمکش نہیں, کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, تو یہ نہ ہوا. قریش جن کے ہاتھوں سے تر نوالے نکل گئے تھے, وہ تو بکھرے ہوئے تھے. آپ دیکھیں نا, کسی کے ہاتھ سے اس کا کوئی قیدی بھاگ جائے, کتنا غصہ آئے گا. لہٰذا وہ وہاں بیٹھ کے خون کے گھونٹ پی رہے تھے کہ اب ہم مسلمانوں کو کیسے ختم کریں. چنانچہ مشرقین نے کچھ تدبیریں اختیار کی مکہ میں بیٹھے ہوئے, اور وہ کیا تھی کہ مکہ میں رہنے والے مشرقین جو کہ موسلی قریش سے تھے, انہوں نے مدینہ کے ان لوگوں کو, جس کو بھی شروع میں میں نے آپ کو تین گروہوں میں بتا دیا جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کو خط لکھا. اور ان میں سے یاد رکھیے کہ سب سے بڑا ان کا جو لیڈر تھا نا, اس کا نام عبداللہ بن ابی تھا. انہوں نے ان کو لکھا کہ دیکھو یہ ہمارے قیدی بھاگ کے تمہارے پاس آ گئے, لہٰذا تم ان کو چھوڑ کر ان کو واپس کرو, اور اگر تم نے ان کو واپس نہ کیا تو ہم تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو قیدی بنا لیں گے. یعنی مکہ میں بیٹھے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ان کو اپنے ملک سے نکال دو. یہ ایسی ہے کہ جیسے کسی دوسرے ملک میں کچھ مسلمان ہو اور ان کو لوگ ستانا چاہیں اس طرح سے کہ آپ ان کو چھوڑ دیجیے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. آج دنیا میں بھی تو کئی ایسے نان مسلم ملک ہیں, اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوئے مسلمان ملکوں پہ حکم چلا رہے ہوتے ہیں, اس کو رکھو, اس کو بناؤ, اس کو حکمران بناؤ, اس کو گورنمنٹ دے دو, اس کو دے دو, کچھ اسی قسم کے حالات تھے. چنانچہ مسلمانوں کے خلاف مدینہ میں بھی کچھ سازشیں شروع ہو گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کا پتہ چلا, لیکن آپ نے ٹکراؤ کی پالیسی اختیار نہیں کی, جا کے بات چیت کی, تھوڑی نصیحت کی, سب سمجھ گئے. یہاں آپ دیکھیں اللہ کے نبی کا کردار. ابھی تک 13 سالہ زندگی آپ نے اللہ کے نبی کی پڑھی. اگر میں سیرت کو یہاں ختم کر دوں کہ بس ابھی ہم مکی دور ہی پڑھیں گے, آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں آپ کا کوئی امیج بنا؟ ٹیررسٹ کا, لڑاکے تھے, خونی تھے نعوذ باللہ, تلواریں چلاتے تھے, ظلم کیا, بیٹے مروائے, جتنے الزامات لوگ لگاتے ہیں, کیا آپ سچ بتائیں اللہ کے نبی کا یہ روپ آپ کو دکھ رہا؟ حتیٰ کہ یہاں دیکھیے کہ ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے اور آپ جا کے بات کو ٹھنڈا کراتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مین آف پیس تھے, آپ کو پیس اچھا لگتا تھا, لیکن وہ پیس نہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کروا کے لوگوں کو رکھا جائے. بہرحال آپ کی بیچ میں کوشش سے وہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. اسی طرح ایک اور واقعہ ہوا انہی دنوں میں, اور وہ کیا تھا, سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے, یہ عمرے کے لیے مکہ گئے. اب یہاں سمجھ لیجئے کہ مکہ جانا پورے عرب کی عادت تھی, اسلام سے پہلے بھی تھی, پیچھے بات بہت ڈیٹیل سے ہو گئی ہے. کبھی کسی نے حج یا عمرے کے لیے جانے والے کو روکا نہیں تھا, یہ ان کی روایات کے خلاف تھا. جیسے آج ہمارے ہاں کہہ لیجئے کہ کسی کی درگاہ پہ جانے والوں کو لوگ نہیں روکتے, ٹریڈیشن. سائمہ جی ذرا تھوڑی سی ادھر آواز کم کرائیں پلیز. ان کو روکنا ان کی روایت نہیں تھی, لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دینے کے جرم میں ان کو بھی روکا. ابو صفوان امیہ کے ساتھ جو بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے, ان کے دوست تھے, ابو جہل سے ان کا سامنا ہو گیا. اس نے حضرت سعد کو دھمکیاں دی, کہنے لگا اچھا جی مکہ میں بڑے امن کے ساتھ گھوم رہے ہو اور اپنے ہاں تم نے بے دینوں کو بنا دے رکھی ہے. کن کو کہہ رہے ہیں بے دین؟ مسلمانوں کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو. سنو اللہ کی قسم, اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے. یہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنے کا اعلان تھا, اور اس کا بھی کہ اگر وہ قریش کی حدود میں پائے گئے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا. یعنی حیرت کی بات تھی کہ آج تک کسی کو نہیں کہا انہوں نے اس طرح, لیکن آج انہوں نے مسلمانوں کو دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ اب تم مکہ بھی نہیں آ سکتے حج اور عمرے کے لیے. اسی طرح قریش کے تعلقات یثرب کے یہود سے بھی بہت اچھے تھے. یہود, جیسا کہ انجیل میں حضرت مسیح کا ایک قول ہے کہ سانپ اور سانپوں کی اولاد تھے. یہ ایک محاورہ ہے کہ سانپ کے بچے کو جتنا مرضی آپ دودھ پلائے نا, جب بڑا ہو جائے گا نا تو آپ کو ڈس لے گا. تو گویا کہ یہ ان کے کردار پر ایک چوٹ تھی کہ یہ لوگ کبھی بھی اپنے محسن کو بھی نہیں چھوڑتے, اس کو بھی وقت پڑنے پر
نقصان دے دیتے. حضرت جو دو قبیلے تھے مشرقین کے, ان کے درمیان میں ہمیشہ یہود مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کرتے, ان کے اندر جو پرانی دشمنیاں تھی ان کا ذکر کرتے رہتے تاکہ وہ دونوں آپس میں لڑیں. وہ لڑتے, ان کے ہتھیار بکتے اور یہ اپنی تجارت چمکاتے تھے. گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ مکہ میں تو اللہ کے نبی کے بس ایک ہی دشمن تھے نا, قریش مکہ. مدینہ میں آ کر آپ کو چاروں طرف سے خطروں نے گھیر لیا. مکہ والے تو دور سے آتے نا مرنے کے لیے, یہاں کہ گھر میں ہی یہود ہیں, گھر میں ہی اوس قبیل ہے, اسی میں خزرج ہے, اور بیچ میں کئی قسم کے لوگ کوئی بدوی علاقوں کے تھے. اتنا خوف تھا ان دنوں میں کہ صحابہ کرام رات کو ہتھیار لے کر سوتے تھے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, اللہ تعالیٰ سورت بقرہ میں مصائب حمزہ کا ذکر کرتے ہیں کہ لوگوں تمہیں پانچ قسم کے غم ضرور آ کے رہیں گے جس میں ایک خوف ہے. ہتھیاروں کے ساتھ صبح کرتے, حتیٰ کہ ایک دن اللہ کے نبی اتنے تھکے ہوئے تھے کہ آپ نے کہا کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو آج کی رات میرے گھر کا پہرا دے دے اور میں اطمینان سے سو سکوں. اور کہتے ہیں کہ حضرت زبیر نے کہا کہ میں آپ کا آج پہرا دوں گا, میں اگر بھول نہیں رہی تو حضرت زبیر نے کہا. تو آپ نے کہا کہ اچھا, ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے. اتنا خوف تھا, ذرا سی کہیں سے ہتھیار بجنے کی آواز آتی تھی نا تو صحابہ کرام ایک دم اٹھ کے بھاگ جاتے تھے. دشمن دشمن, خوف, لڑائی, یہ حالات تھے. آج ہم ذرا کہیں ایئرپورٹ پہ کسی نے روک لیا, میڈیا پہ خبر آ گئی, کسی کو کسی نے سکارف پہ, کسی نے کسی مسلم حلیے پہ روکا, تو بس ہم گھر بیٹھے کانپ رہے ہیں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا, کام پھر بھی نہیں چھوڑا. اتنا خوف تھا کہ لوگ سو نہیں پاتے تھے, حتیٰ کہ پھر سورت مائدہ کی آیت 67 نازل ہوئی, واللہ یعصمک من الناس, کہ اللہ کے نبی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے. جب یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی کا ایمان دیکھیے کتنا زیادہ تھا اللہ کے کلام پر. اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ اب مجھے پہرے کی ضرورت نہیں, اللہ مجھے بچا لے گا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سیفٹی لاکرز میں چیزیں رکھ کے بھی گھبرا رہے ہوتے ہیں. گھروں میں ہم نے الیکٹرانک گیجٹس بھی لگائے ہوئے, پھر بھی ہمیں خوف ہوتا ہے کہ چور نہ آ جائے. جب بندہ اللہ کے حوالے اپنی چیزوں کو کر دے تو پھر اللہ کے حکم سے یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. یہ وہ حالات تھے کہ اب جب اللہ تعالیٰ نے پہلی بار مسلمانوں کو اجازت دی
کہ دیکھو 13 سال صبر کر لیا, کف دیا کم, ہاتھ روکے رکھو, اب اگر قریش تم سے لڑیں یا اگر تمہیں کہیں اندیشہ ہو کہ وہ تمہاری طرف بڑھیں تو اب اجازت ہے کہ آپ قریش سے لڑ سکتے ہیں 13 سال کے بعد. اور اس میں بھی اتنی خوبصورت طریقے سے تربیت کی گئی کہ زیادتی نہ کرنا. ہم سورت بقرہ میں جب تفسیر کریں گے انشاءاللہ آپ خود پڑھیں گے آیتیں کہ کس طرح کہا گیا کہ دیکھو تم نے زیادتی نہیں کرنا. ہاں اذن للذین, اجازت دیے گئے ہیں وہ لوگ جن, لیکن اس میں بھی زیادتی نہ کرنا, عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا, بوڑھوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا, جو گھروں میں بیٹھے ہوئے نان مسلم ان کو کچھ نہیں کہنا, کسی کے جانوروں کو نہیں کہنا. ہاں جو میدان جنگ میں ہتھیار لے کے آ گئے آپ ان سے مار تو نہیں کھانی, پھر ان کا مقابلہ کرو. تو لہٰذا ایسے وقت میں پھر کچھ ایسے حالات پیش آئے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو آج کے دور میں کافی زیادہ برے نام دیے جاتے ہیں. لیکن کچھ مرحلوں میں یہ لڑائی کی اجازت ہوئی تھی. پہلا مرحلہ کیا تھا کہ مشرکین قریش کو برسر جنگ سمجھنا, کیونکہ انہوں نے ہی ظلم کا آغاز کیا تھا. بس مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ ان سے لڑائی لڑے اور ان کا مال ضبط کریں, جبکہ دوسرے مشرکین عرب کے ساتھ یہ صورتحال نہ تھی. دیکھیے کہ مسلمان جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آگے تھے نا, تو سب کے گھر بار جائیدادیں وہیں تھی. جو مسلمان ہجرت کر کے جاتا نا تو مشرکین مکہ ان کی زمینوں, ان کے مالوں پہ قبضہ کر لیتے. یہ بات سمجھ لیں کیونکہ آگے غزوہ بدر آنے والی اور پھر جنگوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی کے غزوات کے ہم سب کو بہت زیادہ فائدہ دے گا کہ کس طرح آپ نے لوگوں کو ان ساری چیزوں پہ رکھا کہ جنگ کب کرنی ہے کب نہیں کرنی. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالات کچھ اس قسم کے تھے کہ جب قریش کے ساتھ لڑائی کرنا اس کی اجازت تھی, اور اس کے بہت سارے ریزنز تھے, جس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو نکالا. دیکھیں نا, آپ کسی کی وجہ سے ملک بدر ہو جائیں تو آپ کبھی اس کو معاف کریں؟ کوئی آپ کو پاکستان سے نکلوا دے, آپ کی نیشنلٹی پاکستان کی ختم کر دے, اور اب آپ پاکستان جا ہی نہیں سکتے, جائیں گے تو پولیس پکڑ لے گی, آپ اس بندے کے ساتھ کیا کریں گے؟ تعریف کریں گے, وہ کوئی بات نیٹس ہو کہ میں تو مسلمان ہوں, میں تمہیں کچھ نہیں کہتا. تو لہٰذا ان کے تو جرم کی داستانیں ان کے اپنے ہاتھوں میں لکھی ہوئی تھی. پھر ایک اور چیز کیا تھی کہ مشرکین عرب میں جو قریش کا ساتھ دیں اور ان سے اتحاد کریں یا غیر قریش میں سے جو بذات خود مسلمانوں پر زیادتی اور ظلم کریں ان سب سے لڑنا. تیسرا جن یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان کر رکھا ہے اگر وہ خیانت کرے اور مشرکین کا ساتھ دے تو ان کے ساتھ عہد بشرط استواری کو توڑ دینا. یعنی یہود اگر اپنے اس وعدے کو پورا نہ کرے جو میثاق مدینہ میں ہو گیا پھر یہود سے بھی لڑائی ہوگی. چوتھا مرحلہ کیا تھا قتال میں کہ جو اہل کتاب مثلا نصارہ مسلمانوں سے دشمنی کا آغاز کریں تو ان سے بھی لڑنا یہاں تک کہ وہ چھوٹے بن کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں. اور پانچویں حالات وہ تھے جو مشرک یہودی یا نصرانی وغیرہ اسلام میں داخل ہو جائے اس سے ہاتھ روک لینا, اس کی جان مال کو بالکل نہیں چھیڑنا سوائے صورت کے کہ وہ خود شرعی طور پر اس کا سزاوار ہو اور اس کا حساب اللہ پر ہوگا. تو یہ پانچ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف ڈیلنگ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے سلسلے میں. ان ساروں کے ارد گرد ہی اللہ کے نبی کی ساری جنگیں گھومتی ہیں. اب آگے ہم تھوڑا سے آپ کی غزوات اور سرایا کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ کے نفس کرتے کراتے رہے. تو آپ یہاں سے اپنے ذہن کو کلیئر کر لیں, بلکہ آپ سب جو ویسٹ میں رہتے ہیں آپ کے لیے یہ ٹاپک بہت اہم ہے کیونکہ اکثر لوگ اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں. تو میں پہلے تو آپ کو یہ نصیحت کروں کہ کبھی کسی سے بحث نہ کریں جب تک آپ کو خود پورا علم نہ ہو. کبھی کوئی آپ سے اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں بھی کوئی بات کر دینا تو آپ پہلے اس سے لا الہ الا اللہ کی بات کریں. جب تک لوگوں کو اللہ نہیں سمجھ آئے گا رسول بھی سمجھ نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. لیکن تھوڑا سا ہمارے اپنے شرح صدر کے لیے ہونا چاہیے کہ کیا واقعی اللہ کے نبی نے اتنی لڑائیاں لڑی اور اتنی جنگیں کی. تو پہلی بات دیکھیے کہ 13 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان احتیاط کا دامن پکڑے ہوئے تھے, بہت کیئرفل تھے. انہوں نے پہرے اور ہتھیاروں کے ساتھ سونے کا انتظام تو کر لیا, خود پہل نہیں کی. جب قتال کی اجازت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی تلایا گردی کا انتظام کیا. یہ کیا ہوتا ہے, اپنے ٹروپس بھیجنے گروپ, جیسے ہر ملک نے اپنے دفاع کے لیے کوئی گروپ رکھا ہوتا ہے تو اس کو جا کے ارد گرد سرحدوں پہ رکھنا. آج بھی آپ سنتے ہیں کہ بارڈرز کے اوپر فوج پھرتی ہے, پاکستانی بارڈر پہ پاکستان کی فوج ہوتی ہے اور انڈین بارڈر پہ انڈین ہوتی ہے, اور دن میں کئی بار ان کی تبدیلی بھی ہوتی ہے, پھر کبھی وہ پریڈ بھی کرتے ہیں. آپ میں سے کسی کو واہگہ بارڈر جا کے دیکھنے کا اتفاق ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ منظر میں خود دیکھ چکی ہیں ایک موقع پہ, اور دونوں فوجی آمنے سامنے اور سنے ہنس رہے ہیں بول رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا ہے, وہ سارا دن کھڑے رہتے ہیں, دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن ہر ایک کو پتا ہے کہ ہم اپنے ملک کی حد میں کھڑے ہیں. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ صحابہ کے کچھ گروپس بنائے کہ جو مدینہ کے ارد گرد اس طرح سے دفاع کیا کرتے تھے, کسی ایک صحابی کو ان کا لیڈر بنا دیتے. ایسی جنگ کو سریا کہتے تھے. سریا کیا جنگ ہوتی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی خود نہیں گئے, یا تو کسی قافلے کا راستہ روکنا ہوتا تھا یا کسی جنگ کو روکنا, اس کے مختلف مقاصد ہوتے تھے. یعنی چھوٹے چھوٹے گروپس, کسی میں جا کے صرف ڈیفنسو ہو کے کھڑے ہونا ہوتا تھا اور کسی میں اوفینسو ہو کر جا کے دشمن سے مال غنیمت بھی لانا ہوتا تھا. کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جنگوں میں جاتے تھے, اور بہت تھوڑی جنگیں ہیں جو ہمیں دکھتی ہیں چند بڑی جنگوں کے سوا کہ جس میں اللہ کے نبی خود گئے ہوں. تو ایسی جنگ جس میں اللہ کے نبی خود چلے جائیں اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں. غزوہ اسی کی جمع غزوات ہے. مقاصد کیا تھے, کیونکہ کسی کام کا مقصد پتا ہو تو کرنا آسان ہوتا ہے. پہلا مقصد کیا تھا کہ دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا, یعنی دشمن کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنا اور مدینہ کے چاروں طرف کو محفوظ رکھنا. ایسا نہیں ہوگا تو دشمن کسی وقت بھی دھوکے سے پڑے گا. کیا بتائیے, آج آپ دنیا کا کوئی ملک جانتے ہیں جس کی آرمی نہ ہو, فوج نہ ہو؟ اور کبھی آپ نے سنا کہ ہائی امریکن بارڈرز پہ امریکن فوج پھر رہی تھی؟ کتنی بیوقوفی کی بات ہوگی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کسی کا ملک تو ہے لیکن اس کو اس کی بارڈرز کی حفاظت نہیں کرنی چاہیے. ہم گھر بناتے ہیں اور ہمیں چار دیواریاں بناتے ہیں, دروازے نہیں لگانے چاہیے, بیوقوفی ہے نا. ہر ایک کا حق ہے, میرا حق ہے کہ میں اپنے گھر کی حفاظت کروں, تو ایک مسلمان حکمران کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ملک کی حفاظت کرے, تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہوتی. دوسرا مقصد کیا تھا, قریش کے قافلوں سے چھیڑ خانی کر کے ان پر دباؤ ڈالنا تاکہ انہیں اپنی تجارت اور جان مال کے لیے خطرے کا احساس ہو جائے. اس کے بعد یا تو وہ اپنی حماقت سے باز آ کر مسلمانوں سے اللہ کر لیں اور ان کو اسلام کو پھیلانے اور دیں. اور یہی مسلمانوں کی انتہائی آرزو تھی, یا جنگ اور قتال کا راستہ اپنائیں, اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں سب سے پہلے اپنی تجارت کا راستہ کھو دیں گے, کیونکہ وہ مدینہ کے اطراف سے گزرتا تھا, اور دوسرے درجے پر اللہ کے حکم اور اس کی مدد سے اپنے شر اور ظلم کا بدلہ پایا جائے. اس کی طرف اللہ تعالیٰ کے کلام میں کئی بار اشارہ ہے. سمجھ لیں اس کو اپنے لفظوں میں. پہلا مقصد سمجھ آ گیا, بارڈرز کی حفاظت. دوسرا کیا تھا؟ کہ مسلمان کافروں کے ساتھ انٹریکٹ کریں. یہ جو چھیڑ خانی ہے نا, اس کا اندر یہ کہ جس کسی سے راہ و رسم بڑھانا, سناؤ بھائی تم ادھر کیسے آئے, کیا ہوئے, کیوں ہوئے, چلو آؤ باتوں میں اسلام کی باتیں شروع کر دیں. جب بات شروع ہوتی تھی نا تو پھر وہ اسلام کی بات ہوتی تھی اور اس کے نتیجے میں دعوت ہوتی تھی. اور اگر ایسی حرکت میں پتہ چل جاتا کہ کہیں کوئی ایسا مال ہے جو خیر تو مسلمانوں کا ہی لیکن انہوں نے قبضے میں لیا ہوا ہے, تو اس کے اینڈ پہ پکتا تھا. تیسرا ایک مقصد کیا تھا؟ کہ دوسرے قبائل کے ساتھ دوستی اور تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرنا, کہ مسلمان امن کے ساتھ رہتے ہیں اور دوستی کی بنیاد پہ رہتے ہیں. چوتھا, اللہ کا پیغام پہنچانا اور قولن اور عملن اسلام کی دعوت دینا. بہرحال یہ چند مقاصد تھے ان چھوٹی چھوٹی جنگوں کے, اور یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی. آپ کو پتا ہے کہ اس طرف سے ایکسپلائٹیشن بہت زیادہ تھی. وہ آ کے اس طرح سے صحابہ کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے کہ دھمکیاں دیتے تھے, ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے. عبد الرحمن بن کعب بن مالک کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص سے سنا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے, کہ قریش کے قافلوں نے عبداللہ بن ابئی اور ان کے ساتھیوں کو جو بت پرستی میں اس کے شریک تھے اور اوس اور خزرج سے تعلق رکھتے تھے لکھا, اور اس زمانے میں اللہ کے نبی مدینہ میں قیام پذیر تھے. یعنی یہ واقعہ غزوہ بدر سے پہلے کا. عبداللہ بن ابئی کون تھا؟ تھوڑی سی اس کی بھی کہانی سن لیجئے. ابھی شروع میں آپ کو بتایا کہ مدینہ میں دو قبائل تھے کفار کے, اوس اور خزرج. یہ ایک باپ کے دو بیٹے تھے پرانے دور میں. ان کی نسل سے جو دو قومیں چلی, ایک اوس اور ایک کو خزرج کہا جانے لگا. خزرج امیر لوگ تھے, طاقتور تھے, آپ کہہ رہے ذرا وڈیرے ٹائپ, جس کو جن کے پاس اتھارٹی ہے. اور جو اوس تھے نا, یہ بےچارے کمی کمین زمیندار, تھوڑے چھوٹے درجے کے لوگ تھے. نتیجہ کیا ہوتا کہ خزرج والے اپنے لیے کچھ اور رولز بناتے, اپنی ظلم, جس کی بیٹی کو چاہا لے آئے, جس کا گھر جا کے اجاڑ دیا, جس کی چیز کو پکڑا تو اپنا قبضہ سمجھا. اوس بےچارے دبے ہوئے لوگ تھے. نتیجہ کیا تھا؟ ظاہر ظلم تھا, تو جہاں ظلم ہوگا وہاں لڑائی ہوگی. ان دونوں قبیلوں کے بیچ میں ایک جنگ شروع ہوئی, جس جنگ کا نام جنگ بواس, با عین الف سا. کتنی کو دیر جنگ جاری رہی ہوگی بتا آپ کو؟ 200 سال, 2 صدیاں تک یہ جنگ چلتی رہی. نسلوں کی نسلیں ان کی ختم ہو گئی اس میں. صرف اس بات پہ بھی یہ لوگ لڑتے تھے کہ میرے کھیت کے درخت سے چڑیا اڑ کر تمہارے کھیت کے درخت پہ کیوں بیٹھ گئی, اس پہ لڑنے لگ جاتے تھے. لڑاکے لوگ تھے, آخر تھک گئے. پھر ہر قوم میں آپ کہتے ہیں کچھ ذرا پیس میکرز ہوتے ہیں, ڈیفینڈر, ڈیفینسو, ختم, نو مور جنگ, وی ڈونٹ وانٹ وار. کیا کرے؟ کہنے لگے تم دونوں قبیلے دوستی کرو. دوستی کریں گے تو دونوں مل کے ایک شخص کو لیڈر بنا لے. تو آپ کو پتا ہے کہ کس کا لیڈر بننا تھا پھر؟ خزرج کا, کیونکہ امیر قبیلہ تھا, ذرا بڑے تھے. تو عبداللہ بن ابئی خزرج سے تھا, اس کو لیڈر چوز کر لیا گیا کہ ٹھیک ہے آج کے بعد یہ ہمارا لیڈر ہے. سب بات ہو گئی فائنل. اب اس کی رسم چلنے والی تھی, جیسے فنکشن کی تیاریاں ہو رہی تھی, جس میں اس کو تاج پہنایا جانا تھا اس دور کے رواج کے مطابق, یہ ہمارا سردار ہے. انہی دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے. تلا بدر علینا. جب اللہ کے نبی آئے تو لوگوں کی ساری نظریں آپ کے اوپر آ گئیں, اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور کردار میں لگا کہ یہ ہے شخص جو ہمیں پیس دے سکتا ہے. اس کے پاس جو قوانین ہے, جو اصول ہے, اور جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, یہ ہمیں پیس دے گا. چنانچہ عبداللہ بن ابئی کو چھوڑ کر اللہ کے نبی سے لوگ مل گئے. یہ تھا وہ گرج اور غصہ جس کی وجہ سے عبداللہ بن ابئی کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت تھی, آر تھی. تقریباً 1 سال تک یہ کفر پہ رہا, اور ابھی آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ غزوہ بدر سے پہلے تک یہ کفر پہ تھا. اس کے پاس مشرکین خبریں بھیجتے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ دل میں غصہ رکھتا ہے. تو مکہ والے اس شخص کو آ کے کہا کرتے تھے کہ تم ان لوگوں کو نکالو مدینہ سے. کہنے لگے تم نے ہمارے ساتھی محمد کو جگہ دیے, ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تم ان سے لڑو یا اپنی زمین سے نکال دو, ورنہ ہم سب مل کر تم پہ حملہ کر دیں گے. ایکسپلائٹیشن, باہر سے دھمکیاں, جیسے آج بھی آپ سنتے ہیں فلاں ملک جنگ کی دھمکیاں دے رہے فلاں کو, اور تم میں سے جو لوگ لڑ سکنے والے ہو ان سب کو قتل کر دیں اور تمہاری عورتوں کو ہم اپنا. یہ خط جب عبداللہ بن ابی کو ملا اور اس کے ساتھیوں کو جو بت پرست تھے, تو وہ سب اللہ کے نبی سے لڑنے کے لیے جمع ہو گئے. جب اللہ کے نبی کو پتا چلا, آپ سب ان کے پاس گئے, ان کو سمجھایا, کہا نہیں قریش نے تمہیں جو باتیں کہی ہیں وہ درست نہیں ہے, تم اپنا نقصان کرو گے اگر ہم سے لڑائی کرو گے, لہٰذا تمہیں لڑائی کی صورت میں اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں سے بھی لڑنا پڑے گا اور تم جنگ کا ارادہ ختم کر دو. اس بات پر پھر یہ لوگ خود ہی ڈر گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیتے. قریش کو پتا چلا کہ نہیں عبداللہ بن ابی کے ساتھ بات نہیں بن سکی, تو پھر انہوں نے دوسرا ہدف بنایا یہود کو. یہود کے پاس اپنے لوگوں کو بھیجا, کہا دیکھو تمہارے پاس اتنا اسلحہ ہے, دولت ہے, بڑے بڑے گھر ہیں, کیا تم محمد اور اس کے ساتھیوں سے لڑ نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور دیکھو اگر تم ان سے نہ لڑے نا تو ہم تمہارے بیٹوں کو اور تمہیں قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو ہم لے کے چلے جائیں گے. اب اس خط کو سن کر بنو نذیر کے جو یہود تھے اور اسی طرح کچھ, اور انہوں نے سوچا کہ واقعی یہ ٹھیک ہے, لہٰذا اب وہ معاہدہ راستے میں رکاوٹ تھا جو اللہ کے نبی ان سے کر چکے تھے, تو لہٰذا ان قبیلوں نے پھر اللہ کے نبی کو دھوکہ دینے اور وعدہ توڑنے کی کوشش کی کہ ہم آپ کے ساتھ اب لڑیں گے. اللہ کے نبی کو بات پتہ چل گئی, آپ نے 30 لوگ لیے اور ادھر سے 30 عالم نکل کر بیچ میں ملے. اللہ کے نبی کا دیکھیے فیصلہ کیسا پیارا ہے, کہا کہ ہمارے ساتھ 30 لوگ اور 30 لوگ تمہارے ساتھ کہیں بیچ میں بیٹھیں گے, تم اپنے علم والوں کو لاؤ ہم بیٹھیں گے, ہم تمہاری بات سنیں گے تم ہماری سننا, جس کی بات سچی ہوگی اس کو مان لیں گے. بتائیے اس سے بھی زیادہ کوئی صلح والا لیڈر ہو سکتا ہے؟ جن کو لڑنے کی عادت ہوتی ہے ان کے تو ہاتھ میں خارش ہو رہی ہوتی ہے. اور اس طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تجویز صحابہ کے سامنے بھی ہوئی. جب دوسرا دن ہوا تو آپ اپنے ساتھ لشکر لے کر ان کے پاس پہنچے, ان سے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے تم پر اس وقت تک اطمینان نہ ہوگا جب تک تم مجھ سے ایک عہد اور اقرار نہ کر لو. لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اللہ کے نبی نے ان سے دن بھر جنگ کی. پھر دوسرے دن لشکر لے کر دوسرے قبیلے یعنی بنو قریظہ کے پاس گئے یہود کے, اور بنو نذیر کو چھوڑ دیا اور ان سے کہا کہ تم عہد کو واپس کرو. انہوں نے معاہدہ کر لیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے, لیکن پھر گئے. یعنی آپ کو صرف ہسٹری سمجھ آ رہی ہے کہ یہود نے کتنی دفعہ اللہ کے نبی سے وعدے کیے پھر توڑے, کیے پھر توڑے. پھر اللہ کے نبی دوسرے دن بنی نذیر کے پاس گئے, ان سے لڑے, یہاں تک کہ جلا وطنی پر راضی ہو گئے. پھر وہ جلا وطن ہوئے اس حال میں کہ جو کچھ ان کے اونٹوں سے مال اور اسباب, اپنے گھروں کے دروازے اور لکڑیاں اٹھا سکے تھے اٹھا لیے, اور ان کے کھجوروں کے باغ اللہ کے نبی کو ملے. اللہ پر یہ آپ کو اپنی طرف سے عطا کیے تھے, اور کہا کہ کافروں کے مال میں اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو حصہ دیا, جس پہ حالانکہ مسلمانوں کو کوئی لڑنے کے لیے گھوڑے بھی نہیں دوڑانے پڑے. یہ سب ہم آگے پڑھیں گے, یہ صرف آپ کو خلاصہ حدیث کا سنا رہی ہیں. ابو داؤد کی روایت ہے 3004 نمبر کی, کہ آپ کے ذہن میں یہ پوائنٹ کلیئر ہو کہ اللہ کے نبی لڑنے بھڑنے والے نہیں تھے, خود لوگوں نے پہل کی, آپ کو ستایا, تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کو نکلنا پڑا, خود بھی نکلے اور دوسروں کو بھی نکالنا پڑا. ہم ذرا آج کے بھی اپنے ایمان کو دیکھ لیں, ہمارا ایمان کیسا, گھر بیٹھے پھلتے ہیں. یاد رکھیے یہ جو مسلمانوں کے اندر کردار بن گئے نا, ہر وقت ہی خوفزدہ رہنا, پتہ نہیں کس بات کا گلٹی کانشس ہے, یہ نہ کرنا پتہ چل جائے گا, یہ نہ کرنا مسلمان ہو, کپڑے یہ نہ پہنو, حال حلیا بدل لو, ایئرپورٹس پہ جا رہے ہو یہ کر لو وہ کر لو, تو آپ میں اس گلٹ سے نکل آئے. جو دبے گا اس کو دبایا جائے گا. جب ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو ڈر کس بات کا؟ اللہ کے نبی نے اتنی خوبصورت دعائیں دی ہیں, پڑھو, دشمنوں کے خوف سے, ظالم حکمران کا خوف ہے, پڑھو. لیکن ہم مسلمانوں کو اپنے دین, ایک بندہ اس کو بالکل آدھے جسم کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے کچھ حیا نہیں آتی کہ میں کیسا لگ رہا ہوں, تو اگر آپ سر سے پاؤں تک اوڑھ کے جاتے ہیں تو آپ کو کس بات کی شرم ہے؟ یہ صرف ایک مائنڈ سیٹ اپ ہے, پرسپشن ہے, اس کو آج بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا, اس کا نام ہے سیف البحر. آپ نے رمضان سن 1 ہجری میں یہ بھیجا اور اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اس کا امیر بنایا. کل 30 مہاجرین تھے. یہ لوگ عیس کے اطراف میں بحر احمر کے ساحل تک گئے, اور قریش کا ایک قافلہ جب ابو جہل کی سرکردگی میں شام سے آ رہا تھا اس سے سامنا ہوا. دونوں فریق نے صفے باندھ لی, قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی, لیکن مجدی بن عمر جوہنی نے بیچ بچاؤ کیا اور دونوں فریق واپس چلے گئے. تو یہ تھا پہلا سریہ. آپ یہاں بس ایک چیز نوٹ کرتے جائیں پھر آگے جا کے بات کریں گے کہ کل 30 مہاجرین تھے. اللہ کے نبی نے انصار کو نہیں بھیجا, مہاجرین کو بھیجا پہلی جنگ میں. اسلامی تاریخ کا پہلا سریع اور پہلا فوجی عمل تھا. اس کا جھنڈا سفید تھا, یعنی جو امن کی علامت ہے. یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جھنڈا تھا اور اس جھنڈے کو اٹھانے والے, یعنی اگر آپ سے کوئی یہ انسائکلوپیڈیا میں سوال پوچھ لے کہ سب سے پہلے کس صحابی نے اس مسلمانوں کا جھنڈا پکڑا, تو وہ ابو مرثد تھے. یہ ان کی خاص خوبی بن گئی. اس کے بعد کئی سریے روانہ ہوئے. شوال میں ابو عبیدہ بن حارث کو 60 مہاجرین کے ساتھ بطن رابخ میں بھیجا گیا. ابو سفیان سے سامنا ہوا جن کے ساتھ 200 لوگ تھے. دونوں طرف سے تیر چلے لیکن جنگ نہ ہوئی. اگلا سریہ زیقات میں سعد بن ابی وقاص کے ساتھ 20 مہاجرین تھے. رابح کے قریب خرار کی طرف بھیجا گیا, کسی سے سامنا نہ ہوا. اس کے بعد سفر سن 2 ہجری میں 70 مہاجرین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے. ابوا یا ودان وادی میں گئے لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا. اس سفر نے عمر بن مخشیز دمری کے ساتھ امان اور تعاون کا معاہدہ کیا. یہ پہلی مہم ہے جس میں اللہ کے نبی خود نکلے. تو یہ ہائی لائٹ کر لے, کوئی آپ سے پوچھے سب سے پہلا غزوہ کون سا تھا, تو وہ یہ والا تھا جس میں اللہ کے نبی نکلے. اس کے بعد ربیع الاول سن 2 ہجری میں 200 مہاجرین کے ساتھ رضوی کے اطراف میں بواد تک تشریف لے گئے, وہاں بھی کسی سے سامنا نہ ہوا. اسی مہینے میں قرص بن جابر فہری نے یہاں پر چھاپا مارا, کچھ مویشی ہانک کر لے گیا اور اللہ کے نبی نے 70 مہاجرین کے ساتھ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں صفوان تک تشریف لے گئے لیکن قرص بھاگ نکلا. اس واقعے کو بدر اولا بھی کہتے ہیں. یہ کیوں کہتے ہیں, یہ آگے ہم پڑھیں گے جب اصل بدر کا واقعہ تو دیکھیں. یعنی یہ اصل میں ایک بنیاد بنا تھا جو کہ بعد میں پھر دوسری بڑی جنگ کی طرف بڑھا. صرف یہ آپ سن لیں, مجھے پتا ہے اس میں آپ کو کوئی دلچسپی نہیں, لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ کی نبی کی زندگی میں کام کتنے تھے. ہر مہینے ایک جنگ آ رہی ہے, جنگ کو آپ پروجیکٹ کہہ لیں, آج کے دور میں ہر جنگ کو آپ ایک نیا کورس کہہ لیں, اسلام کا پیغام کہہ لیں, ایک نیا سٹیشن کہہ لیں, ایک نئی جگہ پہ دین کا کام کرنا کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, صرف ٹارگٹ فرق ہوتے ہیں. یہ کام ایک ہی ہے. جمادی الاولا یا جمادی الاخرا 2 ہجری میں 100 یا 250 مہاجرین کے ساتھ ذوالعشیرہ تک گئے. قریش کے ایک قافلے کو روکنا تھا جو ملک شام جا رہا تھا. یہ اب نوٹ کیجئے گا بات, کیونکہ جا رہا تھا ایک مکہ سے مدینہ کے راستے ملک شام میں قافلہ, راستہ روکنا چاہا لیکن وہ راستہ ان کے روکنے سے پہلے وہاں سے نکل چکے. یہی قافلہ جب واپس آئے گا نا تو اس سے غزوہ بدر ہونی ہے, تب آپ اس بات کو انشاءاللہ سمجھیں گے. اس جنگ میں آپ نے بنو مدلج قبیلے کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ. پھر رجب سن 2 ہجری میں عبداللہ بن جہش اسدی کو 12 مہاجرین کے ساتھ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا کی طرف بھیجا. مقصد یہ تھا کہ قریش کے قافلے کی خبر لائے, مگر ان لوگوں نے قافلے پر حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل اور 2 کو قید کر دیا اور قافلے کو ہانک لائے. اللہ کے نبی کو اس پہ کیا کرنا چاہیے تھا, ہم تو خوش ہوتے, دیکھا خوب کام کر کے آئے, مار کے لائے, مال غنیمت پہ آ گیا. لیکن اللہ کے نبی ناراض ہوئے کیونکہ کہا یہ تھا صرف راستہ روکو. حالات کچھ ایسے بن گئے, کچھ جوش آ گیا صحابہ میں, انہوں نے جھڑپ کی تو لڑائی ہوئی, 2 مارے گئے. آپ نے قیدیوں کو چھوڑ دیا اور مقتول کا خون بہا دیا. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے والے ہوتے تو اس موقع پہ اپنے صحابہ سے ناراض ہوتے. اچھا یہ صحابہ دیکھیے, کہتے لو جی ایک تو ہم کام کر کے آتے ہیں, اوپر سے ڈانٹ پڑتی ہے. دیکھیے گئے تو جنگ میں گئے, اور جو جن 2 کو مارا پیار سے تو نہیں مارا ہوگا, لڑائی ہوئی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ دین کے کام کر کے بھی ڈانٹ پڑتی ہے, پڑنی چاہیے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا تھا ایسے کرو, انہوں نے کر لیا. تربیت کا اتنا کڑا اصول تھا اللہ کے نبی کا کہ جس کی بنیاد پہ صحابہ کا ایک ایسا گروہ تیار ہوا جو سیسا پلائی دیوار بن کے فتنوں کے آگے کھڑے ہوئے. آج ہم جیسے ڈھیلے ڈالے مسلمان ہوتے تو صرف اسلام مکہ اور مدینہ میں ہی ہونا تھا, اور اب وہ بھی ختم ہو جاتا, چاروں طرف اتنا کفر ہے. اللہ کے نبی نے اس طرح, جس کو کہتے ہیں نا روٹی کو گھڑنا, اس طرح چھانٹ چھانٹ کے اپنے صحابہ کو دیکھا, جہاں کہے رک جاؤ رک جاؤ, جو کہے کر لو, اصول کو مانو, سسٹم بناؤ. اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو تم اپنے آپ کو کسی پابندی کا اہل کرو. اور یاد رکھیے سسٹم ایک بندے سے نہیں بنتا. آپ کہتے رہے نا میں نے سسٹم بنانا ہے تو میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گی تو نہیں بنے گا, تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. اس کے لیے ایک اجتماعی سوچ, ایک سوچ, ورنہ کئی لوگ جو سسٹم بنانے کی کوششوں میں سر توڑ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کو ایسے لگتا ہے کہ ہماری کوششیں بیکار ہو رہی ہیں, لیکن ان کی کوششیں بیکار نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا. صحابہ کرام میں کچھ اعلیٰ درجے کے تھے, کچھ کم کے, لیکن سب کا درجہ تھا. اللہ کے لیے نکلنا, اللہ کے کام کرنا ہی بہت بڑی نعمت ہے. غلط بھی ہو جائے لیکن یہ تو بندہ کہہ سکتا نا کہ اللہ تیرے کام کر رہے تھے, یہاں ہمیں بالکل یہی دکھتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ کرتے کراتے رجب کی آخری تاریخوں میں یہ واقعہ آیا تھا, اور رجب چونکہ حرمت کے مہینوں میں سے, مشرکین نے شور مچا دیا کہ اچھا جی یہ مسلمان دیکھو حرمت کے مہینوں میں لڑائیاں کر رہے ہیں. سورت بقرہ کیا ہے 217 میں, اس پہ تفسیر میں ڈیٹیل سے بات ہوتی ہے, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل.
کہ لوگ آپ سے حرام مہینے میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کہہ دیں کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا, یہ سب اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا جرم ہے اور فتنہ قتل سے بڑا ہے. یعنی آج ہم نے ایک غلطی سے شخص مار دیا ہے تو اتنا شور کر رہے ہو, اور تم نے کل اتنے لوگوں کو مکہ سے نکال دیا تھا, وہ کوئی جرم نہیں ہے, تم نے ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا, کچھ نہیں ہے. تو بہرحال یہ وہ حالات تھے کہ جس میں یہ جنگیں ہوئی. میرا آپ سے ایک سوال ہے, اگر آپ واقعی سن رہے تھے, اتنے سرایا بھیجے گئے اور سب میں آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے صرف مہاجرین کو بھیجا, انصار کدھر گئے؟ حلق تو انہوں نے بھی کیے تھے مدد کے. اب آپ لوگ اپنا مائنڈ یوز کر کے بتائیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ سارے شروع کی جتنی جھڑپے تھے اس میں مہاجرین گئے انصار نہیں گئے. جی آپ بتائیے. شاباش, بہت اچھا نقطہ آپ نے لے لیا. مجھے تو خیال تھا آپ کو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی ہوگی, لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا. ایک وجہ یہ تھی کہ مہاجرین جمے ہوئے لوگ تھے, ٹرینڈ تھے, پرانے لوگ تھے, اور پرانے لوگوں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ نئے لوگوں والی غلطیاں نہیں کریں گے. اور وجہ جی آپ الفت, انصار کے لیے ابھی مدینہ میں تعلیم کا انتظام تھا یا ان کا بھی تزکیہ کیا جا رہا تھا؟ ٹھیک ہے, آپ یہ کہتے ہیں تو. اور جی پیچھے سے آپ, ٹھیک ہے, یعنی آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو چونکہ ایک اور کام جو دے دیا تھا کہ مہاجرین کی ٹیک کیئر کریں, تو اس لیے مہاجرین کو اس کام پہ لگا دیا, یعنی ہر ایک کو مختلف کام دے دیا. ٹھیک ہے جی, اب آپ پلیز. شاباش, آپ کی بات کو میں ذرا تھوڑا صحیح کر کے سم اپ کر دوں کہ اصل لڑائی قریش کے ساتھ مہاجرین کی تھی, وہ ادھر سے آئے تھے. انصار تو ایسے جیسے آپ کے گھر میں آئے ہوئے مہمان, تو گھر ہے, مہمان سے تو کوئی نہیں لڑتا. تو آپ نے مہاجرین کو آگے اس لیے کیا کہ ان میں گرج تھا اور ظلم مہاجرین پہ ہوا تھا, انتقام کی آگ مہاجرین کے دل میں بھڑک رہی تھی, تو آپ نے ان کو پیش کیا. اور جی آپ, ٹھیک تھا کہ مہاجرین کا ایک امتحان بھی تھا کہ رشتے دار, کوئی دوست احباب بھی تو مکہ سے آتے تھے, پرانی جان پہچان شہر میں رہنے سے ویسے ہی ہوتی ہے, تو ان کا امتحان تھا کہ کہیں اپنے ایمان کو پیچھے کر کے دوستیوں اور رشتوں کو آگے نہ لیں. اور کوئی ریزن سمجھ آتی؟ جی آپ پیچھے سے نصیب. دیکھیے, ایک ہمارے ہاں کہاوت بولتے ہیں کہ نیا 9 دن اور پرانا 100 دن. دوستی جتنی پرانی ہوتی جاتی ہے نا, اتنی گہری ہو جاتی ہے. صحابہ کرام جو 12-13 سال کی ماریں کھا کر, چوٹیں کھا کر, ازمائشوں میں سے نکھر کے آئے تھے نا, ان سے یہ کام اس لیے کرایا گیا کہ شروع میں ہمیشہ ٹرینڈ لوگ آگے آئیں تاکہ نئے لوگوں والی غلطیاں نہ ہوں. تو اسے ایک بات اشارہ تو نہیں پتا چل رہی کہ پرانے لوگوں کو کم سے کم غلطیاں کرنی چاہیے, نئے لوگوں سے غلطیاں ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں, اور پرانے لوگوں سے غلطی اگر ہو جائے تو وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے. جی ربیہ, آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. جی شاباش, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیڈ امپیکٹ نہیں دینا چاہ رہے تھے کہ کہیں وہ انصار کو لا کر کوئی ایسی نئے, بالکل مجھے ایسی لگتا ہے کہ جیسے گھر میں مہمان آئے تو نئی بچی جو بالکل ابھی کام شروع کر رہی ہے, تو ماں اس کو نہیں کہتی کھانا پکاؤ, بلکہ کہتی ہے چلو آج میں پکاتی ہوں تاکہ کھانا اچھا پک جائے. اور بھی کوئی بات ہے کسی کے ذہن میں؟ جی آپ, جنہیں انصار کو کچھ اور کام ملے ہوئے تھے, وہ پڑھنے لکھنے میں تھے, وہ کھیتی باڑی کر رہے تھے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں شریک ہو کر ٹریننگ لے رہے تھے. آپ کہہ لیں کہ انصار ابھی انڈر ٹریننگ تھے اور مہاجرین جو تھے وہ اس چیز پر جم چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام پہ رکھا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک اچھے لیڈر کی خوبی دکھ رہی ہے کہ اس کو لوگوں سے وہ کام کروانا ہے جو کوئی کر سکتا ہے. دیکھیے ایک اچھا لیڈر کون ہے, میں نے اس پہ بہت بات کی ہے اور ایک لیڈرشپ کورس کا بھی ہم نے کچھ سیشنز لیے تھے امریکہ میں جا کے ابھی جب میں گئی تھی, تو اس کا ایک تعریف تھی لیڈر کی, بہت ساری تعریفوں میں ایک لیڈر کی تعریف کیا تھی کہ لیڈر کون ہوتا ہے یا اچھا لیڈر کون ہوتا ہے جو لوگوں کو ان کی کوالٹیز کے مطابق کام دے سکے. اور یہ اللہ کے نبی کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. آپ کی کامیابی کا راز ہی یہ تھا کہ آپ جس کو جو کام دیتے وہ واقعی اس کا اہل ہوتا. لوگ سب اچھے ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک کام میں اچھا ہو سکتا ہے تو کوئی دوسرے کام میں اچھا ہوتا ہے. ہم بعض دفعہ ناکام کی ہوتے ہیں, لوگوں کو ایک تو ضائع کر دیتے اور نا اہلوں کو کام دے دیتے. کبھی کبھی فیورٹزم کی بنیاد پہ کسی کو آگے لے آتے ہیں, کبھی کسی کو پرانا ہونے کے نام پہ آگے لے آتے ہیں, کبھی کسی کو نیا ہونے کے نام پہ آگے لے آتے ہیں. تو کرنا کیا چاہیے ایک اچھے لیڈر کو؟ حق کی بنیاد پہ ریئلٹی بیسڈ لوگوں کو کام دے. تو یہ تھا ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا روپ. یہاں آپ کو تھوڑی سی بات میں شیئر کروں گی کیونکہ اب اس کا اگلا ہمارا ٹاپک بہت خوبصورت ہے. اے ٹو زی ہم غزوہ بدر پڑھیں گے اور ایک ہی سٹریچ میں پڑھیں گے, لیکن آج ہم نے بہت سارے سرایا کی بات کی جس کا مقصد, ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا. آپ کی زبان میں آسانی سے کہہ دیتی ہوں کہ اگر ایک مسلم ملک ہے اور وہاں کا جو فوجی ہے آرمی کو جوائن کرنے والا, اگر اس کی نیت اسلام اور مسلمانوں کا دفاع ہے نا, ٹھیک ہے, تو یہ کتنا بڑا عمل ہے. اور اگر صرف ایک جسٹ لائک پروفیشن ڈاکٹر ہے, اس طرح فوجی بنیں گے. آپ کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھے بڑے ہو کہ کیا بنیں گے؟ میں فوجی بنوں گا. اکثر لڑکوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کیونکہ ان کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے, کسی کو ان کا ڈریس اچھا لگتا ہے. تو فوج میں جانا اور اسلام کی بنیاد پہ جانا یہ دنیا کا بہت خوبصورت عمل ہے. اگر اس کو پروفیشن نہیں مشن بنا کے جایا جائے تو اس سے خوبصورت کام نہیں. چند بڑی خوبصورت اور ان کو سنتے اور سناتے وقت تو دل کرتا ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنے راستے کا چوکی دار بنا لے. لیکن یہاں آپ سب کو بھی خوش کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں اور آپ جا کے سرحدوں پہ فوجیں بن کے یا ہتھیار پکڑ کے تو نہیں کھڑے ہوں گے, اور اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی وقت آئے کہ ہم عورتوں کو بھی جانا پڑے. لیکن ہم بھی لشکر اسلام کا پہرہ دے سکتے ہیں. وہ کیسے؟ کیا پکڑ کے؟ قلم پکڑ کے. کل کی جنگیں سرحدوں پہ ہوتی تھیں, لوگ جا کے لڑتے تھے. آج کی جنگیں گھروں میں بیٹھ کے نیٹ پہ ہوتی ہیں, کسی قوم کا مائنڈ سیٹ اپ چینج کر کے. آج جنگوں کی نوعیت کیا ہے کہ دشمن دور بیٹھ کے مسلمان جنریشنز کی سوچ کو بدل رہا ہے. اس کا مقابلہ تلوار سے ہوگا کہ قلم سے؟ علم کو عام کر کے. تو میں تو ان ساری باتوں کو پڑھتے سنتے ایک اللہ سے ہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا بھی نام تیرے دین کے پہرے دینے والا بن جائے. کیونکہ آپ دیکھیں جیسے آپ لفظ حافظ کہتے ہیں, چلے ہمارے یہاں تو حافظ قرآن ایک ٹرم بن گئی ہے نا, لیکن لفظ حافظ لکھ کے سوچیے کون ہے حافظ؟ کون ہے؟ محافظ, ٹھیک ہے, پروٹیکٹر ہے نا. وہ قرآن کے لفظوں کی حفاظت کرے یا اس کے معنی کی کرے, اور یا کوئی تلوار پکڑ کے کھڑے یا تیر یا قلم, سب کا مقام ایک ہے. اللہ تعالیٰ حالات کے مطابق لوگوں کو اجر دیتے ہیں. نوٹ کیجئے گا احادیث اور بہت ہی خوبصورت روایتیں, آپ نہیں لکھیں گے تو مس کریں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے 2892 نمبر کی. سہل بن سعد سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے راستے میں ایک دن کی پہرہ داری دنیا اور اس سے بہتر ہے. اللہ اکبر. ربات یوم فی سبیل اللہ خیر من دنیا وما علیہا. کیا کچھ ہے دنیا میں اور دنیا کیا ہے؟ آپ سوچیں پوری دنیا, سوئٹزرلینڈ, آسٹریلیا, امریکہ, کینیڈا, نیاگرا فال, بڑے بڑے سمندر, ایفل ٹاور, جو لفظ ذہن میں آتے ہیں اس کو سوچیں, آسمان, زمین, ان سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیں, کسی کو یہ سب مل جائے اور دوسرے پلڑے میں اس کو صرف ایک رات اللہ کے دین کا پہرہ دینا پڑے, تو اس کا عمل اس ساری چیزوں سے بھاری ہے. تو اگر آپ ایک رات جاگتے ہیں پلاننگز میں اللہ کا دین دوسروں کو دینے میں, تو کیا اللہ آپ کی اس رات کی قدر نہیں کرے گا؟ نیت کریں, کہ اللہ ہمیں اسلام کی حفاظت پہ چلا. آج لوگ اسلام کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں, اپنی مرضی کا دین, اپنی مرضی کی وظائف, اپنی مرضی کے طریقے دین میں لا رہے ہیں, اور اصل قرآن اور سنت پیچھے پڑا ہوا ہے. آج میں سیرت پڑھ رہی ہوں, آپ پڑھ رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو شہر میں سیرت پڑھتے ہیں اور نعتیں پڑھنے والے اور دعوے کرنے والے کتنے ہیں؟ تو اس سوچ کے ساتھ آپ علم کا کام کیا کریں کہ اللہ ہمیں اس اجر سے محروم نہ کرنا. ایک اور روایت ہے مسند احمد کی 23735 نمبر کی, حضرت سلمان اس کے راوی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, رات کا پہرا دینا ایک مہینے کے ایسے روزے جو چھوڑے نہ جائیں, یعنی مسلسل ایک مہینہ روزہ رکھنا, اور ایک ماہ کے ایسے قیام جس میں کمی نہ کی جائے, یعنی ہر رات کو عبادت کے لیے کھڑا ہونا, اس سے بہتر ہے. اور اگر پہرا دینے والا اسی میں فوت ہو جائے تو اس کا عمل اس کے لیے نیک عمل کی طرح دوبارہ اٹھنے تک قیامت تک جاری کر دیا جاتا ہے, اور اسے قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے. سوچ سکتے ہیں کتنا اجر ہے, یعنی عذاب قبر نہیں ہوتا, مرابط, ایسے شخص کو مرابط کہتے ہیں. سورۃ آل عمران کے آخری آیتوں میں آتا ہے رابطو کا لفظ, رباط الخیل سورۃ توبہ میں آتا ہے. تو یہ چھوٹا کام نہیں ہے, مسلسل روزے, مسلسل قیام کوئی کر سکتا ہے زندگی میں؟ لیکن آپ اللہ کے دین کے کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح اجر دینے والا بنتا ہے. پھر اسی طرح اس حدیث کو بھی سن کے آپ بہت خوش ہوں گے, ترغیب اور ترہیب کی روایت ہے 1223 نمبر کی, حضرت مجاہد اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دفعہ چوکی داری کھیل پر گھبراہٹ کے آثار دکھائی دیے, ان سے کہا گیا کوئی بات نہیں تو لوگ چلے گئے. ابو ہریرہ وہیں کھڑے رہے, ایک شخص وہاں سے گزرا, اس نے پوچھا ابو ہریرہ آپ کو کس بات نے یہاں کھڑا, باقی لوگ تو چلے گئے تو آپ کیوں کھڑے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا, اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کا کھڑا ہونا حجر اسود کے قریب لیلۃ القدر کے قیام سے بہتر ہے. دیکھیں کہاں رمضان نصیب ہو جائے آپ کو مجھے مکہ میں, اور حجر اسود کے بالکل پاس ہم کھڑے ہو کے عبادت کریں, اس سے بہتر ہے اگر ایک گھڑی, اونلی ون ٹائم, تھوڑا سا دین کے لیے وقت لگا دینا. کیا اللہ کے دین کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ نہیں ہے ایسا چیز کہ جس کے لیے بندہ زندگی لگا دے, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو ٹو مچ ہو جائے گا. آپ جس وقت دین سیکھ رہے ہیں نا, یہ بھی اصل میں آپ دین کی حفاظت کر رہے ہیں. اگر مسلمان دین آگے سے آگے نہیں لیں گے تو ایک وقت آئے گا یہ کتابوں میں رہ کے ختم ہو جائے گا, اور ایک وقت میں آئے گا یہ کتابوں کی زبان ہی ختم ہو جائے گی. تو آج جو دین کا کام کرتے ہیں نا, یہ پوری امت کو بچا رہے ہیں اللہ کی پکڑ سے, تاکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ کسی پر نہ آئے. ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, میں تمہیں لیلۃ القدر سے بھی افضل رات نہ بتاؤں. آپ کہیں گے یہ کون سی رات ہے؟ وہ رات جب ایک پہرے دار زمین پر اللہ کے لیے اتنے خوف میں پہرا دے کہ شاید وہ گھر نہیں پلٹے گا, یعنی اتنے خدشے, اتنا خوف ہے کہ میں زندہ نہیں بچوں گا, اور وہ ڈٹا رہے, جما رہے. کبھی دین کے کام کرنے میں اتنے خوف آتے ہیں, گھر والوں کی ناراضگی کا ڈر زیادہ ہوتا ہے کہ آج کام تو دین کا کر رہے ہیں, گھر گئے تو مار پڑ جانی ہے, شوہر نے ناراض ہو جانا ہے, باپ نے گھر سے نکلنے کی دھمکیاں دینی ہے. اس وقت اس حدیث کو یاد رکھیے گا کہ اللہ کبھی عذر ضائع نہیں کرتا. ہاں عذر نہ بنا لیں گھر سے باہر رہنے کا, وجہ ہی نہ بنا لیں کہ دین کے نام پہ آپ بیکار بیٹھے رہے, لیکن اللہ آپ کی بڑی قدر کرے گا. ایک اور روایت ہے مسند احمد 442 نمبر میں, عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو صالح کہتے ہیں, میں نے منا میں عثمان رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا, وہ کہہ رہے تھے اے لوگو میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. آپ نے فرمایا, اللہ کی راہ میں ایک دن کا پہرا دینا عام حالات میں 1000 دن سے افضل ہے, اس لیے جو شخص جس طرح چاہے اس میں حصہ لے. یہ کہہ کر آپ نے فرمایا, کیا لوگو میں نے پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں. فرمایا, اللہ تو گوار ہے. یعنی یہاں سے بھی آپ کو دیکھیے اشارہ مل رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ جہاد تو مدینہ میں آ کے تھوڑا سا کیا نا, مکہ میں 13 سال کون سا آپ نے رباط فی دین کیا, دین کے کلمے کو بلند کر کے. تو وقت کے حساب سے اللہ کے دین کے کام جو ہے وہ بدل جاتا ہے. پھر ایک بہت ہی پیاری روایت ہے ابو ہریرہ سے, صحیح مسلم میں 4997 نمبر کی ہے. آپ نے فرمایا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ لوگوں میں بہترین زندگی اس شخص کی ہے پہلے میں ادھر رکتی ہوں اور آپ سوچیں آپ کی نظر میں سب سے خوش قسمت کون ہے؟ لینڈ کروزر، خوبصورت کپڑے، اپنا گھر پیڈ آف، بیٹی کی بھی شادی بہت امیر گھر میں ہو گئی، بیٹے کی بھی شادی بڑی خوبصورت لڑکی سے ہو گئی، یہی کہیں گے نا آگے ہم. اب دوبارہ سنیں شعور سے، لوگوں میں بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو گھوڑے کی لگام تھامے اس کی پشت پر اللہ کے راستے میں اڑا جا رہا ہو، جب وہ دشمن کی آواز سنے یا خوف محسوس کرے تو اسی طرح موت کو تلاش کرتے ہوئے اڑ جائے. اڑا جا رہا یا اڑا جا رہا ہو، یعنی یہ وہ شخص ہے جو مین آف کمٹمنٹ ہے، میں نہیں ہٹوں گا، سب ہٹ جائیں گے، میں اس کام سے اب نہیں ہٹ سکتا، سارے چلے جائیں گے، وہ نہیں جائے گا. اس نے کہنا نہیں، میں نے کام پورا کر کے جانا ہے، میں نے اللہ کے دین کو کبھی ادھورا نہیں چھوڑنا. پتہ نہیں آسمانوں پہ میں کہتی ہوں کیا کیا نام لیے جاتے ہوں گے دین کے کام کرنے والوں کے، دنیا والوں کو بھی اچھے لگتے ہیں ایسے لوگ، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ان چیزوں کو ہم نے مقصد بنا لیا تو ہم کبھی اس چیز پہ دل دکھی نہیں پائیں گے. اور قبر کے فتنوں سے محفوظ ہوتا ہے ایسا شخص. حضرت سلمان سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، ایک دن رات کا پہرا دینا ایک مہینے کے روزوں اور قیام سے افضل ہے، اور اگر وہ مر گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو وہ کر رہا تھا، اور اس کا رزق بھی جاری کیا جائے گا، اور اس کی قبر کو فتنوں سے محفوظ رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ایسا کرے. یہ صحیح مسلم کی روایت 5047 نمبر کی تھی. صبح و شام جنت سے رزق اور قیامت تک کے لیے اجر ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوا فوت ہو جائے تو وہ قبر کے فتنے سے بچا لیا جائے گا، اور بڑی گھبراہٹ کے دن امن میں رہے گا. صبح و شام اسے جنت سے رزق پہنچایا جائے گا، اور قیامت تک اس کے لیے پہرا دینے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. یہ مستد احمد کی روایت 9244 ہے. اجر ختم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ پیچھے خیر کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں نا ایک بندے کے اس طرح کے کام کرنے سے. فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہر شخص کا عمل اس کے مرنے پر ختم ہو جاتا ہے، مگر اللہ کی راہ میں پہرا دینے والے کا عمل قیامت تک برابر بڑھتا رہتا ہے، اور وہ قبر کے فتنے سے بھی محفوظ رکھا جاتا ہے. یہ ابھی داؤد کی روایت ہے 2502 نمبر کی. یہ وہ روایتیں جو بعض جوان سن کے پھر چلے جاتے ہیں جہاد میں، ان کو پتا ہے آج مرے ختم. اب ہمیں نہیں پتا حالات کس کے کیا ہیں، نہ ہم اس پہ کوئی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا فیلڈ تو علم ہے. اگر میں اور آپ نیت کر کے نا اللہ سے، ان ساری حدیثوں کا سنتے ہو کہ یہ نیت کریں کہ اللہ تیرے دین کو پھیلانے کے لیے جاگوں گی، تیرے دین کی پلاننگز کے لیے جاگوں گی، کوئی بھی نہیں ہوگا تو میں ہوں گی، سب چلے جائیں گے میں کام شروع کر دوں گی، تو اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے یہ اجر دے. تو اللہ تو انا عند ظن عبدی بھی ہے، وہ تو کہتا ہے بندہ مجھ سے جو گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ یہی کروں گا. اور آپ سوچیں حفاظت کرنے والے ہی کہیں چلا جائے تو چور تو آئیں گے نا. آج یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. آج ہمارا دین کیوں اس طرح ٹھوکروں میں ہے؟ کیونکہ آج ہم پورے حفاظت کرنے والے نہیں رہے، کہیں نہ کہیں رکھنے رہ ہی جاتے ہم سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کمیوں کو تاہیوں کو معاف کر دے. ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی، اور ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے رات گزار دی. ترمذی کی روایت ہے 1639. اور آخری روایت اس دعا کے ساتھ، آج کے سیشن کی آخری روایت، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے لیے چن لے. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، خوشخبریاں ہیں اس بندے کے لیے جو اللہ کے راستے میں غزوے کے موقع پر اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، اس کے سر کے بال پرگندہ ہے یعنی بکھرے ہوئے بال ہیں، اور اس کے قدم گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں، اگر اسے پہرے پر لگا دیا جائے تو وہ اپنے اس کام میں پوری محنت سے لگا رہے، اور اگر لشکر کے پیچھے لگا دیا جائے تو اس میں بھی پوری تندہی اور فرض شناسی سے لگا رہے، اگر وہ کسی ملاقات کی اجازت چاہے تو اسے اجازت بھی نہ ملے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی قبول نہ کی جائے. کیا حالات ہیں اس شخص کے کہ دنیا والے اس کو کچھ نہیں سمجھتے، کسی کو بلاتا ہے تو کوئی آتا نہیں ہے، کسی کی سفارش کر دے، لوگ کہتے ہیں چلو آرام سے بیٹھ جاؤ، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اس کی اتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی یہاں مثال دیتا ہے. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کام کا بنا لے. زندگی تو چلی جائے گی واللہ ہی، نہ جانے کتنے سانس باقی ہیں، کچھ کر کے دنیا سے جائیے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی یہ چھوٹی سی زندگی ایک ابدی زندگی بن جائے، تو خدا کے لیے اس دنیا کے سحر سے نکل آئیں. کچھ نہیں دے گی یہ دنیا آپ کو. اگر آج آپ 20, 25, 30, 40 کے ہو کے بھی نہیں یہ بات سمجھے نا، تو 70, 80 کے ہوں گے نا پھر سمجھ آئے گی کہ یہ دنیا دھوکا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے. کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ جو آخری باتیں خاص طور پہ سنی ہیں تو ایک دو منٹ بات کر سکتے ہم لوگ. کیا آپ کو رغبت آئی جی روزی؟ یعنی آپ کا خیال ہے کہ برادرز کو یہ باتیں سننی چاہیے؟ بالکل. دیکھیے جہاد بھی تبھی ٹھیک ہوگا جب پہلے صحیح عقیدہ ہوگا، دین ٹھیک ہوگا. علم کے ساتھ جہاد کا تعلق ہے. اگر ایک بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں، وہ جا کے دشمنوں سے مر بھی گیا لڑ کے، تو کیا ہوگا؟ کسی بندے کی ڈیلنگ فیئر نہیں ہے، سود کا کام کرتا ہے، میدان جنگ میں گیا مر گیا، تو کیا آپ کو لگتا ہے بچ جائے گا؟ آپ کہتے کہ ایک شخص جب فوت ہوا تو لوگوں نے کہا ہے کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. اللہ کے نبی کے کانوں میں آواز پڑ گئی، آپ نے کہا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی اور اس کے اوپر آگ کی بنا کے اڑا دی گئی ہے. تو برادرز کو یہ حدیث سنا کے ہم میدان جنگ میں نہ بھیجیں، ان کو علم کے جنگ میں بھیجیں، علم کے میدان میں بھیجیں کہ آؤ علم سیکھو، عقیدے ٹھیک کرو. اور مومن کی زندگی جہاد کی زندگی ہے. آپ پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں تیرے راستے کی مجاہدہ ہوں اگر ہم اپنے مشن میں سچے ہیں. الفت جی آپ کیا سوچ رہے تھے ان کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے؟ دنیا میں کوئی اتنی پے دے سکتے ہمیں؟
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہمارا آج کا جو سیرت کا سیشن تھا بہت ہی خوبصورت سیشن تھا دل نہیں کر رہا تھا کہ ہم اس کو سٹاپ کریں ہے نا لیکن وہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو کرنا پڑتا ہے بہت ہی زیادہ موٹیویٹنگ تھا الحمدللہ للہ آپ لوگ دیکھیں اپنے لیے لکھیں عمل کی کیا کیا آپ لوگوں نے بات لی عمل کی دیکھیں تو سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا نا کہ مدینہ میں آ کے اب مسلمانوں کا کیا خیال تھا کہ اب آ کے وہاں سکون سے رہیں گے اور اپنے دین کی پریکٹس کریں گے ہے نا تو ان کو پھر وہ مل کے ان کو آتے ہی ویسے حالات ملے جیسے انہوں نے سوچے تھے نہیں نا کیونکہ کبھی بھی ہم یہ نہ کریں کہ ہمیں اپنی مرضی کے حالات ملیں گے ہے نا اللہ کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے ٹھیک ہے نا تو حالات ہمیں اس طرح نہیں کہ ہمیں اپنی مرضی کے حالات ملیں گے حالات کو ہم نے ان کو اپنی مجبوری نہیں بنانا ہم نے ٹھیک ہے نا ہم نے ہر طرح کے اس کو ساتھ ساتھ سب کچھ لے کے پھر بھی ہم نے دین کے کام کو نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ آپ کی مارک کر دی جائے گی اٹینڈنس سسٹر تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو بھی جس طرح کے بھی حالات ہیں اس پہ اللہ کی رضا پہ راضی اور پھر کمٹمنٹ ہے نا کہ ہم نے حالات کے تابع نہیں ہونا حالات کو پھر ہم نے اپنے تابع کرنا اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے جذبے کے ساتھ گریٹ ٹائمز ہاں کیونکہ کتنی ساری ہماری جو سسٹرز ہیں کتنی کئی دفعہ جب کوئی سٹارٹ ہوتے ہیں تو ہمارے کیا ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ ابھی میرے حالات نہیں ٹھیک ہے نا تو کبھی حالات ٹھیک ہوں گے نہیں نا لولی موٹیویشن کہ اللہ آپ کے دین کو ادھورا نہیں چھوڑنے والے بالکل کہ ہمیں یہ کمٹمنٹ ہماری ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے نا تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پہ کیونکہ اللہ ہم سے کوئی کام لے لے ٹھیک ہے نا اور پھر دیکھیں ہمیں پتا چلا کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جو وہ دین ہے وہ تلوار سے پھیلا تو ہم نے دیکھا نا کہ کہاں تک ہمیشہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو اس کو کیا کوشش کی کہ لڑائی نہ ہو ہے نا جیسے ہم نے پڑھا کہ کتنے ان کے ساتھ کیے پہلے تو پھر جب حالات اس طرح کے ہو گئے تو تب پھر تھا کہ مینلی جو وہ ڈیفینسیو تھا نا, ہے نا, تو الحمدللہ تو مین تو یہ بھی پروپیگنڈا ہے نا کہ اپنی حفاظت تو کرنی ہے, یہ تو بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا. اور پھر دیکھیں ہم آج آپ نے یہ پڑھا, پھر سرایا اور غزوات میں کیا فرق ہے, تو کیا دیکھا آپ نے, کیا کس کو کہتے ہیں سریا, سریا کس کو کہتے ہیں کہ جس میں اصلاح کے خود ڈیفینس کیا پر اب فنڈ اپروچ نہیں, بالکل جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی. غزوہ وہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی, اور سریا وہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بھیجتے تھے اور کبھی کبھی خود بھی اس میں ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. مین اس کا پہلا جو سریا تھا مسلمانوں کا, اس میں کتنے لوگ تھے مسلمانوں کی طرف سے, کتنے لوگ تھے اس میں, اور اس کو کیا, اس کا ایک نام بھی ہے نا سیف البحر, اور اس میں 30 مہاجرین تھے, ٹھیک ہے. اور اچھا پھر یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہمیں نظر آتی ہے کہ شروع کے پھر اسی طرح وہ پھر پہلا جو غزوہ جتنے بھی سریا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو بھیجا, کیوں, آپ کو کیا سمجھ آتی ہے اس میں سے, مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے. مہاجرین کو بھیجنے کی وجہ ایک تو یہ تھی نا کہ وہ آلریڈی ٹرینڈ تھے, گڈ الحمد للہ, ٹھیک ہے, آلریڈی ٹرینڈ تھے. اور پھر یہ نا کہ اور جو انصار تھے وہ دوسرا کام کر رہے تھے, مہاجرین کی ٹیک کیئر کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اور اصل لڑائی جو ہے وہ مہاجرین کی قریش کے ساتھ تھی, ہے نا, اور ظلم مہاجرین پر ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. اور پھر دیکھیں کتنی ساری ماشاء اللہ سے اس میں باتیں ہیں کہ جمے ہوئے تھے, بالکل ماشاء اللہ آپ لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں تاکہ ان سے نیو پرسن جیسی غلطی نہ ہو, یہ بھی ٹھیک ہے الحمدللہ. پھر ان کا امتحان بھی تھا کہ دیکھیں ان کو کہ اپنے ہی رشتے اپنے خون کے رشتوں کے خلاف لڑنا پڑ رہا تھا نا ان کو, تو یہ ان کا کتنا بڑا امتحان تھا نا ان کی ٹریننگ کے بعد, اب ہے نا. تو اس پہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی لیڈرشپ ملتی ہے نا, لیڈرشپ کی کوالٹیز کے کیا ہیں, اچھی لیڈرشپ کی کوالٹی کہ وہ لوگوں سے وہ کام کرواتا ہے کہ جو کوئی کام اچھا کر سکتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. اب ٹھیک ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ اس کو دی ہیں ابیلٹیز نا, ہر کسی میں ہر طرح کی, بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جس میں سب کچھ ہو, لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی اچھی کوالٹی دی ہے اور دوسرے کو کوئی دوسری اچھی کوالٹی دی ہے, تو اچھا لیڈر کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی کوالٹیز کے مطابق اس کو کام دیتا ہے نا, پھر ہی وہ کام اچھا احسن طریقے سے کر سکتا ہے نا. تو اور پھر دیکھیں جو آپ سازہ جی نے ہمیں فوج میں جانا کہ اگر ہم اس کو مشن سمجھ کے جائیں گے تو وہ کتنا خوبصورت ہو, اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی کام نہیں ہے, ہے نا. کتنی ہی یہ موٹیویٹنگ تھی جو ساری جتنی بھی آپ ہم نے حدیث پڑھی, تو آپ کے دل میں کیا آیا, اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آج کا ہمارا جہاد کیا ہے, ہم کیسے جہاد کر سکتے ہیں, ہم اسپیشلی ہم خواتین جو ہیں جو ہم کس طرح جہاد کر سکتے ہیں, ہمارا جہاد کیا ہے, ہم سرحدوں پہ جا کے یا باہر جا کے تو نہیں لڑیں گے, ہمارا جہاد کیا ہے آج کا, قلم کے ساتھ نا, قلم کے ساتھ. اللہ ہم سے بھی دین کے کام, بالکل قلم کا ہم نے جہاد کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت دے جو ہم نے کام شروع کیا ہے نا, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر. اس پہ بھی پھر ہم ساتھ ساتھ اپنی نیتوں کو ہم چیک کرتے جائیں گے نا, کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اس کام کو عادتن کرنے لگ جائیں, ہے نا. تو ان کا ساری چیزوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دوبارہ سے ہم اپنا کریں, کہتے ہیں نا رینوویٹ کریں اپنی نیتوں کو, کہ ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کریں, کہ عادتن ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں نا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور ہمیں استقامت دے کہ ہمیں ان میں شامل کر لے جو اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں نا, ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی. آمین یا رب العالمین. بہت ہی خوبصورت تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے نا, آمین. تو اب اس طرح ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ 10 منٹس کی بریک لیں, اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے اپنا نیکسٹ سیشن, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء واصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك
الملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
كلمتان حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لبيك اللهم لبيك لبيك
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہماری بریک کا ٹائم اوپر ہو گیا. الحمدللہ آپ مجھے بتائیں آواز سب کے لیے نو وائس ہے؟ آواز ٹھیک ہے میری آپ کے لیے؟ الحمدللہ. اچھا دیکھیں کتنے لوگ واپس آ گئے ہیں بریک سے. جلدی سے ٹائپ کریں ون. کتنے لوگ واپس آ گئے؟ الحمدللہ. الحمدللہ ہمارا جو ہے آپ کو پتا ہے تجوید کا لسننگ کا تو سسٹر ہنا کو میرا خیال ہے کہ پیل ٹاک میں لاگ ان ہونے میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے. تو سسٹر سنا اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں یا سسٹر عمیرہ کوئی بھی اگر آپ میں سے ان کو اسکائپ پہ لے سکتے ہیں ساتھ. ابھی ہم ان کا سسٹر ہنا کا ویٹ کر رہے ہیں. آپ لوگ پلیز سمیع اتنی دیر آپ تکبیرات پلے کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سسٹر ہنا کو اسکائپ پہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ایکچولی مجھے تھوڑا سا کل ٹاک میں ایشو ہو گیا اس لیے میں لیٹ ہوگی. انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ میری آواز آپ سب کو صحیح سے آ رہی ہوگی انشاءاللہ. ہم لوگوں نے چھوڑا تھا آیہ نمبر 9 پر سورۃ الصف. تو آپ لوگ اپنے اپنے ہینڈ ریز کر لیجئے, اور جو فرسٹ سسٹر ہیں وہ آیہ نمبر 9 سے پڑھنا شروع کریں آیہ نمبر 12 تک انشاءاللہ.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكين طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.
جزاک اللہ خیر. تھوڑا سا نا جو حلق لیٹرز ہیں ان کے اوپر ابھی آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے. جیسے ورڈ رسوله بالهدى, یعنی یہ ہا ہے, اس کو تھوڑا سا اور اسٹرانگ رکھنے کی ضرورت ہے. بالهدى, پھر اسی طرح سے ودین الحق, یہاں پہ بھی ہا کو نا اور اسٹرانگ رکھیں. یہ جو دوسرا والا ہار ہے وسط الحلق والا بھی تھوڑا ویک تھا. ودین الحق پھر لیظہرہ, یہاں پہ آپ کی سانگ آ رہی تھی لیظہرہ. پھر اسی طرح سے آئے نمبر 10 میں جو ورڈ ہے یا ایوہا, اس میں جو حمزہ آ رہا ہے یہ آپ کا حمزہ تھوڑا ویک تھا. یا ایوہا الذین آمنو, یہاں پہ حمزہ کو اور اسٹرانگ رکھیں گے. پھر میک شور کہ جب آپ کاف کو ادا کریں نا تو اس میں نیزل ساؤنڈ نہ ہو, لائک ہل ادلکم کم اس میں بھی, اور تون جی تھوم کاف میں جو ہے وہ ناک میں آواز نہیں جائے گی. پھر جیسے آئی نمبر 11 میں ورڈ تھا وہ رسولی, تو یہاں پہ رو کو اور ہیوی کریں گے. پھر اسی طرح سے ذالکم خیر لکم, یہاں پہ بھی رو کو اور ہیوی رکھنا ہے آپ نے. آئی نمبر 12 میں دیکھیے یہاں پہ ورڈ تھا جناتین تجری, اس میں کسرہ کو بھی باریک رکھیں اور جو آپ کا اخفا ہے اس کو بھی لائٹ رکھیں. جناتین تجری اور پھر تحتیہا الانہار, رو کو ہیوی کر کے الانہار. اور پھر اس کے بعد جو ورڈ تھا ومساکین, یہ تھوڑا سا مجھے لگا یہاں پہ مت آپ کی نا کاف کے بعد مد ہو گئی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً, اخفا لائٹ کر کے طَيِّبَةً فِي, یعنی آپ کی ٹانگ بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے باٹم پر. جی بہتر, جزاک اللہ خیر. نیکسٹ آپ انہیں آیات کو ریپیٹ کیجیے 9-12.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
آمین ویاکم. وعلیکم السلام و رحمت اللہ. جی جی مین چیز جیسے یہاں پہ آئے نمبر 9 میں ورڈ آ رہا تھا نا هو الذی ارسل, یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا را کو اور ہیوی رکھنا ہے. ارسل رسوله بالہدا, اور یہاں پہ نا آپ کی جو مد ہے مد صلۃ الصغرا اور پھر اس کے بعد الہدا, یہ الف مدیہ, یہ دونوں ہی تھوڑی شارٹ لگ گئی تھی, تو میک شور کہ آپ نے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے. رسوله بالہدا ودین الحق. پھر اس کے بعد جو ضمہ ہے اس کے بھی اتمام کے لیے نا آپ نے تھوڑا کانشیس رہنا ہے, لائک ورڈ لیو لیو ہی رو, پھر اسی طرح سے تو لی ہی, لپس کو تھوڑا سا آگے لے کر جائیں اور سرکل بنائیں. المشرکون اس طرح سے, پھر اسی طرح سے نیکسٹ آئی ایم میں بھی جو ورڈ آ رہا تھا ہل ادلکم, اس میں نا آپ کا لام کا مخرج بھی تھوڑا ویک لگ رہا تھا, لام کو ادا کرتے ہوئے آپ نے زبان کو پھیلا دینا ہے ہل ادلو, اور پھر آپ نے دوبارہ سے اس کو سرکل کرنا ہے, یعنی دال کے لیے آپ سرکل بنائیں گے اور جب آپ لام کو ہٹ کریں گے تو آپ بالکل نارمل پوزیشن میں آ جائیں گے اور پورے لام کے مخرج کو ہٹ کریں گے, اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے لام کے لیے سرکل بنانا ہے ادلو کو, ٹھیک ہے, اس طرح سے. پھر تیجا روتین اخفا لائٹ رکھے, تیجا روتین تون جی کو, اوکے. پھر نیکسٹ آئے میں جیسے آئے نمبر 12 میں نا, آئے نمبر 11 میں مجھے لگا جیسے آپ نے نا اس کو پڑھا ہے بی ام و علیکم و انفسکم و ذالکم, تو یہ جو ہے یہ وداؤٹ واؤ ہے ذالکم, اور پھر را کو مزید ہیوی رکھیں گے خیر لکم ان کنتم تعلمون, اوکے. پھر نیکسٹ ٹائم میں دیکھیے حرف دو, اس کے مخرج پہ آپ کو پریکٹس کریے ومساکین طیبہ, اس میں نا آپ کی ہٹ ویک ہونے کی وجہ سے کافی ایئر آ رہی ہے تو وہ ایئر نہیں آنی چاہیے, طیبہ فی جنات عدن, جی اس طرح سے جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سسٹر آپ آئے 12 ریپیٹ کیجیے. آپ کو
السلام علیکم, اب آواز ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم, وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين, يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم
قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
نعم وياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Okay. That's good, mashallah, tabarakallah. Aapka to kafi improve ho chuka hai. Ek do jagah ke upar jo mujhe words weak lage, unme ek tha fi jannati adn. Yahan pe na mujhe thoda sa ye lag raha tha adn, yani adn jo kalkala tha wo is tarah se sound de raha tha ki wo short haraka ki taraf ja raha tha. To isko aapne thoda sa aur abhi strong rakhna hai, yani ad عد پہلے سٹرونگ کلکلا اور پھر آپ نون کو ہٹ کریں فی جناتی عدن. ٹھیک ہے, عد یعنی کلکلا آپ کا اگر سٹریچ ہو گیا تھوڑا سا بھی لمبا ہو گیا تو وہ نا شارٹ حرکہ کی طرف ساؤنڈ دینے لگ جائے گا. تو جناتی عدن لگ جائے. پھر اس میں ایک دو جگہ کے اوپر مجھے لگا کہ ضمہ آپ کا نا مکمل نہیں ہوا, لائک ورڈ و اوخ رو اس میں نا و اوخ اوخ را کی طرف ساؤنڈ جا رہی تھی و او و اوخ را, اس میں او کو تھوڑا سا اور کمپلیٹ کریں. پھر اس میں آئی نمبر 13 میں جو ورڈ آ رہا ہے و فتحو, اس میں نا میک شور کہ ہا لائٹ ہو. جب آپ ہا کو پروناؤنس کریں گے تو اس میں نا آپ کی ٹنگ بالکل اسٹریٹ ہوگی اور منہ میں کوئی پریشر نہیں ہوگا, لیکن ہو کہنے کے فوراً بعد آپ کے لپ سرکل میں ہوں گے اور اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے لپس کو ریلیکس کر لینا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے اپنے لپس کو نارمل پوزیشن میں لے آنا ہے, اور جب آپ نارمل پوزیشن میں لے آئیں گی تو اس میں پھر آپ نے نا اس کے اندر ہیوینس کریٹ کرنی ہے. وفتحوا, یعنی یہ ساؤنڈ جو آ رہی ہے سرکل اور سرکل کے پل بیک کی, یہ آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے. وفتحوا قریب. پھر جو ورڈ ہیویڈنس کے حساب سے جو تھوڑا مجھے ویک لگ رہا تھا وہ قولا تھا, یعنی اٹ ساؤنڈز لائک قولا, سو مجھے کافی اس میں نا کم ہیویڈنس لگ رہی تھی. اٹ ہیز ٹو بی قولا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اور اس کو ہیوی کر کے آپ نے ادا کرنا ہے. اور لاسٹ میں جو ورڈ آ رہا ہے عدوہم, فار سم ریزن جو سیکنڈ دال ہے وہ مجھے نا آپ کا ویک لگا, سوری سیکنڈ نائن عدوہم, تو اس میں آپ نے سیکنڈ والے آئین کو نا تھوڑا سا اور اسٹرانگ کرنا ہے ان شاء اللہ. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سسٹر آپ انہیں آیات کو ریپیٹ کیجیے. 12:14.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبتا فی جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فأمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اوكي ان اس پارٹ میں نا کچھ تھوڑے ایک دو کلکلا آ رہے تھے تو آپ کا جو کلکلا کی ساؤنڈ ہے وہ تھوڑی ویک ہے. آپ نے نا کلکلا کرنے کے لیے تھوڑا سا اس کو اسٹرانگ ہٹ کرنا ہے مخرج کو اور پھر صرف آپ نے مخرج سے ٹنگ کو ہلانا ہے یعنی ٹنگ کو پارٹ کرنا ہے. آپ نے اس کو نا لپس کو نہیں کسی طرح سے بھی موشن دینی ہے. اگر آپ لپس کو موو کریں گی تو وہ ساؤنڈ تھوڑی حرکا کی طرف جائے گی لائک ورڈ ویود خیلی خوب کل کل آپ کا ویک آ رہا تھا. پھر اسی طرح سے 12 میں جو ہے ورڈ عدن یہاں پر یہ تھوڑا کل کل آپ کا ویک تھا. پھر اسی طرح سے 13 میں تھا وفتح قریب ٹھیک ہے یہاں پر کل کل آپ کا تھوڑا ویک تھا تو اس کو آپ نے تھوڑی سی ابھی مزید پریکٹس کرنی ہے. پھر کسرا کو تھوڑا اور کمپلیٹ کیجیے لائک جناتین تجری آئی نمبر 12 میں اس میں تھوڑا سا اس کو مکمل کر کے پڑھیں گے. پھر ورڈ فی یہاں پر بھی یا کی کسرا جو ہے وہ مکمل ہونی چاہیے. ڈریم ہے منہ فیشل جو موشنز نہیں دیتے. اگر آپ کے لپس موو کر جائیں گے تو وہ ایسا ہوگا کہ وہ ساؤنڈ جو ہے وہ تھوڑی حرکت کی طرف کرنے لگ جائے گی لائک وایود. اگر میں اپنے لپس کو ہلکا سا بھی موو کرتی ہوں نا تو یہ ساؤنڈ لگ رہی ہے وایود دا لائک آلموسٹ دا ہو رہی ہے. جی کلکلا کے لیے نا آپ دیکھیں کہ صرف با کے کلکلا میں آپ کے لپس تھوڑے موو کرتے اور وہ بھی ہلیں گے نہیں, اوپننگ نہیں ہوتی, صرف پارٹنگ ہوتی ہے یعنی آپ کے لپس ایک دوسرے سے سیپریٹ ہوتے ہیں. وہ با میں اب یعنی ایک دوسرے سے پارٹ ہوتے ہیں مگر ہلتے نہیں ہیں یعنی اوپر نیچے کی طرف موو نہیں کرتے. اس میں ہوتا یہ کہ جو باقی لیٹرز ہیں قطب و جدن کے باقی تمام لیٹرز میں آپ کے لپس بالکل بھی موو نہیں کرتے. اگر آپ اپنے لپس کو موو کریں گے تو وہ جو ساؤنڈ ہے وہ شارٹ حرکہ کی طرف جانے لگ جائے گی. لائک یہ جیسے وہ ڈارے نا ود خیل ود, تو اگر میں اس کو ذرا سا بھی اپنے لپس کو ہلاتی ہوں تو وہ ساؤنڈ نا یود کی بجائے یود ہو رہی ہے, یود یود, تو وہ یود جو ہے وہ شارٹ حرکہ کی طرف ساؤنڈ چلے گی. یہ ساؤنڈ نہیں ہونی چاہیے. وہ یود یود خیل تم, ٹھیک ہے, لپس کو ہلائے بغیر آپ نے صرف جو مخرج ہے اس کو ایک دوسرے سے کوئک پارٹ کر, صحیح. اوکے, پھر اس کے علاوہ تھوڑا سا ہا کے اوپر بھی پریکٹس کیجیے. کہیں کہیں جو ہے وہ ہا ویک ہو رہا تھا, لائک لیل ہوا لیل ہوارین الحواریون, ٹھیک ہے. پھر ہیوینیس میں بھی تھوڑا بھی پریکٹس کیجیے, لائک فآمن الطائفہ. میک شیور کہ جو تو ہے وہ ٹل اینڈ آپ کا ہیوی رہے, یعنی آپ نے اس کی نا جو ہیوینیس ہے اس کو ہلانا نہیں ہے, اس کو اوپر نیچے نہیں ہونے دینا. فآمن الطائفہ, پھر اسی طرح سے وکفر الطائفہ. پھر آگے جب ہم پڑھیں گے ورڈ عدوہم تو یہاں پہ واو کے اوپر ہلکا پریشر ایڈ کیجیے. عدوہم, جی اس طرح سے. اور آگے بھی جو ہا رہا تھا فأصبحوا حفظا, جی جزاک اللہ خیر. آئی تھنک ایک اور سسٹر کا سن سکتے. آپ سورۃ الجمعہ شروع کیجیے, آئی نمبر 1.
السلام علیکم, آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ السلام علیکم, جی آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسبح للہ ما فی السماوات فی الارض وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم, الذي بعث سيدنا رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين, وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم, صدق الله العظيم.
جی آمین ویاکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑے سے جو ہا عین اس طرح کے لیٹرز ہیں حلق کی, ان کو بھی پریکٹس میں رکھیے. لائک یسبحوا للہ, اسی طرح سے ورڈ الحکیم, پھر بعث, بالکل ٹنگ کو اسٹریٹ رکھے. ویعلمہم والحکمت, پھر اسی طرح سے قوف لیٹر کو بھی ابھی آپ نے تھوڑا سا اور اسٹرانگ ہٹ دینا. القدوسی, القدوس العزيز الحكيم. پھر اسی طرح سے جو ہیوی لیٹرز ہیں جیسے وآخرین, تو اس کو وآخرین کر کے نہیں پڑھیں گے, وآخو خو کو اور ہیوی رکھیں, وآخرین یلحقو حابی اور قوف بھی اور اسٹرانگ ہوگا, یلحقو پھر اسی طرح سے لاسٹ میں جب ہم اسے پڑھیں گے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ عَيْنَ الْحَابُوز. جی انشاءاللہ ہم اس کو یہیں تک آج رکھتے ہیں. بارککم اللہ فیکم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا تجوید کا بہت ہی خوبصورت سیشن ہے نا, آپ لوگوں کو سنانے سے کتنا ہمیں فائدہ ہوتا ہے نا, ایک دوسرے کی غلطیوں سے بھی ہم سیکھتے ہیں, ہے نا. تو الحمدللہ سچا مسعود, مجھے آپ کے لیے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے مائک لیا, اور باقی بھی بہت پیاری پیاری سی آئی ڈیز ہیں ہماری کلاس میں جن کی ہم نے آواز ابھی نہیں سنی ہے نا, اسپیشلی تجوید میں. تو ضرور آپ لوگ مائک لیں, اس اپرچونیٹی کو اویل کریں, کیونکہ غلطیاں دیکھیں نکالنے کے لیے نا, اگر ہم نہیں سنائیں گے تو ہماری غلطیاں رہ جائیں گی چھوٹی چھوٹی سی. کتنی مسٹیکس ہوتی ہیں نا, جب ہم خود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب ٹھیک پڑھ رہے ہیں, جب تک ہم دوسرے کسی کو سناتے نہیں. اور وہ بھی سبحان اللہ, اتنی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماشاء اللہ سے جو ہے اچھی ٹیچر دی ہیں کہ ہماری اتنا وہ اپنا ہارڈ ورک کرتی ہیں ہمارے لیے, چھوٹی سی چھوٹی ہماری مسٹیکس کے بھی, ہے نا, تو اس کا ہمیں پھر فائدہ اٹھانا چاہیے نا. الحمدللہ مجھے امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ سب لوگ آپ سنانے کے لیے ہینڈ ریز کریں گے, ٹھیک ہے نا. جزاکم اللہ خیر. تو ابھی ہم اپنا بخاری کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم نے کون سی حدیث سے سٹارٹ کرنا ہے؟ کتاب الغسل ہم کر رہے ہیں. حدیث نمبر لکھیں جلدی سے, کون سی حدیث سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے؟ الحمدللہ تو 207 سے ہم سٹارٹ کریں گے, ٹھیک ہے. آپ لوگ اپنے نوٹس لیں, اور ضرور وہ اپنا چارٹ بھی ساتھ ساتھ بناتے جائیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على
وصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے. اللہ پاک کیا ہے, من سم نفاس حیزن, حیض کو نفاس کہنا. نفاس بیسیکلی وہ 40 ڈیز ہوتے ہیں جو بچے کے پیدا ہونے کے بعد عورت کے میکسیمم ہوتے ہیں. جب تک بلڈ آتا رہے وہ دن نماز چھوڑے گی, جب بلڈ ختم ہو جائے گا تو نماز شروع کر دے گی. حد اس کی 40 ہے, کم دنوں پہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہاں ٹاپک ہے کہ کبھی کبھی عرب لوگ حیض کو نفاس اور نفاس کو حیض کہتے ہیں. جیسے ابھی پہلی حدیث میں ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت عائشہ اپنے لیے نفاس کے الفاظ استعمال کر رہی تھی جبکہ مراد اس سے حیض تھا, کیونکہ حضرت عائشہ کا تو کوئی بچہ نہیں ہوا. تو لہٰذا یہ دونوں لفظ سائملٹینیسلی ایک دوسرے کے مقابلے میں بولے جاتے ہیں. روایت ہے دوسری بیوی ہیں اللہ کے نبی کی, ام سلمہ, ان سے ان ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتی ہے, بین انا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجیات فی خمیسۃ, فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی چادر میں لیٹی ہوئی تھی, اس خود ہتو جبکہ مجھے حیض آ گیا, فن سلل تو پھر میں ایک طرف الگ ہو گئی, یعنی سرک گئی, آپ سے الگ ہو گئی, فاخذت ثياب خيدتي, پھر میں نے پہن لیے اپنے حیض کے کپڑے, قال تو آپ نے فرمایا, انفستی, کیا تجھے حیض آ گیا یا تجھے نفاس آ گیا, قلت تو میں نے کہا, نام ہاں, فدعانی, پھر آپ نے مجھ کو بلایا, فاستجاوت فما هو في الخميله, کہ پھر میں اسی چادر میں ان کے ساتھ لیٹ گئی. اب اس حدیث میں دیکھیں دو تین باتیں ہمارے لیے. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی ہیں. پہلی روایت ابھی تک جو پڑی عائشہ سے تھی, اب ام سلمہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ شادیوں میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ اللہ کے نبی کی پرائیویٹ زندگی کے معاملات آپ کی بیویوں کے ذریعے سے باہر آئے. ایک سے زیادہ بیویاں تھیں, ان کے ساتھ جو جو انفرادی طور پہ معاملہ ہوتا تھا وہ اس کو بیان کرتی تھی. وہ آج کے دور میں ہمارے سامنے حدیث کی صورت میں آتا ہے. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بیویاں ہمارے لیے علم سیکھنے کا ایک سورس بن گئی تھی. ٹھیک ہے, پھر دوسری بات دیکھیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر اور بیوی ایک چادر میں لیٹ سکتے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اللہ کے نبی کا یہ عمل موجود تھا. پھر اگلی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ حضرت ام سلمہ کو جب پیریڈز آئے تو وہ وہاں سے ہٹ گئی. کس سوچ کے ساتھ ہٹ گئی کہ شاید میں ناپاک ہو گئی ہوں, اور اللہ کے نبی چونکہ نماز پڑھاتے ہیں, مسجد جاتے ہیں, اللہ کے نبی ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ناپاکی یا میری اس کیفیت کا آپ کے اوپر کوئی برا اثر ہو. تو وہاں سے ہٹی اور اللہ کے نبی جن کو دوبارہ بلا لیا کہ کوئی بات نہیں ہے, جب تم نے اپنے آپ کو سیکیور کر لیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر اس میں ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے. اس دور میں اتنے اچھے اچھے انتظامات نہیں تھے جو آج کے دور میں موجود ہیں, تو لہٰذا عورتوں کے پاس بڑے محدود سے کپڑے ہوتے تھے. وہ کوئی خاص اس طرح کا لباس ہوگا وہ پہن لیے, مراد وہی ہے کہ اپنے آپ کو سیکیور کیا, کوئی انڈر گارمنٹس وغیرہ پہن لیے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے دوبارہ ان کو اسی چادر میں لے لیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, شوہر بیوی کا تعلق جو ایک خاص تعلق ہے وہ تو حرام ہے, لیکن ایک مرد بیوی کے ساتھ لیٹ بھی سکتا ہے, بلکہ باقی مسائل آگے اور بھی آئیں گے تو ہم اس کو دیکھ سکیں گے. لیکن یہاں یہ ہے کہ عورت ناپاک نہیں ہوتی, اور اس طرح سے اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے بہت زیادہ سافٹ تھے. یہاں آپ کو ایک تعلق کی نرمی بھی دکھ رہی ہے نا, کیونکہ آپ سب جانتے ہیں اور قرآن نے بھی اس کو کہا کہ یا سلونا کا نیل محیض قل ہوا اذن, یہ اذن ہے, تکلیف ہے, بیماری بھی, عورت سائیکولوجیکلی بھی ڈپریس ہوتی ہے اور جسمانی طور پہ بھی تکلیف تو ہوتی ہے نا, اور ہر چیز سے تو مرد کی زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. آج ہمارے مزاج بہت زیادہ خشک ہو گئے اس معاملے میں. بعض دفعہ بیویاں اپنی ان تکلیفوں کی وجہ سے, گھر کے کاموں کی وجہ سے, بچوں کے ستانے کی وجہ سے اور بھی چڑچڑی ہو جاتی ہیں. مردوں کو بھی چونکہ تھوڑی سی دوری ہوتی ہے ان کو اور بھی غصہ آتا ہے, تو ان دنوں میں تعلقات کشیدہ ہو جاتے ہیں. آپ اللہ کے نبی کا عمل پڑھیں گی کہ اپنی بیویوں کو ان دنوں میں اور زیادہ کیئر دیتے تھے ایک اچھے ہسبینڈ ہونے کے ناطے سے, تاکہ اس کی تکلیف کو وہ محسوس نہ کر سکے. پھر اگلی حدیث دیکھتے ہیں, مباشرت الحائض, حائض عورت کے ساتھ لیٹنا. مباشرہ کا لفظ بشر سے, باشین رائز کا روٹ ہوتا ہے. بشر کہتے ہیں جسم کی کھال کو, سکن کو کہتے ہیں. یہ جو ہمیں بشر کہا جاتا ہے نا انسان کو, وہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ کھال والا ہے. یعنی عام جانور جو ہوتے ہیں ان کے جسم پہ تو بال ہوتے ہیں یا کوئی کھال ہوتی ہے, لیکن انسان کی سکن جو وہ بہت سافٹ ہوتی ہے. تو کس طرح سے معاملہ کیا جا سکتا ہے؟ ان عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے, قالت روایت کرتی ہیں, کنتو تھی میں اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد, میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے, کب کلنا جنوبن, جبکہ ہم دونوں جنابت سے ہوتے تھے, وکانا اور تھے, یا مرونی وہ مجھ کو حکم دیتے, فعت تزیرو کہ میں آزار پہن لوں, فیباشرونی پھر وہ میرے ساتھ لیٹ جاتے, وانا خائزن اور میں حیض سے ہوتی تھی, وکان یخرج راسہ پھر وہ نکالتے اپنے سر کو الیہ میری طرف, وہ اور جب کہ وہ معتکفن اعتکاف میں ہوتے تھے, فاغسلہ پھر میں اس کو دھو دیتی تھی, وانا حائزن اور میں حیض سے ہوتی تھی. یہ بخاری کی روایت ہے. اس حدیث میں بھی بہت ساری باتیں, پہلی بات دیکھیے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ اور اللہ کے نبی ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے. پہلے دور میں پانی اس طرح سے نہیں تھا کہ ٹیپس میں آئے, برتن رکھ دیا جاتا تھا, محدود پانی ہوتا تھا. ہم نے بھی پچھلے, آپ نے اگر اپنی زندگی کے پچھلے دور بہت بچپن دیکھا ہو تو ٹب پہ لوگ پانی ڈال کے نہاتے تھے, ٹوٹیاں ہوتی بھی ہوں گی لیکن شاید گرم ٹھنڈا نہیں ہوتا ہوگا. یاد ہوگا آپ کے بھی ذہنوں میں کہ کسی وقت صرف ٹب میں لوگ پانی ڈال کے نہاتے تھے. تو اس طرح کی ایک سچویشن ہے, ایک برتن ہوتا تھا اور اسی سے غسل کرتے تھے اور جنابت کی حالت میں ہوتے تھے. پھر دوسری بات, یہاں یہ آپ کی جو بات سے پتہ چلی کہ میں حیض سے ہوتی تو آپ کہتے آزار پہن لو, آزار وہی یعنی ٹراؤزر کہہ لیجئے یا کوئی بھی کپڑا پہننا. اس دور میں کپڑے بھی اتنے مختصر ہوتے تھے کہ صرف بعض اوقات چادر کے ساتھ جسم کو چھپایا جاتا تھا, بعض وہ اوپر سے چادر ڈالی جاتی تھی پورا جسم چھپتا, جس کو آج کے دور میں آپ ایک ابایا کہہ لیجئے یا آپ ایک لانگ ڈریس میکسی کہہ لیجئے. اور مرد بھی بعض وہ صرف ایک چادر باندھ لیتے تھے جس سے ان کی ناف اور اس سے نیچے کا حصہ جو تو چھپ جاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کپڑے کی حالت میں پیریڈس کے دنوں میں ان کے ساتھ لیٹ جاتے تھے, اس سے بھی یہی بات سمجھ آتی ہے. پھر اگلی بات کا پھر اس میں یاد ہے کہ آپ ان کا سر مبارک دھو دیتی تھی جبکہ اللہ کے نبی اعتکاف میں ہوتے تھے اور یہ حیض میں ہوتی تھی. تو آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ زندگی کے عام تعلقات میں کوئی قباحت نہیں تھی. پھر اگلی روایت کے وفی روایت انہا رضی اللہ عنہا قالت کانت احدانا اذا کانت حائزن, حضرت عائشہ ایک دوسری روایت میں کہتی ہیں کہ ہم میں سے جب کسی عورت کو حیض آتا, اب ہم میں سے ایک کون مراد ہے؟ دوسری ازواج یعنی اللہ کے نبی کی دوسری بیویاں, ہم میں سے جب کسی دوسری کو حیض آ جاتا, فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یباشرہا, اور ارادہ کرتے اللہ کے نبی کے ان کے ساتھ مباشرت کریں یعنی لیٹیں اختلاط کریں, امرہا تو حکم دیتے اس کو, ان جے کے تتذر فی فوری حیضتہا کہ تم حیض کے غلبے کے وقت آزار پہن لو, یعنی کوئی کپڑا رکھ لو, کوئی ایسی چیز رکھ لو جس سے کپڑے مطلب بستر پہ کوئی داغ نہ لگے, کچھ نہ ہو, اور اس کے بعد ثم یباشرہا پھر اس کے ساتھ لیٹ جاتے. قالت فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ عِرْبَتَهُ, کون ہے تم میں سے جو زیادہ اختیار رکھتا ہو اپنی خواہش پر, کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یملک عربتہ, جتنا کہ اختیار رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر. یعنی اب اس میں دیکھیے کہ بہت ہی تعریف کی بات اللہ کے نبی کے لیے کہ عورت کے ساتھ تعلق ایک خاص حد تک ہو سکتا ہے, اس کے باوجود اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے قرب میں رہتے تھے لیکن ان کسی حد کو پار نہیں کرتے تھے. تو حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ ہو سکتا ہے ایک عام مرد اگر ان دنوں میں بیوی کے ساتھ لیٹتا ہے, بیٹھتا ہے, بات چیت زیادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں خواہش آ جائے اور وہ اس خواہش کے غلبے میں اللہ کی کسی حد کو توڑ دے, تو اللہ کے نبی ایسے نہیں تھے. اور یہی ایک سچے مومن کی علامت ہوتی ہے, جہاں اسٹاپ سائن آ گیا وہاں روک دیں. دیکھیے اللہ کی حد کیا ہے, اسٹاپ اٹ, آپ 60 کی سپیڈ پہ 50 کی 100 کی ہیں, جہاں سٹاپ سائن آتا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ رک جاتے ہیں نا. تو بس یہی رکنا کام ہے, مومن کی زندگی ہے یہ ایک سٹاپ سائن والی زندگی, اور جو اس پہ قابو پا لے پھر اللہ تعالیٰ کا دین اس کے لیے بہت مزے کا ہے. ہم مسئلہ کہاں رکھتے ہیں جب ہم حدوں کو پامال کرنے کے خوف میں بعض دفعہ جو ریکمنڈیشنز یا رخصتیں ہوتی ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی کا اپنے اوپر بہت قابو تھا. پھر اگلی روایت دیکھیے گا, اگلا باب ہے ترک الحائض الصوم, حائضہ کا روزہ چھوڑنا. ابھی تک جتنے مسائل دیکھے اس کو اگر آپ دہرا لیں تھوڑا سا, جو شروع میں بات ہو گئی تھی اس کے بعد یہ ہے, شروع سے جتنی بات ابھی تک ہوئی نا اس کو ڈوز اینڈ ڈونٹس کے اندر دہرانا چاہوں گی تاکہ آپ سب اپنے پاس وہ لسٹ تیار کریں. جو پہلی چیز ہم نے دیکھی تھی کہ عورت جو ہے وہ رکوع طواف نہیں کر سکتی، سعی نہیں کر سکتی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مرد کے سر کو دھو سکتی ہے، اس کی کنگھی کر سکتی ہے، پھر اس کے بعد مرد اپنی بیوی کی کو تکیا مطلب اس کی گود کے سہارا لے کر قرآن پڑھ سکتا ہے، یہ آپ ڈوس میں لکھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک بستر میں ایک چادر میں لیٹا جا سکتا ہے، پھر حیض کے دنوں میں الگ کپڑے رکھے جا سکتے. اگلی روایت سے ہمیں کیا پتا چلا کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک ہی برتن سے غسل کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ اعتکاف کی حالت میں بھی ایک عورت اپنے مرد کا سر دھو سکتی ہے پیریڈز کے دنوں میں. پھر اگلی بات ہم نے دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں کے ساتھ لیٹنا چاہتے تو اس وقت ان کو حکم دے دیتے کہ انتظام کر لیں اپنے لیے، تو وہ یہ بھی کام کر سکتے تھے. پھر اگلی بات جو اس میں ہم نے دیکھی جو ڈونٹس ہے وہ کہے کہ ان ساری چیزوں میں اللہ کی حد کو پار نہیں کرنا چاہیے. اب اگلی چیز کیا دیکھیں گے کہ پیریڈز میں عورت روزہ رکھے گی یا چھوڑے گی. تو باب کیا ہے؟ ترک الحائض الصوم، حائضہ کا روزے کو چھوڑ دینا. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ادہا، نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے؟ عید الاضحیٰ کے دن میں، اور فطر عید الفطر کے دن میں، الی المصلی مصلی کی طرف، یعنی عید کا دن تھا فجر، یعنی عید کا دن تھا، عید کی نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے نبی نکلے، یا تو وہ عید الفطر تھی یا پھر عید الاضحیٰ تھی. پھر کیا ہوا؟ فمر علم نسائی، پھر آپ عورتوں کے پاس سے گزرے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی جگہ الگ ہوتی تھی. فقال، پھر آپ نے فرمایا، یا معاشر النسائی، اے عورتوں کے گروہ، تصدقنا، صدقہ کیا کرو، فإنی، کیونکہ بے شک، اریت کننا، میں نے دیکھا ہے تم کو، اکثر اہل ناری، اکثر آگ میں، یعنی کہ عورتوں کثرت سے صدقہ کیا کرو، میں نے دوزخ میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے، یہ مراد ہے. فقلنا، پھر ہم نے کہا، وبیما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں اللہ کے نبی؟ یعنی فوراً اب آپ کے بھی ذہن میں کوشچن آیا ہوگا نا کہ کیوں عورتیں زیادہ آگ میں آپ نے دیکھی، تو عورتوں نے بھی پوچھا کہ اللہ کے نبی کیوں ہم آگ میں زیادہ جائیں گی. قال، فرمایا، تکثرن اللعن، تم کثرت سے لان تان کرتی ہو، وتکفرن العشیرہ، وتکفرن العشیرہ، اور تم بہت ناشکری کرتی ہو اپنے شوہر کی. یہاں دیکھیں شوہر کے لیے لفظ عشیر آیا ہے، قربت سے، قریب ہے، یعنی گھر میں رہتا تھا، قریب ہے، سب ہے، تم اس کی ناشکری بہت کرتی ہو. ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب، فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا عقل میں کم ہونے کے باوجود اور دین میں کم ہونے کے باوجود پختہ مرد کی عقل کو لے جانے والا. یعنی عورتوں کا دین کمزور ہے. دین کیسے کمزور ہے؟ اس حدیث پہ بہت تفصیل سے بات ہوتی ہے، لیکن ہم صرف اپنے موضوع تک بھی رہیں تو بھی کافی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں رہی تو میں نے نہیں دیکھا، مراد یہ کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، من ناقصات عقل، عقل میں نقص ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کا عقل کا نقص کیا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور پھر دین کا نقص بھی ہے. عقل کا نقص کیا ہے؟ کہ ایک عورت کی اکیلی گواہی جو ہے وہ بعض حالات میں قبول نہیں کی جاتی. پڑھ چکے ہیں آپ لوگ سورہ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا، کچھ معاملات میں تو عورتوں کی گواہی لی نہیں جاتی اور کچھ میں تو بالکل ایک عورت کی بھی چلتی ہے، جیسے بچے کو دودھ پلایا ہوا ہے یا بچہ کس کا ہے، ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہو جاتی ہے. لیکن دوسری صورت یہ ہے اس میں کہ ایک عورت کی مطلب اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے میموری لاس کی طرف اشارہ دیا ہے. اور دین کا نقص کیا؟ حیض کے دنوں میں عورتیں جو نماز نہیں پڑھتی، کیونکہ یہ سوال کیا جا رہا ہے، ابھی آگے آ رہا ہے، اس کو اب آپ خود بھی سن لیں گے. کہا، ماں رہی تمہیں ناقصات عقل، میں نے نہیں دیکھا علم میں نقص، عقل میں نقص کی وجہ سے، و دین اور دین میں کمی کی وجہ سے، اذهب، لے جاتی ہے کیا، للب الرجل الحازمی، ایک بڑے عقل مند مرد کی عقل کو، من احدا کنہ، ان میں سے کوئی ایک، یعنی ایک عورت میں یہ گٹس ہیں، ہے علم نقص، اس کی میموری بھی کمزور ہے، دین بھی کم ہے، لیکن ایک اچھا بھلا عقل مند مرد ان کے سامنے آ کے بیوقوف بن جاتا ہے. اب آپ جو مرضی اس کو سمجھیں، اب آپ کو پتہ نہیں کون یاد آ رہا ہے اس وقت، لیکن یہ سچ ہے. باہر وہ صدر، پی اے، ایم پی اے، بہت سارے میڈم گھر آ کے ڈانٹ کھا رہے ہوتے ہیں. وہ جیسے کسی مرد کی بات ہے نا کہ دیکھیں دوسروں کے سامنے تو مجھے بڑا سر مسٹر مسٹر کرتی ہے یا سر کہتی ہے، اور گھر آ کے مجھ سے برتن دھلاتی ہے. اب کیا کیا جائے؟ اب اس معاملے کو دیکھا جائے گا نا. آپ دیکھیے کہ یہ فرق ہوتا ہے ان چیزوں میں. یہ اچھی بات ہے کہ آپس میں تعلق ہوتا ہے, لیکن یہ مانے نہ مانے آپ اور میں بھی عورت ہوں, آپ بھی عورت ہے, اپنے مزاج کے اعتبار سے اور مرد عورت کی مانتا ہے, باپ بیٹی کی مانتا ہے. آپ نوٹ کریں, ماں کو نہیں مانتی بیٹیوں کی باتیں, کبھی بھی نہیں مانتی, بہت کم مانتی, ماں بیٹوں کی مانتی ہے. اور اپوزٹ جو سیکس ہوتی ہے نا, اس میں ضرور کچھ نہ کچھ اٹریکشن ہے, چاہے وہ ماں بیٹا ہے چاہے وہ باپ بیٹی ہے. بیٹیوں اس پہ جان دیتے ہیں باپ, بیٹوں سے بعض دفعہ باپوں کی ڈانٹ بنتی نہیں ہے, فرق پڑتا ہے نا. تو عورت اثر رکھتی ہے باپ کے مرد کے اوپر رکھتی ہے. تو یہی بات کہہ دی کہ بڑے عقل مند مرد بیویوں کے ہی عورتوں کے آگے آ کر کمزور ہو جاتے ہیں. اور یہاں اشارہ یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ پھر عورتیں ان کو دین سے دور کر دیتی ہیں, غلط فرمائشیں اور اس طرح کی باتیں. اس کو کہیں بھی لے سکتے ہیں آپ, لیکن اصل بازو جب وہ آگے. قلنا ہم نے کہا وما نقصان دیننا, ہمارے دین کا نقصان کیا ہے, واقلینا, اور ہماری عقل کی کمی کیا ہے. یا رسول اللہ, اللہ کے رسول, قالا, فرمایا, الیس شہادت المرأتی مثل نصف شہادت الرجلی, کیا نہیں ہے ایک عورت کی گواہی آدھی مرد کی گواہی سے. قلنا, ہم نے کہا, بلا, کیوں نہیں. یہاں سے دیکھیں کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ صحابیات کو قرآن کا علم تھا, ان کو پتا تھا کہ مرد کی گواہی آدھی. اور آج آپ ذرا جا کے باہر آ چلتے 8-10 لوگوں سے پوچھے تو ان کو شاید نہ ہی پتا ہو کہ عورت کی گواہی اور مرد کی کب کدھر کس کی برابر ہے, نہیں ہے. تو صحابیات کو پتا تھا, انہوں نے کہا ہاں ہمیں پتا. قال, فرمایا, فذالک من نقصان عقلها, ہاں یہ ہے اس کے عقل کا نقصان. الیسا اذا حادت, تو کیا نہیں ہوتا جب وہ حیض سے ہوتی ہے, لم تسلی, نہیں وہ نماز پڑھتی, ولم تصم, اور نہیں وہ روزہ رکھتی. قلنا, ہم نے کہا, بلا, کیوں نہیں. قال, فرمایا, فذالک من نقصان دینها, یہ ہے نقصان اس کے دین کا. اب اس حدیث میں ہمارے لیے اس موضوع میں متعلق بات کیا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ عورت کے دین کا نقصان کیا ہے کہ نماز نہیں پڑھتی اور روزہ نہیں رکھتی. تو میں اور آپ اس پہ الحمدللہ کوئی دل میں میرا نہیں خیال کہ ذرا سا بھی شک رکھتے ہو کہ پیریڈز کے دنوں میں نماز نہیں پڑھی جاتی, روزہ نہیں رکھا جاتا. لیکن نماز کی بات میں قضا نہیں ہے اور روزے کی قضا ہے. آج کے دور میں فتنوں کا دور ہے, ایسے فرقے موجود ہیں کہ جو حیض کے دنوں میں بھی عورتیں روزے رکھتی ہیں. وہ کہتے نہیں آج کل ہم پاک ہیں, کچھ نہیں ہوتا, یہ گندگی نہیں ہے. اور حضرت عائشہ کی واضح حدیث موجود ہے کہ ہم دونوں چیزیں چھوڑتی تھی, بعد میں نماز کی قضا نہیں کرتی تھی, روزے کی قضا کرتی تھی. کیوں کرتے تھے, وجہ دیکھیے, نمازیں کتنی ہیں, کم از کم ایک دن کی 5 نمازوں کو آپ 5 دن پہ تو ڈال دیں, 5 دن تقریباً سائیکل چلتا ہی ہے, تو 25 نمازیں, 25, پھر شاور لینے کے بعد جو اگلی نماز آئی. اب جس لڑکی کو جو نئی ابھی عمر بھی تو وہی ہوتی ہے نا, 12-13 سال کی, نمازیں بھی نئی ہیں, پیریڈز بھی آ گئے. اب جس دن شاور لیا اس دن پتہ چلا 26 نمازیں پڑھنی پڑ گئی, تو وہ چھوڑ دے گی نا. اصل بھی روزے کب ہے, پورے سال میں کبھی 5-6 روزے رکھ لو. اللہ کا حکم دے, دین کی نرمی ہے, خوبصورتی ہے, تو لہٰذا روزوں کی قضا ہے اور نماز کی نہیں. چلے میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کیا اپنے پیریڈز کے چھٹے ہوئے روزے رکھتے؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کو یہ مسئلہ نہیں پتا کہ پیریڈز میں جو روزے چھٹتے ہیں ان کی قضا کرنی چاہیے؟ دیر سے پتہ چلا تھا تو کیا کیا آپ نے پچھلی زندگی کی؟ جی بالکل, آپ نے ایک رف ایسٹیمیشن کر لیجئے, جب سے پیریڈ ہوئے تب سے ہر منتھ کے حساب سے آپ کر کے تو وہ روزے رکھنے شروع کریں. اور سردیوں میں رکھ لیں, ہر پیر اور جمعرات کو رکھ لیجئے, اور اس کے بعد نیت وہی کر لیجئے کہ آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دے گا, اس کا بھی دے گا. جب بھی کوئی نفلی روزہ رکھے تو اس سوچ کے ساتھ رکھ لیں کہ میری پچھلی زندگی کے چھٹے ہوئے جو روزے ہیں وہ پورے ہو جائیں. ٹھیک ہے, اب اگلا مسئلہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کے لیے نیا ہوگا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی سیکھیں گے ہم. اور وہ کیا ہے, اعتکاف المستحاضہ, مستحاضہ کا اعتکاف بیٹھنا. عن عائشة رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ سے روایت ہے, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف معہ بعض نسائہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک اہلیہ نے بھی اعتکاف کیا, وہی جبکہ وہ مستحاضۃن, جبکہ وہ استحاضہ کی بیماری کا شکار تھی, ترد دم, جبکہ وہ دیکھتی تھی اکثر خون کو, فربما پس اکثر, وداعتل تستا تحتہا, بس وہ اکثر رکھ لیتی تھی اپنے نیچے تشت,
من الدمی خون کے لیے. اب یہاں لفظ ہے مستحاضہ. استحاضہ کیا ہوتا ہے؟ عورت کا پیریڈز کے علاوہ بھی پاک نہ ہونا, بلیڈنگ پرابلم کہہ لیجئے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, ایررگولر پیریڈز بھی ہوتے ہیں. کچھ عورتوں کو تو پورا مہینہ ہی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے, تو ایسے حالات میں پھر عورت نماز بھی پڑھے گی, روزہ بھی رکھے گی, اور اگر اعتکاف کرنا چاہے تو اعتکاف بھی کرے گی. اس کے مسائل بھی آج کے دور میں بہت ضروری ہے ہمیں پتا ہوں. خاص طور پہ آج کل آپ دیکھیے کہ بچیوں میں بہت ارریگولر پیریڈز ہیں, دس دس دن نہاتی نہیں ہے کہ ہم پاک نہیں ہوئے, کچھ نے کوئی حد رکھی کو کچھ, تو سمجھ لیجئے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے, نہ کم کی نہ زیادہ کی. یہ اپنی اثرات سے پہچانا جاتا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں پیریڈز کے بلڈ کو دیکھنے کی, نمبر ایک اس کا رنگ اور نمبر دو اس کی سمیل, بو. ایک خاص بیڈ سمیل ہوتی ہے, اگر وہ آ جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پیریڈ شروع ہو چکے ہیں. اور کلر بلیکش ہوتا ہے. ایک دفعہ عورت کو ہلکی سی ٹرانسپیرنسی آ جائے, سفیدی, مطلب سفیدی نہیں ٹرانسپیرنٹ آ جائے, اس کے بعد پھر اگر عورت اب شاور لے لیتی ہے تو پھر بلڈ اس کے بعد جو آتا ہے, جو فریش بلڈ ہے بغیر بھوک ہے, تو پھر اس کو اگنور کیا جائے گا. ٹھیک ہے, میں دہرا دیتی ہوں. حیض کیا ہے کہ عورت کو اکثر ہی پیریڈز میں رہنا, اور کئی کئی دن 15-20 دن تک پیریڈز میں ہی رہنا. اس میں حکم کیا ہوتا ہے کہ جو عادت کے دن تھے شروع سے, ان دنوں کو چھوڑ کر باقی دنوں میں غسل کرنے کے بعد پھر نمازیں بھی ادا کرے گی. بہتر ہے کہ ہر نماز سے پہلے غسل, ہر نماز سے پہلے وضو کر لینا. ٹھیک ہے, ایک صحابیہ تھی وہ تو ہر نماز سے پہلے غسل بھی کرتی تھی, یہ ان کا اپنا عمل ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد وہ جب نماز پڑھ سکتی ہیں, روزہ رکھ سکتی ہیں, تو پھر باقی شوہر بیوی کا تعلق بھی جائز ہے. تو لہٰذا اس حکم سے یہ پتہ چلا, اس حدیث سے یہی پتہ چلا کہ اعتکاف تک کر لیا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کو سننے کی اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال ان ساری باتوں کو سنتے وقت آپ کے ذہن میں آیا ہو تو پوچھیے. کوئی کوشچن؟ ابھی اور مسائل آگے آئیں گے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو. ایک سوال کیسے کرتے ہیں؟ ہاتھ نہیں, ایسے نہیں کرتے سوال, ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, اور جو سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کرے گا وہ پہلے بتائیں گے. اب میں دوبارہ پوچھوں گی, سب ہاتھ نیچے کریں. جس کا ہاتھ پہلے اٹھے گا میں اپنے مشاہدے کے مطابق پھر اس سے پہلے پوچھوں گی. جی کوئی سوال ہو تو پوچھیے. جی آپ پہلے پوچھیے. جی دیکھیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی مجھے تو بہت فریش بلڈ آ رہا ہے تو میں کیسے نمازیں پڑھوں نا. بہت کھلا ہوا فریش بلڈ آنا یہ پیریڈز کا نہیں ہوتا. ہاں الا یہ کہ کچھ لوگوں کو جب ہر وقت ہی پیریڈز رہتے ہیں تو ان کے باڈی میں گندگی جمع ہی نہیں ہو رہی ہوتی, تو وہ پھر ہر وقت فریش رہتے ہیں. تھوڑا سا سمجھ لیں اس کو, میں نے اس میں بھی کافی ڈیٹیل سے بتایا ہوا کتاب وہ جو یسلونا کا نیل مہیز میں, لیکن پھر دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جسم کے اندر ہر وقت ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے نا, ہمارے سیلز بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں بگڑتے ہیں. اب وہ میٹابولزم جو ہوتی ہے تو وہ جیسے باہر زخم کوئی بنتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارے جسم پہ پس پڑ جاتی ہے نا, یا کبھی خون نکل آیا کرین بنا. اب یہ تو باہر کا معاملہ ہے, جسم کے اندر جب یہ سب ہوتا ہے نا تو وہ ساری گندگی بلڈ میں رہتی ہے. ٹھیک ہے, مردوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ وہی جو ان کے میٹابولزم کے سلسلے میں بننے ہوئی چیزیں ہیں وہ ان کے جسم کو اسٹرانگ کرتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں پیوبرٹی کے ساتھ ہی مردوں کی آواز بدل جاتی ہے, جسم پہ بال آ جاتے ہیں نا, وہ اس بلڈ کے اس امپیورٹیز کے جسم میں شامل ہونے کی وجہ سے جسم سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے مردوں کا. لڑکیوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نزاکت کو قائم رکھنے کے لیے ایک فطری نظام کر دیا کہ ہر مہینے وہ گندگی جو ہے وہ ساری گندگی جمع ہوتی رہتی ہے نا, وہ یوٹرس اللہ نے ایک ایسی جگہ بنا دی, اس کی دیواریں ہی ہوتی ہیں. اب یہاں میں آپ کو سائنس میں پڑھا دوں تو پھر آپ اس میں چل پڑیں گے, لیکن اصل میں یہ ہمارے جسم کی پوری ایک دیوار ٹوٹتی ہے اندر سے, پورے ہر مہینے ٹوٹتی ہے اور ہر مہینے بنتی ہے, یوٹرس کی وال ہوتی ہے. تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں. اب آپ سوچیں نا, پورا مہینہ اس میں چیزیں جمع رہی, جب بلڈ کے صورت میں نکلے گا تو وہ بلڈ پھر گندا نکلے گا, بلیکش ہوتا ہے, بعد وہ کلوٹش ہوتا ہے, کلوٹس لگتے ہیں لائک دس, تو وہ چیز ہے. اور پھر اگر سمیل کریں تو اس میں ایک سمیل بھی ہوتی ہے. جبکہ استحاضہ جو کہ غیر پیریڈز کا بلڈ ہے اس کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی, الا ماشاء اللہ دونوں کا فرق ہو تو وہ اور بات ہے. جی اب آپ میں سے ادھر آپ کا سوال تھا.
میں جی اگر روزہ رکھا ہوا ہے اگر آدھے دن کے بعد کسی کا یعنی یہ ہو جائے ہے تو پھر
جی بہت ہی اچھا جی دیکھیں ان کا سوال ہے کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا تھا اور آدھے دن کے بعد پیریڈز آ گئے تو کیا روزہ توڑے گی؟ آپ نے آدھے دن کہا، میں کہتی ہوں کہ اگر مغرب کا وضو کرنے کے لیے باتھ روم میں گئے اور آپ کو اندازہ ہو گیا تو آپ اس وقت بھی آ کے روزہ توڑ لیں، چاہے دو منٹ پہلے رہ گئے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اس روزے کا اجر دے گا، لیکن آپ کو اس روزے کی قضا بعد میں رکھنی پڑے گی. ہمارے ہاں یہ بھی مین میڈ مسائل ہیں، بارہ بجے کے بعد نہیں کچھ ہوتا، عصر کے بعد نہیں ہوتا، یہ میڈ ان پاکستان اینڈ انڈیا. جی اور کوئی سوال؟ جی
کم سے کم ہے اس کی اور زیادہ سے زیادہ ہے اس کی مدت کیا ہے؟
دیکھیے یہ پرسن ٹو پرسن ہوتا ہے، علاقوں کا فرق ہوتا ہے، عمر کا فرق ہوتا ہے، خوراک کا فرق ہوتا ہے. عرب ملکوں میں اور ہوگا، ویسٹرن کنٹریز میں اور ہوگا، پاکستان میں اور ہوگا. ہر عورت کا اپنا تر سرکل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی حد نہیں بنائی. ایک دن میں بھی حیض ختم ہو سکتا ہے اور دس دن بھی رہ سکتا ہے، بارہ دن بھی رہ سکتا ہے. جو شروع سے آپ کی عادت چل رہی، یعنی اب اگر آج کل کسی بچی کو ارریگولیرٹی ہے تو چیک کیا جائے گا کہ شروع میں جب اس کو پیریڈز آئے تھے تو تب کتنے دن رہتے تھے، وہ اصل عادت ہوگی. کسی بچی کو آج کل شروع سے ہی مسئلہ ہے تو پھر اس کی ماں کو دیکھا جائے گا، اس کی خالہ کو دیکھا جائے گا، اس کے خاندان کی عورتوں کے جو دن ہوتے ہیں نا اسی کو ایسٹیمیٹ کر کے پھر اس کا دیا جائے گا. جی بالکل، بہت اچھا سوال ہے کہ اگر ایک عورت نے اعتکاف شروع کیا اور پھر اس کو پیریڈز آ گئے تو فوراً نکل آئے گی، اور نیت بھی اس کو جب کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ کوئی اچانک معاملہ تو نہیں، پتا تو پہلے ہی ہوتا ہے. تو اگر کسی کو شک ہے کہ ہو گئے نہ ہو گئے تو نیت کر لے جب اعتکاف کی کہ اللہ تعالیٰ جہاں تو مجھے کہے گا میں وہاں رک جاؤں گی، ختم. ٹھیک ہے تو پھر یہاں رکتے ہیں، آگے بھی بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم لوگ اور کافی چیزیں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ اکبر اللہ اکبر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا حدیث کا سیشن بھی کمپلیٹ ہو گیا، الحمدللہ. بہت ہی چھوٹا سا کمپریہنسو اور بہت ہی انفارمیٹیو تھا نا، الحمدللہ. اتنا زیادہ ہم نے تین کتنی ہم نے پڑھی ہیں، چار حدیث ہم نے پڑھی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ اتنا زیادہ اس میں سارا کچھ کلیئر ہے الحمدللہ. تھوڑا سا میں آپ سے کوئک سا ریکیپ کر لیتی ہوں، اگر کسی کا کوئی مس ہو گیا. وہی ہماری جو ہم لسٹ بنا رہے ہیں نا، اس اللہ کی محبت، بالکل سبحان اللہ. ہمیشہ اور ہر دفعہ جب یہ سٹارٹ ہوا نا تو اسی وقت میں دل میں یہی سوچی تھی، پھر میں نے الحمدللہ رب العالمین کی کتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایکسپلین کر دی ہے نا. ہر دفعہ یہی دل میں اور زیادہ اللہ کی جو وہ کہتے ہیں نا شکر کے احساس اور زیادہ ہوتا ہے جب بھی ہم پڑھتے ہیں ان کو نا، تو الحمدللہ. تو پہلے دیکھیں حدیث میں ہمیں جو عمل کی اس میں ہمیں یہ بات یہی پتہ چلی کہ پیریڈز میں وہ جو ایک خاص قسم جو خاص ریلیشن ہے بس اس سے منع کیا گیا ہے، باقی جو ہے وہ عورت کی روٹین پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں نا. عورت اٹ سیلف جو ہے وہ اس میں کوئی ناپاکی نہیں ہے، وہ پاک ہے، ہسبینڈ کے ساتھ لیٹ بھی سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. کہ بس وہ کہ وہ خاص تعلق ہے اس سے منع کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. بہت ہی پیاری بات کہ جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس جہاں پہ بندہ مومن کو بتا دیا یہ کام نہیں کرنا، بس اس میں پھر ہم نے حجت نہیں کرنی ہے نا، اس کو ہم نے سمجھنا و اطاعنا والا ہمارا رویہ ہونا چاہیے ہے نا. تو کتنا پیارا اس میں ہمیں ایک تو یہ حکمت ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیوں کی ہے نا، کہ ہمیں کتنا ان کے تھرو سے ازواج مطہرات کے تھرو سے ہمیں یہ ساری جو چیزیں تھیں پرائیویٹ ہے نا، اس کا ہمیں نالج ملا اس کا، الحمدللہ. اور پھر آگے والی دیکھیں، آگے والی جو احادیث تھی پھر ان سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ روزہ جو ہے وہ روزے کی قضا ہم نے کرنی ہے اور نمازوں کی نہیں ہے نا. سٹاپ سائن پہ رک جانا بہت ہی پیاری بات ہے نا یہ، الحمدللہ. کیا چیز روکتی ہے انسان کو؟ صرف تقوا ہے نا، ہے نا، یہ تقوا ہے نا جو انسان کو پھر روکتا ہے، سٹاپ سائنز ہیں جو، الحمدللہ. تو اس میں دیکھیں کہ نماز کی قضا نہیں اللہ نے اگر رکھ دیتے تو کتنی پیاری حکمت کی بات ہے، کتنا مشکل ہو جاتا اگر نمازوں. اور ابھی بھی آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنے دین کو مشکل بنایا ہوا ہے، پتہ ہے یہ ساری ہماری علم سے دوری کی وجہ ہے نا، علم سے دوری کی وجہ ان کی کہ احادیث نے یہ پڑی ہوئی. تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ لوگ نمازیں قضائے عمری کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا نا یہ, تو کتنی ضرورت ہے کہ ہم اس کو مین میڈ تھنگز ہیں, وہ اپنے دین کو خود مشکل, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت آسان بنایا. وہی بات ہے نا کہ جب دین کی سمجھ آ جاتی ہے تو دین پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. ابھی لوگ دین سے دور کیوں ہیں کہ اس کو ہم نے مشکل بنا دیا, لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی سمجھ دے, دین کی سمجھ دے, اور باقی سب کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے نا, جو ہم سیکھیں ہم اس کو آگے پہ پہنچا بھی سکیں. اور آخری والی میں سے آپ کو پتہ چلا کہ دیکھیں کہ استحاضہ اور حیض کا, وہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا, استاد جی نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا نا کہ استحاضہ ہے جو ارریگولر بلیڈنگ ہے, اس میں پھر آپ اعتکاف بھی کر سکتے ہیں نا, کہ ہر اس سے پہلے, اور نمازیں بھی اپنی کنٹینیو کریں گے ساری, بس یہ کہ ہر نماز سے پہلے یا کسی عبادت سے پہلے وضو کر لیں, فریش اور پیڈ چینج کر لیں نا, تو الحمدللہ اس سے بھی ہمیں دین کی آسانی کا پتہ چلتا ہے, تو دل کی گہرائیوں سے پھر نکلتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ, تو انشاءاللہ ابھی ہم اپنے اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. آج آپ کے لیے ایک نیا سرپرائز بھی ہے, ایک نئی سیریز ہے ہمارے پاس سکسیزفل لائف, تو اس پہ چھوٹی چھوٹے اساتذہ جی کے لیکچرز کی یہ سیریز ہے, اس میں آپ لوگ انشاءاللہ نوٹس لیں. سبحان اللہ, ایک ایک بات جو ہے نا وہ اس کی لکھنے والی ہے. اگر ہم سارے چاہتے ہیں نا کہ ہم کامیاب ہوں ہے نا, تو اس کے لیے کس طرح سے بنائیں ہم اپنے, تو وہ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو آپ اپنے نوٹس لیں, اس کے بعد ہم کوئک سا ریکیپ کریں گے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اگر پچھلے سنے ہوئے لیسن کے اوپر آپ عمل نہیں کر پائیں گے تو اگلی بات آپ کو پھر فائدہ نہیں دے گی. ہمارا یہ طریقہ کار انٹریکٹو ہوگا, تو چلیے اگلی بات کو شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم شخصیت کو مؤثر بنانے کے سلسلے میں اگلی بات کا آغاز کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری روایت سے بات شروع کروں گی. آپ نے فرمایا کہ انسان سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہوتے ہیں. کانیں کیا ہوتی ہیں؟ جہاں سے مائنز نکلتے ہیں پہاڑوں کے اندر, جو تم اگر بھی پیدا کیا جائے یا اس کو انوالو کیا جائے, لیکن اس کی شخصیت اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی. ہاں, تھوڑا سا رخ بدل جاتا ہے. انسان کے سامنے کوئی بنیادی مقصد نہیں ہوتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کی غلط چیزوں میں استعمال ہونے لگتی ہے. لیکن جب ایک انسان کا دین درست ہوتا ہے تو اس کی وہ ساری صلاحیتیں دین کی طرف آنے لگتی ہیں, اچھے کام کی طرف آتی ہے. مثلاً اگر ایک شخص بہادر ہے تو وہ بہادری اس کے اگر دنیا کے کاموں کے لیے تھی اور وہ اس سے صرف لڑنے جھگڑنے کا اور لوگوں کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے میں گزرتا تھا, تو اگر وہ دین پہ آئے گا تو اس کی وہ بہادری اللہ کے دین کے دفاع کے لیے استعمال ہوگی. تو لہٰذا ہم سب نے اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ مائنڈز پہاڑوں کے اندر ہوتے ہیں, اسی طرح انسانوں کے اندر بھی بہت ساری چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں, لیکن ہم نے اس کو کبھی ڈسکور نہیں کیا. افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں اس کا رجحان ہی نہیں, رواج ہی نہیں. ہم گھنٹوں استعمال کر سکتے ہیں شادیوں بیاہوں کے لیے, دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے کے لیے ہم گھنٹوں لگا سکتے ہیں, ایک ایک فنکشن کے لیے ہم کئی کئی دن تک جا سکتے ہیں, مال کمانے کے لیے بھی وقت لگانے کو تیار ہیں, دور سے کھانا کھانا ہو تو جانے کے لیے تیار ہیں, لیکن نہیں وقت ملتا تو ہمیں صرف اپنی ذات کے لیے وقت نہیں ملتا. لہٰذا سب سے زیادہ نگلیکٹڈ ہماری اپنی ذات ہوتی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, پہلے سوچئے, دوبارہ سوچ لیں. جو لوگ یہ کمٹمنٹ نہیں کر رہے ان کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا, ویسے سننا بھی فائدہ دیتا ہے صرف معلومات تک, تاکہ دوسروں کو ہم پرکھ لیں، لیکن اگر حقیقت میں آپ اپنی شخصیت کو بدلنا چاہتے ہیں نا، تو پھر آپ کو وقت دینا پڑے گا۔ اور یہاں ایک اور بات کہوں کہ عمر کا کوئی تعلق نہیں اس سے۔ اگر آپ 60 سال سے اوپر جا چکے ہیں، ایون 70 میں ہیں، یا ابھی آپ ارلی ٹینز میں، ان شاء اللہ تعالی دونوں صورتوں میں بات ممکن ہے، کیونکہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ جب ہمارے اندر یقین پیدا ہوتا ہے نا ایک کام کا، کہ میں یہ کر سکتی ہوں، میں چینجیبل ہوں، آئی کین چینج مائی سیلف، اور ہم سب کو بہت زیادہ اس چیز پہ شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کا بھی اور اس وقت کا بھی، کہ ہمیں ہماری چھپی ہوئی چیزیں پتہ چلیں گی اور پھر ہم اس کا علاج کریں گے۔ آپ کا بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی چھپی ہوئی چیزیں آپ کے سامنے لائے اور پھر آپ کی مدد کرے کہ آپ اس کو اپنے اندر سے نکالیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بارے میں بہت غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں انسان اپنے اندر سمجھتا ہے کہ بہت اچھی ہیں، لیکن بعض دفعہ پھر جب ان کا کوئی پیارا ان کو یقین دلاتا ہے، احساس دلاتا ہے، یا انسان کسی تجربے سے گزرتا ہے، تو وہ اپنے بارے میں بہت کچھ ڈسکور کرتا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیے کہ ہمارے بزرگ کیا کہا کرتے تھے، کہ ہم نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، تو زندگی تجربات کا نام ہے۔ تجربات کے بعد تو انسان اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہی ہے، کیوں نہ ہم پہلے سے ہی اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ کیونکہ عربی کا ایک محاورہ بھی ہے کہ جو شخص دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے، وہ داخل ہو ہی جاتا ہے۔ اگر آپ نے واقعی کوشش کی، انشاءاللہ ایک خوبصورت پرسنالٹی آپ کی منتظر ہے، اس کو شیک ہینڈ کیجئے۔ انشاءاللہ وہ دن آپ کی زندگی کا بہت خوبصورت دن ہوگا، جس دن آپ کو اپنی کوئی ایک برائی پتہ چل گئی، آپ نے اس کو ریئلائز کر لیا اور اس کے بعد پھر اس کو نکال دیا، وہ رات جو ہوگی نا آپ کو نیند جیسی آئے گی، شاید آپ نے ابھی اس کو کبھی انجوائے نہ کیا ہو۔ اسی طرح ایک اچھی عادت جب آپ کو پتہ چلے گی کہ آپ کے اندر ہے لیکن مزید اچھی ہو سکتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ایک بہت پیاری ڈسکوری ہوگی۔ تو ہم مختصراً کہہ سکتے ہیں کہ شخصیت یا پرسنالٹی کیا چیز ہے۔ شخصیت چلتی پھرتی عادتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یعنی مختلف لوگوں نے جو تعریفیں کی ہیں، سب کا خلاصہ ایک ساتھ کروں اگر، تو کیا ہے؟ چلتی پھرتی عادتوں کے مجموعے کا نام۔ لکھیے ذرا اپنے نام کے آگے، میری شخصیت کیسی ہے؟ جیسی میری آتے ہیں۔ چلتی پھرتی سے مراد یہ ہے کہ ڈیلنگ، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے وقت جو میرا معاملات ہوتے ہیں، یہی ہے میری شخصیت۔ اب میں اس کو کوئی اور نام دوں، میں نے اپنے نام کے ساتھ کوئی سابقے لاحقے لگائے ہوں، لوگ مجھے باس کہیں، لوگ مجھے میڈم کہیں، لوگ مجھے سر کہیں، یہ لوگوں کی مرضی ہے، لیکن میں اصل میں وہ ہوں جو میری آتے ہیں۔ اور اچھی عادات انسان کی اچھی شخصیت ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسان کی زندگی میں وہ کہاں پہنچے گا، آگے بڑھے گا یا کہیں رک جائے گا، اس کا بہت بڑا انحصار انسان کی عادات پہ ہوتا ہے۔ اگر اس میں لباس کی پاکیزگی، اس کی گفتار میں نرمی، کھانے پینے میں وہ اچھے مینرز رکھتا ہے، جسمانی ضرورت کے سلسلے میں ورزش اور غسل کی جانب توجہ دے، عقل کی تہذیب و تربیت کی جانب توجہ دے، تو ہو نہیں سکتا کہ انسان وہ تمام کامیابیاں حاصل نہ کرے جو دنیا کے کسی بھی انسان کو حاصل ہوئی۔ تو لہٰذا ہم نے انشاءاللہ تعالی چیک کرنا ہے کہ ہمارے اندر کون سی چیزیں ہیں اور کون سی نہیں ہیں۔ اور شخصیت ایک انسان کی ہوتی ہے، لیکن اس کا اثر پوری سوسائٹی پہ پڑتا ہے۔ ہر انسان اپنے گھر میں اپنی شخصیت کی وجہ سے ماحول میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے۔ چلیے ایکٹیویٹی کریں گے، میں بولوں گی، آپ سوچیں گے، 3 قسم کے لوگوں کی بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اور پھر آپ اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ میں ان 3 میں سے کون سی ہوں۔ ایک صورتحال آپ کے سامنے کریٹ کرتی ہوں، پھر آپ بتائیے کہ آپ ان 3 میں سے کون سے لوگ ہوں گے۔ بالفرض ایک نہر ہے، سوچ لیا آپ نے، امیجن کیجئے، بڑی تیزی سے بہ رہی ہے، اتنا پانی ہے اس میں کہ اس کے ارد گرد کی بستیوں میں تباہی ہو رہی ہے، اور جو بستی میں رہنے والے ان کو یقین ہو گیا کہ اگر اس کا پانی نہ روکا، اسی طرح یہ بہتا رہا، ہم سب ڈوب جائیں گے۔ اب بتائیے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کریں گے، سوچیے۔ آپ میں 5 سیکنڈ دے سکتی ہوں آپ کو۔ نہر ہے، بہت تیزی سے پانی اس میں آ رہا ہے، بستی کے اندر سیلاب اور فلڈنگ ہو رہی ہے، اگر اسی طرح پانی آتا رہا تو بس ساری بستی ڈوبے گی. اب اس مسئلے کا حل آپ کیا کریں گے؟ چلیے اب آپ نے سوچ لیا ہوگا, اس کو لکھ لیں, اس کو کاٹیے گا نہیں, کیونکہ یہی چیز پھر آپ بعد میں ڈسکور کریں گے. تھوڑی سی میں آپ کی مدد کرتی ہوں. تین قسم کے گروہوں کا ذکر کرتی ہوں, پھر آپ اس میں دیکھیں گے کہ کیا بہتر حل تھا. ایک گروہ ایسا ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی تمام قوت اور اسباب اس کو روکنے اور اس کے فلو کے آگے کوئی رکاوٹ لگا دیتا ہے. یعنی کچھ لوگ اٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہر کے آگے کوئی بیریئر لگا دیتے ہیں. کوئی بھی ہو سکتی ہے, کوئی بڑی سی لوہے کی چادر, کوئی کچھ, جیسے ڈیمز ہوتے ہیں, ایک وال لگانے کی کوشش کرتا ہے. اب کچھ اور دوسرے اٹھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ٹھیک حل نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ اس کا سورس ڈھونڈتے ہیں کہ پانی آ کہاں سے رہا ہے, اور اس سورس کو اگر ہم نے بند کر دیا تو نہر کا زور کم ہو جائے گا اور نقصان سے محفوظ رہیں گے. چلیے یہ دوسرا گروہ تھا. ابھی میں نتائج نہیں بتاؤں گی کہ کیا ہوئے, آپ پہلے اپنے آپ کو چیک کریں گے. تیسرا ایک گروہ تھا, اس نے کہا کہ یہ بھی درست بات نہیں. اس نے نہ تو پانی کو روکنے کی کوشش کی اور نہ ہی اس کا کوئی سورس ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ جہاں سے پانی آ رہا ہے اور بند کیا جائے, اور نہ کوئی رکاوٹ ڈالی. بلکہ اس نے کیا کیا کہ ایک ایسا راستہ بنا دیا, اس نے نہر کا رخ کچھ اس طرح سے موڑ دیا کہ جہاں خشک زمینیں تھیں, بنجر زمینیں, جہاں پانی کی ضرورت تھی یا کوئی پانی کے گھڑے تھے جہاں تالاب بن جائیں, اس طرف اس نہر کا رخ موڑ دیا. چلیے اب یہ بتائیے کہ آپ نے جو تینوں باتوں کے سننے سے پہلے اپنے لیے سوچا تھا وہ کیا تھا. اب آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتی بھی جاتی ہوں. آپ نے پہلا سوچا تھا, آپ نے دوسرا, آپ نے اسباب, بس یہ آپ کی ڈسکوری ہو رہی ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ جس نے پہلی بات کی اس کا بھی ریئیکشن دیکھ لیتے ہیں. اب ہوا کیا کہ جب وہ پانی کو روکنے کے لیے آگے کوئی دیوار لگاتا یا کوئی اس کے آگے لوہے کی چادر ڈالتا, فائدہ کیا؟ ایک جگہ سے پانی کو روکتے تو دوسری طرف سے نکلنے جاتا, بلکہ پریشرائز ہو کے مزید تباہی پھیلتی, بیکار تھا. کہتے ہیں نا, دریاؤں کے آگے بند نہیں بنتے, دریا بہتے ہی اچھے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, اب چھوٹی چھوٹی ندی نالوں کو تو فورس کر سکتے ہیں, لیکن دریاؤں کے بند نہیں بنتے. اب دوسرے جنہوں نے اس کا کوئی سورس ڈھونڈنا چاہا, تو آپ بتائیے کہ کیا سورس مل سکتا ہے؟ اگر مل بھی گیا, وہ ایک سوراخ کو بند کریں گے نا کہ یہاں سے پانی نکل رہا ہے, تو دوسری طرف سے پانی نکلنے لگا اور چشمے کے ابلنے میں کوئی کمی نہ آئی. اور سارے سورس تو ڈھونڈ ہی نہیں سکتا, اتنی بڑی نہر کو تھوڑی بند کر سکتا ہے. کوئی زمین میں سے چھوٹا سا ایک فوارہ نکل رہا, اس کو تو بندہ بند کرے, اتنی بڑی نہر کو کیسے بند کرے؟ گویا کہ یہ بھی فیل ہو گئے. اب دیکھتے ہیں تیسرے کو. اصل میں تیسرا شخص کامیاب تھا. اس نے نہ تو پانی کو روکنے کی کوشش کی, کیونکہ اس نے جج کیا کہ پانی نہیں رکے گا, یہ میرے بس میں نہیں, اور نہ اس نے اس کے آگے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی. اس نے کیا کیا؟ اس پانی کا بہترین استعمال کیا کیا جائے کہ اس پانی کو استعمال کیا جائے اور وہ اس چیز کو فائدہ دے جس کی وہاں ضرورت ہے. تو اصل میں کامیاب تھا یہ تیسرا گروہ. اس نے ریسورسز کو استعمال کیا, وسائل جو تھے اس کا اچھا استعمال کیا, اور نقصان کی بجائے فائدہ ہو گیا. اور پہلے جو دو گروہ تھے نا, انہوں نے اپنا موقع بھی ضائع کر دیا اور وقت بھی ضائع کیا, اور ایسی محنت کی جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. یہی ہے مثال عملی زندگی میں. آپ دیکھیے کہ نہر کے اندر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا, پانی بہتا ہے تو دو ہی چیزیں نا, یا تو وہ پانی بہ رہا ہوتا ہے اور دوسری اس کے ساتھ چلنے والی مٹی. اور انسان کن چیزوں سے بنا ہے؟ کیا اس کے اندر بھی بنیادی یہی دو فیکٹر نہیں ہے, یا پانی ہے یا مٹی ہے؟ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوبیاں دی ہیں, کچھ صلاحیتیں دی ہیں, ہم ان پہ چیک نہیں لگا سکتے, بند نہیں کر سکتے آپ سوراخ. آپ کا ایک بچہ ہے نا, وہ بریو ہے, اور آپ کا دوسرا بچہ جو ہے نا وہ شائع ہے. ٹھیک ہے, وہ رہیں گے, تھوڑا بہت چینج کیا جا سکتا ہے لیکن زیادہ نہیں. عقل مند کون ہے جو اپنی عادات کو پہچان کے ان کا بہترین استعمال کرے. مثلاً آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بولنے کی صلاحیت دی ہے, بہت خوب بولتا ہے. آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں, اس وقت بچوں کی بات نہ ہی کروں تو بہتر ہے, آپ اپنے آپ کو دیکھیں, بہت بولنے کی صلاحیت ہے, خوب ٹاکیٹو ہے. اب زبان چپ رہتی نہیں, دل چاہتا ہے بولتے ہی جائیں, بولتے ہی جائیں. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ جب آپ بولیں گے تو کتنی غلطیاں کریں گے اور کتنا وقت ضائع کریں گے اور ہر وقت اپنے سر میں درد رکھیں گے اور دوسروں کے، بجائے یہ کرنے کے اگر آپ اس بولنے کو مؤثر کر لیں، اپنے اس بولنے کی صلاحیت کو انسانیت کے فائدے میں لگا دیں، تو وہ بولنا آپ کے لیے رحمت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو جو ریسورسز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیے اگر ہم ان کا صحیح استعمال کریں تو ہم ناقابل تسخیر اور مؤثر شخصیت بن سکتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا انکونکریبل، کوئی پھر ہمیں کونکر نہیں کرے گا. اتنے افیکٹو ہو جائیں گے کہ جہاں ہم کھڑے ہوں گے کوئی ہماری بات کو نگیٹ نہیں کر سکے گا. ضرورت ہے اس بات کی کہ دین اور دنیا کے تقاضے پورے کیے جائیں، اور اس کے لیے دیکھیں صرف مطالعے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو انسان اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا چاہتا ہے نا، اس کو پلاننگ کرنی ہوگی، ایک گول سیٹ کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کو ان چیزوں سے فائدہ ہوگا. چلیے اب یہاں پہ رکیں گے، اب وقت پورا ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن اس میں ہم تقریباً 10 سے 12 ایسی چیزوں کو دیکھیں گے جو ہماری شخصیت کے اندر خوبصورتی پیدا کر سکتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. آپ نے پورا ویک سوچنا ہے، اسی طرح کی سچویشن کریٹ کر کے اپنے آپ کو چیک کیا کریں. دنیا میں کسی کو بھی کسی وقت کچھ بھی کرتے دیکھے نا، تو فوراً یہ سوچ لیا کریں کہ میں اس کی جگہ ہوتی تو کیا کرتی. ایون آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، سامنے آپ نے دیکھا کہ کوئی ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا، ایک دم اس نے اپنی گاڑی کو ادھر ادھر کر کے نکال کے آگے بڑھنے کی کوشش کی. اس نے سوچا میں یہاں سے نکل جاؤں گا، لیکن اس نے بہت آگے نہیں دیکھا، وہ پہلے تو تھوڑا ریلیکس تھا، آگے جا کے اور پھنس گیا. پیچھے بیٹھے آپ سوچا کریں کہ اگر میں ہوتی تو کیا کرتی. کسی نے جلدی میں جو ریڈ لائٹ اس کو کراس کر لیا اور ایک دم زبردست قسم کی بریک لگانی پڑی، میں ہوتی تو کیا کرتی. تو انشاءاللہ اگلے سیشن سے پہلے ہمارا ہوم ورک یہی ہے کہ ہم نے لوگوں کے رویوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، میں ہوتی ان کی جگہ تو کیا کرتی. اللہ تعالیٰ میری بھی مدد کرے اور آپ کی بھی مدد کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
کو چھوڑ دیا تو وہ بھی دونوں چیزیں کمپلسری ہیں دوسرے کے لیے. تو بس اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو صلاحیتیں دی ہیں، اس کو ہم نے پازیٹیو یوز کرنا ہے، اللہ کے راستے میں یوز کرنا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو نا. تو جس طرح سازہ جی نے کہا کہ ہم نے دیکھنا ہے پہلے کہ ہمارے اندر کیا اللہ نے ہمیں خوبیاں دی ہوئی ہیں، ان کو ہم نے نکھارنا ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ ہمارے اندر برائی ہے نا. پہلے جب ان کو پہچان لیں گے تو ان کو ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم نکالتے جائیں گے، تاکہ اپنی شخصیت کو جو ہے نا ہم مؤثر بناتے جائیں، فائدہ دینے والی بناتے جائیں. اور میرے تو دماغ میں بار بار وہ بھی آ رہی تھی نا، قد افلح المؤمنون، ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن ہی جو ہے وہی کامیاب ہے نا، کامیاب. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم بہت ساری دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس پہ ہم عمل کرنے کی توفیق دے. آپ لوگوں نے کیا، آپ لوگوں نے بھی ضرور کچھ اپنے لیے لکھ سیکھا ہوگا. ایک ایک اگر آپ جلدی سے سینٹینس لکھیں، اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا کریں گے. پورا ویک ہے، اس پہ سوچیں گے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. ابھی سے بہت پیاری سے اپنی نوٹ بک بنائیں اس میں، ٹھیک ہے نا. پھر اپنی ایک لسٹ بناتے جائیں کہ جو جو چیزیں ہم ڈسکور کریں گے نا اپنے آپ کو، اپنی ڈسکوری کا ہمارا یہ سفر ہے، تو جو جو چیزیں ہم نکال سکتے ہیں وہ ول جو بائی پلیسنگ ون سیلف ان ادر شوز. یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ دوسروں کی غلطیوں سے بھی پھر ہم سیکھتے ہیں نا. ہم جب بھی کسی سچویشن میں دیکھیں، نیگیٹو سچویشن کو پازیٹو بنانا، بالکل کسی کو دیکھیں تو ہم سوچیں، اپنے آپ کو دیکھیں اس میں رکھ کے کہ ہم ہوتے تو کیا کرتے نا، اور پھر ہم دوسروں کی غلطیوں سے ہم سیکھیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے. تو انشاءاللہ بھی ہم ریپ اپ کرتے ہیں پھر اپنی کلاس کو. آپ کے ساتھ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. جو بھی ہم نے کیا اس کو آج الحمدللہ ہم نے 12 بھی فنش کر لیا. کوشش کریں کہ اگر آپ کا کچھ رہ گیا تو اس کو آپ اپنا کیچ اپ کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے؟ اپنی جو شیٹس ہیں ان کو سبمٹ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. تو ہم دعا کر لیتے ہیں. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. امين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.